السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيرن أوان عائشة حامد مها أزر سعد صلاح الدين ياسمين بانو رزوانة كمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصور عليا قريشي فاطمة محمدي نيتن سواد وحيدة جاغرو عليا أختر نشاط کوسر نائلا کیانی نازیہ ہانم فرانا سنا اپنی فرزانہ سلود شاہینہ سریا صبر فاطمہ مقبول جویریہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدویائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فیضہ فرحان زوبیہ رضوان عبیرا شیراز ماریا مختار فوزیا یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریا شگوفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شہداب صبا امبر عمر حنا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سالیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہرہ کا عابد امید تفشیش عروبہ سحسان نازمہ کلیم رانی شاہین محج بنہام بن سجاد صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر جی ماشاء اللہ جی جی امیرہ فاطمہ جی ان شاء اللہ صاحب کی ان شاء اللہ تعالیٰ میں اٹینڈنس لگا دوں گی. اچھا ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ بس میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ابھی ان شاء اللہ سسٹر عائشہ کے آن ہوتی ہیں, انہوں نے کہا تھا بس وہ آن تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا نا, ابھی آ جاتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ لائیو سیشن لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا سیکھا تھا لاسٹ ٹائم, کیا سیکھا تھا رمضان, سوری رمضان کا رہا ہے ابھی عید سے پہلے. ماریا شگفتہ جی ٹھیک ہے, میں ان شاء اللہ آپ اپنی بس لگا دیں تو میں ان شاء اللہ ادھر ٹائپ کر دیں, میں ان شاء اللہ آپ سب کے اٹینڈنس لگا دوں گی. لاسٹ ٹائم عید سے پہلے کیا سیکھا تھا جو آپ نے تجوید کا لائیو کلاس لی تھی, بتا تھوڑا سا بتائیں گے کیا کیا سیکھا آپ نے. جی سسٹر عائشہ اگر آپ کلاس میں ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا. اتباق جی اتباق کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے, اتباق کیا ہے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں جب تک سسٹر عائشہ ہینڈ ریز کرتی ہیں. انفتاح شاباش, ان کا کیا مطلب ہے اتباق کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پتا چلے آپ کو کتنا یاد ہے اتباق کیا ہے. جی چپکنا ٹھیک ہے صحیح. اچھا اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا اور بتائیں گے اتباق کس کن ورڈ پہ ہوتا ہے کیا ہے تھوڑا سا اور بتائیں. زبان کو تالو کے ساتھ لگانا ایکسیلنٹ صحیح. اچھا اتباق کیا سارے لفظ جب لگاتے تال لگتی ہے کیا سارے سب کے ساتھ لگاتے ہیں الفابیٹ کے ساتھ یا کتنے ورڈ ہے اس کے یہ بھی مجھے بتائیں. جی کون سے ہیں فور ورڈ کون سے ہیں بتائیں گے. جی فور ورڈ کون سے ہیں صاد ضاد پا و. اچھا جو ہے نا ضاد نہیں بولنا, ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا, ہاں ہم نے ضاد کبھی بھی نہیں بولنا. مجھے پتا ہے ہاں جی سسٹر عائشہ ریڈی تو میں ان کو کانٹیکٹ کرتی ہوں تو ان شاء اللہ باقی سسٹر عائشہ سے آپ بات کیجیے گا. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كيف هي آپ لوگ سب. الحمد لله رب العالمين سب خیریت آپ کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اچھی طرح رکھیں. ان شاء اللہ پھر یہ کہ ہم اپنے تجوید کے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين رب العالمين. سو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم صفات کی پریکٹس کر رہے ہیں اور صفات کی پریکٹس کرتے ہوئے ہم نے آلموسٹ صفات لازمہ میں صفات متضادہ کو شروع کر کے اور اس میں اس کے چار پیئرز کر لیے ہیں رائٹ، اور امید ہے کہ آپ نے اس کو ریوائز بھی کیا ہوگا. جی سو ہم نے لاسٹ جو کوالٹی پڑھی تھی وہ اتفاق اور انفتاح کی تھی. آپ لوگوں نے اس کو اپنی ریسائٹیشن میں پریکٹس کر کے دیکھا، بیکاز یہ بہت باریکی آپ کہہ لیں تھوڑی سی ہیلپ، کیونکہ مجھے ہیلپ لگتی ہے ہماری، پھر ریسائٹیشن میں بڑا آسانی دیتی ہے. جی ہوپ فلی اپنی پریکٹس میں بھی اس کا دھیان رکھا ہوگا. اب یہ ہے کہ آج جیسے ہم جو کریں گے وہ تھوڑا سا ریسائٹیشن میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات آیات میں سے کروں گی تاکہ ایک ریویژن سا بھی ہو جائے اور پھر ہم آگے چلیں. ٹھیک، سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تو انشاءاللہ آئی تھنک آپ آیا نمبر 80 نکال لیں سورۃ النحل کی. جی آپ نے نکال لی سب نے، یہاں ون ٹائپ کریں ساتھ ساتھ. ٹھیک، سو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ النحل آیہ نمبر 80. اینڈ میں صفات ہی کے حساب سے پھر آپ سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں واللہ، اس میں سے کون سا حرف ہے کہ جس میں ہمز پائی جاتی ہے؟ واللہ کون سا حرف ہے کہ جس میں ہمز پائی جاتی ہے؟ ہاں، اور اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ادائیگی کریں گے تو آپ اچھی طرح واضح آواز رکھیں گے، ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ یوز کریں گے. رائٹ، کبھی کبھی آپ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سلو آواز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ آواز واضح نہیں ہوتی. رائٹ، سو واللہ جعل، جعل میں عین کی کیا صفت آپ کو پتا ہے؟ جعل، جعل کے اندر زبان کی جڑ اٹھانا، زبان کی جڑ تو نہیں ہے اس کا مخرج، اور توسط کی صفت اس میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سختی نہ نرمی، درمیانی آواز ہونی چاہیے، درمیانی اسٹرینتھ کی آواز ہونی چاہیے. جعل، جعل رائٹ، بہت پریس بھی نہیں کریں گے، بہت نرم بھی نہیں کریں گے، اور ہیوینیس نہیں ہے اس کے اندر، اسی لیے زبان کی جڑ بھی پیچھے سے نہیں اٹھے گی اور اس کا مخرج بھی یہ نہیں ہے. فردر لکم میم بیوتکم، بیوتکم میں سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تا کی کیا کیا صفات آپ کو معلوم ہیں؟ جتنے آپ نے چار پیئرز ابھی تک پڑھے ہیں اسی حساب سے آپ بتائیں کہ تا کی کیا صفات ہیں. تا کے اندر شدت موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی اسٹرانگ آواز بھی ہے، ہمز کا لیٹر بھی ہے، اور تو جہر نہیں ہو سکتا بیکاز ہمز ہوتی ہے تا کے اندر، اور رخاوا بھی نہیں ہو سکتا، جب شدہ ہوگی تو پھر اس کے ساتھ میں رخاوا تو نہیں آ سکتی، خالی شدہ ہے. فردر استعلاء، استفاد، اتفاق، انفتاح کیا ہوتے ہیں؟ اگلی تو صرف بہت آسان ہے، استفاد کی کتاب ایک ہیوی لیٹر نہیں ہے، باریک حرف ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے اتباق اور انفتاح پڑھے ہیں تو اتباق تو ہیوی لیٹرز کی صفات ہے، تو تو لہٰذا انفتاح اس کی صفت بنتی ہے. رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو بیوتیکم میم ساکن, تو میم ساکن کی کیا کیا صفات ہے اور پھر ہم اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں. جی میم ساکن کی کیا کیا صفات ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ابھی تو ہم صرف میم ساکن کی یہاں پر وہ صفات پڑھیں گے جو ہم کر چکے ہیں. تو جیسے میم کی پہلی صفت کیا بنتی ہے؟ جہر ہمس. رائٹ, جہر, کیونکہ اس میں ہمس نہیں ہوتا. اور اگلا پیئر ہمیں پتا ہے شدت رخاوہ یا توسط. رائٹ, سو ہمیں پتا ہونا چاہیے اس میں کیا ہے میم کا حصہ, توسط. بٹ ایک دفعہ جب آپ کہہ دیں توسط تو اس کے بعد رخاوا نہیں آ سکتا نا, کیونکہ توسط رخاوا ان شدہ یہ ایک ہی پیر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک, تو توسط, لہٰذا پھر رخاوا نہیں ہو سکتی. اور توسط سے مراد یہ کہ اس کی آواز میں کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے رکنے میں اور کچھ بہت زیادہ بھی نہیں لگتا ہے, درمیانی انداز. وی وڈ سمپلی سے بویو تیکوم سکنا. صحیح, جلدی بھی ادا جائیں گے, تھوڑا سا جائیں گے, بہت زیادہ ڈیلے بھی نہیں کریں گے. اینڈ اس کے بعد استعلا یا پھر استفال, تو ہمیں پتا ہے استفال ہوتی ہے ساکن, یہ سافٹ لیٹر ہے, اور اتباق انفتاح میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہے. رائٹ, سو آئی تھنک آپ لوگوں کو صفات آتی ہیں, تھوڑا سا پریکٹس کی ضرورت ہے جو کہ آپ اپنے آن پہ کر رہے ہوں گے, اور اگر نہیں کر رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر انکریز کیجیے. آج پھر یہ کہ تھوڑا سا آپ سے میں لسننگ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12-15 منٹس ہیں, سو انشاءاللہ اس میں جتنے اسٹوڈینٹس ہو سکیں گے تو میں نے کور کر لوں گی. آپ ہینڈ ریز کریں سب, تو انہی آیات سے, بلکہ میں پیچھے کی آیات لے لیتی ہوں جو کہ آپ آلریڈی کر چکے ہوں گے ریسائٹیشن کے اندر. آئی نمبر 75 اور 76, تو ایک ایک آیا ایوری اسٹوڈنٹ کے لیے میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آپ میں سے جو بھی ریڈی ہے تو پلیز آپ ہینڈ ریز کریں. جی ایس ایس 06, تو ان شاء اللہ آئی نمبر 75 میں مائک فری کرتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, سورہ الحجر کی 75 اور 76 آیا, مجھے یہ نہیں پتا چلا کون سی 75 اور 76. سورہ ہجر کی, جی سسٹر مجھے پتا, مجھے نہیں پتا چلا 75 اینڈ 76 آیا سورہ ہجر کی. سورہ نحل. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. 76 بھی پڑھوں. اوکے,
جزاکم اللہ خیر, افی ماشاء اللہ گڈ. اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ ریسائٹیشن کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں دھیان, ایک تو ہر لیٹر پر آپ اس کا ٹائم دیں. کہنے کا مقصد جب ہم تھوڑا سا فاسٹ ریڈ کرتے ہیں تو ہم بہت سارے لیٹرز کی آواز صحیح طرح نہیں نکال پاتے, جیسے کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں بغن, اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو بغ لام مشدد ہے, تھوڑا سا اسٹریس دیں گے بیکاز شد کی وجہ سے اسٹریس آتا ہے نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ضرب اللہ مثلا عبدا رائٹ، مثلاً تنوین کی آواز کمپلیٹ کریں گے، اگر میں اس کو جلدی پڑھوں تو میں کہوں گی ضرب اللہ مثلاً عبدا مملوکا، سو آئی وڈ بی ویری فاسٹ، ٹھیک؟ تو وہ آپ کی تلاوت میں ایک ٹھہراؤ اور ایک پیسفل سی نہیں آئے گی. مثلاً عبدا مملوکا لا یقدر، رائٹ؟ سو جہاں کہیں مشدد حرف ہے اس کو دیکھیں مجھے ٹائم دینا ہے زیادہ، جیسے کہ غنہ کا حرف ہے تو غنہ دیں گے زیادہ، ادروائز اسٹریس کریں گے. پھر آگے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اعلی شیء، یہاں حمزہ کی آواز کو آپ اور کلیئر کریں گے، بہت تنوین سے نہیں کہیں گے. پھر وما رزقناه، وما نون کا ادغام را کے اندر اس طرح ہوگا کہ ذرا بھی نون کی آواز یا غنہ نہیں بچے گا، تو آپ سمپلی ایسے کریں گے وما رزقناه، تھوڑا سا مجھے یہاں نون کی آواز کا لگا کہ ہے موجود. اینڈ دین رزقناه منا رزقا حسنا، وہی چیز جو ہم رشدہ رخاب اور توسط میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ ہم ان صفات کے مطابق ساکن حروف کو تھوڑا سا مختلف وقت دیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں رز، رخاوا کا حرف ہے تو کلیئر بزنگ ساؤنڈ ہوگی، تھوڑا سا ٹائم لے گا. رزقن اور نون جو ہے وہ توسط کا ہے تو رزقن حسنا فهو ينفق، رائٹ؟ سو لائک وائز تھوڑا سا آپ اس کو ٹائم دیں. پھر آگے بھی من ہوں سے و، سے و کیونکہ شد کے ساتھ ہے تو آپ اس کو اسٹریس دیں گے. ہاں ہل یس تون، یہ سب مسٹیکس ایز سچ بہت زیادہ مسٹیکس نہیں ہیں، یہ صرف اس لیے کیونکہ آپ تھوڑا سا میرے خیال سے فاسٹ گئے اور فاسٹ جانے کی وجہ سے کہیں حرکت کچھ چھوٹی ہو گئی اور کہیں کچھ زیادہ ہو گئی اور کہیں کوئی لیٹر تھوڑا سا جلدی جلدی سے گزر گیا، تو دیٹ از وائی اٹ از سو. اگر ہم کہتے ہیں ہل یس تون، اب میں اگر کہوں ہل یس تون تون، تو میں تا کی جو زبر ہے بڑی شارٹ کر دی. تون کہنے میں زبر کو میں نے نہ ہونے برابر وقت دیا ہے، جبکہ میرا منہ اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا سا اوپن ہونا چاہیے. یس تون، یس تون، رائٹ؟ سو آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. ان شاء اللہ کیپ اپ یور ہارڈ ورک، آپ کا ٹون اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اور لیٹرز کے اوپر دھیان دیتے ہوئے ریڈ کریں گے تو بہت اچھا کر سکتی ہیں. 76 آیا نیکسٹ سسٹر آر ایم 12.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
جزاک اللہ خیر، ان کے سیکٹ ماشاء اللہ گڈ. اچھا آپ کی آواز تھوڑی سی لو تھی، پھر جتنا میں سن سکی ہوں میں انشاءاللہ اسی میں آپ کو انفارم کروں گی. سو پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ کہیں بھی اگر قلقلہ آتا ہے تو قلقلہ کی آواز زبر جیسی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. جیسے اگر میں کہوں اب کم، اب دس مچ از انف، لیکن اگر میں کہوں اب کم اب کم، سو دین میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیا. جب آپ ریڈ کریں گے تھوڑا سا کچھ اس میں ایسا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا تھا، تو جیسے ورڈ تھوڑا ٹوٹا ٹوٹا سا اسی وجہ سے لگ رہا تھا، لیکن اگر آپ صرف اب اب، جب ہمیں زبر ادا کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اپنے اوپر نیچے جوز کو کھولتے ہیں، لیکن جب ہم قلقلہ کرتے ہیں تو ہم صرف مخرج کو پکڑ کر اور پھر ایک دفعہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. سو اس میں کوئی زیادہ آپ کا منہ نہیں موو کرتا، تو آپ اس کا دھیان رکھیں گے تو ان شاء اللہ یہ مسٹیک نہیں ہوگی. اب کم، اب کم لا یقدیر، رائٹ؟ سو دس وے. اور پھر اس کے بعد کی پریکٹس سب کریں گے، پہلے بھی جن سسٹر نے ریڈ کیا وہ بھی اور آپ بھی، کہ سائڈ آف دا ٹنگ پر سارا زور دیجیے، ٹپ آف دا ٹنگ پر زیادہ زور نہ دیں، زبان کی جڑ اور آگے کا حصہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، جو کہ دماغ اور استعارہ کی صفت ہے. جیسے جیسے ہم کہیں گے رائٹ، اس طرح سے. پھر آگے جب کہتی ہیں لا یقدیرو، تو لا کی وا جو الف مد ہے وہ ایبسنٹ تھی، آپ نے بولا جیسے لا یقدیرو، جیسے لام کی زبر کے بعد الف مد بالکل مس ہو گیا، تو میننگ بھی چینج کر دیتے ہیں، اس کا دھیان رکھیں. پھر آگے علا شائیوں، حمزہ کو یا کی طرح نرمی نہیں کی، جیسے میں کہوں شائیوں وہوا شائیوں، سو دس وے حمزہ بہت سافٹ ہو جائے گا. شائیوں وہوا کلن علا، رائٹ، وہوا کلن علا، رائٹ. اور پھر اس کے بعد جب آپ آگے دیکھتے ہیں تو لا یا تی حمزہ اگین جب ساکن ہوتا ہے تو اور جھٹکے سے واضح ہوتا ہے. یأتی بخیرین ہل یستوی، رائٹ. اینڈ پھر اس کے بعد آگے جب ہم چلتے ہیں ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط، یہاں را کو آپ اور ہیوی کر سکتی ہیں. سو یہ تھوڑی بہت، یعنی کہ کوئی بہت بڑی مسٹیکس نہیں ہے اس لحاظ سے، کیونکہ زیادہ بڑی ہوتی ہیں کہ حرکات کا بالکل لائن میں نہ ہونا اور بالکل ہی ہیوی لیٹرز اینڈ سافٹ لیٹرز کا ایک طرح سے مطابق میں نہ ہونا، لیکن یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو تھوڑا اور پالش کرنا ہے ان تمام رولز کو جو آپ آلریڈی ادا کر رہے ہیں. سو بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آیا 75.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير.
ٹھیک، آپ نے نیکسٹ آئی ریڈ کری 77. اینڈ لیٹس سی کہ اس میں کیا چیز ہے. جب بھی آپ اسپیشلی تاوس تسمیہ میں ریڈ کریں گی تو کسی لیٹر پہ زیادہ پریس نہیں کریں گے، جب آنے والی بات کی جیسے دبا کر نہیں ادائیگی کریں. اگر ہم کہیں رجیم، اٹس لائک جیسے جیم پر شد موجود اور ہم اسے سٹریس دے رہے ہیں، جو کہ نہیں ہے. ہم سمپل کہیں گے رجیم، ایک دفعہ لگنا، اچھا لگنا، دیٹس انف. پھر آیت میں اگر ہم آئیں تو جب آپ کہتی ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاءِ، سو غائن کو اور آپ کلیئرلی ہیوی کریں گی. پھر غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وَمَا، یہاں پر ہے مد منفصل، سو لہٰذا اس کو آپ کم از کم چار، کم از کم تو نہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ چار حرکات تک ہی اس کو لمبا کریں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا، رائٹ، اس طرح سے اس کو آپ لمبا کریں گی. اینڈ ہیوی لیٹرز پر اپنے لیے لکھ لیں کہ آپ نے پریکٹس کریں، جیسے رو ہے تو روز سَاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، سو دن رو ہیوی، ٹھیک. اِن كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، تھوڑا سا حرکت بھی یہاں، جیسے بصری او ہوا اقرب، اس طرح جیسے حرکت بھی لمبی ہو رہی تھی تو جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کنٹرول رکھیے، ٹھیک ہے. سو چونکہ آیت اتنی ہی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ پریکٹس کریں. نیکسٹ سسٹر پھر ایسا کریں کہ آپ بھی نیکسٹ آئے ہی لے لیں جب آپ آگے لے گئے آئے 78. چونکہ اب ٹائم کم ہے اس لیے میں ایک ہی آئے لے سکتی ہوں، پلیز مائک لے لیں. کہ میرے خیال سے شاید مائک کا ایشو ہے، چونکہ پر صرف 2 منٹس ہیں، چونکہ دوسری جگہ کلاس ہونے لگی ہے دوسری. سو آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں میں سے جو بھی ریڈی ہے، جی آر 36 SS 41 ہو ایور، جو بھی ریڈی ہے وہ مائک لے لیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. گڈ ماشاء اللہ. ایک اچھی ٹھہر کے انداز سے پڑھا ہے, لیکن تھوڑا سا مسٹیک سے دھیان رکھ لیجیے, جیسے کہ نان کلکل لیٹرز پر آواز نہیں پلٹنی چاہیے. وجعل لکم السمع سمعا, میم پر ہلکی سی بھی باؤنس بیک نہ ہو, اور جہاں کلکلا ہے جیسے با پر ہے تو اس پر کلیئر کریں. والابصار والافئدہ سے اس طرح سے کلیئر ہونی چاہیے. اینڈ دین جب آپ کہتے ہیں غام یا کہیں گناہ کا ہو نا روح, تو اس کو پورا ٹائم دیں, جیسے اخرجکم من بطون امہاتکم. تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ خوبصورتی آپ کی تلاوت میں نہیں آتی. پھر لا تعلمون شیئا, نہیں ہے یعنی کہ حمزہ کے نیچے دو تنوین نہیں ہے بلکہ اوپر دو زبر کی تنوین ہے. شیئا وجعل لکم السمع والابصار. ٹھیک, سو ریسٹ از فائن. چونکہ آئے تو یہ ہی تھی ابھی کہ جو کہ مجھے اب یہاں کلاس فائنڈ اپ کرنی ہے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ پھر آپ سے لسننگ کروں گی. ریوائز کریں اپنی صفات اور پریکٹس کریں ان کو انشاءاللہ. پھر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ای میل پر بھیج دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر سسٹر عائشہ, ماشاء اللہ الحمد للہ. جی اچھا, یہ جو پوائنٹس ساتھ میں آپ کو بتاتی ہیں نا سسٹر عائشہ, وہ پلیز نوٹ کر لیا کریں, اس سے یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ کافی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے آپ کو نوٹس میں ملیں گی, لیکن جو کچھ ساتھ میں وہ ٹپس دیتی ہیں خاص کر تو وہ ضرور لازم لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر. تو کیونکہ کل سیشن ہونا تھا ہمارا تو لیکن تھوڑی مصروفیات کی وجہ سے کل نہیں ہو سکا تھا تجوید کا, تو ابھی یہ ہے کہ ٹو آورس کی جو ہے نا تفسیر ہماری ایک سٹریس میں لیں گے, اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کروا کے تو بریک دے کے پھر دوبارہ سے ہمارا لیسن جو چلے گا 48 منٹس کا لاسٹ والا. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ نخل ہے آیت نمبر 80 سے 95. دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دنیا حسنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 138, آیت نمبر 80 سے 95, سورۃ النحل. لیسن نمبر 138, آیت نمبر 80 to 95, سورۃ نحل. بس یہ ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ, اور اللہ نے, جعل لکم, بنایا ہے تمہارے لیے, من بیوتکم سکنا, تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ, وجعل لکم, اور بنائے تمہارے لیے, من جلود الانعام, جانوروں کی کھالوں سے, بیوتن, گھر یعنی خیمے, تستخفونہا, تم ہلکا پاتے ہو ان کو, یوم ذعنکم, اپنے کوچ کرنے کے دن, یعنی سفر میں ایسے گھر ہلکے پھلکے آسان لگتے ہیں, ویوم اقامتکم, اور اپنے ٹھہرنے کے دن, یعنی رہنا ہو تو بھی ہلکے ہیں, جانا ہو تو بھی ہلکے ہیں, ومن اسوافہا, اور بھیڑوں کے بالوں
و
اوباریہا
اور
اونٹوں کے روموں و شعاریہا اور ان کے بالوں سے اساسن گھر کا سامان و متان الہین اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک واللہ اور اللہ نے جعل لکم بنائے تمہارے لیے مما خلق اس میں سے جو پیدا کیا ظلالا سائے وجعل لکم اور بنائی تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں میں اکنانن بنا گاہیں یعنی غاریں وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے سرابیلا کرتے تقیکم بچاتے ہیں تم کو الحر گرمی سے وسرابیلا اور کپڑے یا کرتے تقیکم جو بچاتے ہیں تم کو باسکم تمہاری آپس کی لڑائی سے کذالک اسی طرح یتم وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تسلیمون تم فرما بردار بنو فائن تولو بس اگر وہ اعراض کریں ان نما تو سوائے اس کے نہیں علی کل بلاغ المبین تم پر پہنچا دینا ہے کھول کر یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو ثم ينکرونها پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا واکثرهم اور اکثر ان میں سے الکافرون نہ شکرے ہیں ویوم نبعث اور جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت ہر امت سے شہیدن گواہ ثم ملا پھر نہیں یوزنو اجازت ہوگی للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ولا ہم یستعتبون اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا العذاب عذاب کو فلا يخفف عنهم بس نہ کمی کی جائے گی ان سے ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا شرکاءہم اپنے شریکوں کو قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائی یہ ہیں شرکاؤنا ہمارے شریک الذین کننا
جنہیں
تھے ہم پکارتے
من دونک
تیرے سوا
فالقوا
الیہم
القول
پھر وہ ڈالیں ان کی طرف یہ بات انکم لکاذبون بے شک تم جھوٹے ہو والقوا الی اللہ اور وہ ڈالیں گے اللہ کے سامنے یوم اذن اس دن السلام صلح یعنی متی ہونا چاہیں گے اللہ کے اس دن ودل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے ما کانو یفترون جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے زدناہم عذابا بڑھائیں گے ہم ان پر عذاب فوق العذاب اوپر عذاب کے بما کانوا یفسدون اس لیے کہ تھے وہ فساد کرتے وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں گے فی کل ہر امتن امت میں شہیدن ایک گواہ علیہم من انفسہم ان پر انہی میں سے وجینا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو شہیدن گواہ بنا کر علی ہؤلاء ان لوگوں پر ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب تبیانن کھول کر بیان کرنے والی لکل شیئن ہر چیز کو وہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت وبشرا للمسلمین اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے ان اللہ یامر بے شک اللہ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان عدل اور احسان کرنے کا وإيتاء ذي القربى اور دینے کا رشتہ داروں کو وینہا اور منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے والمنکر اور نامعقول کاموں سے والبغش اور سرکشی سے یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو اِذَا عَاهَدتُّم جب تم عہد کرو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور نہ توڑو قسموں کو بعد توکیدہا ان کو پختہ کرنے کے وقت جعلتم اور بے شک تم کر چکے ہو وقت جعلتم اللہ
اور بے شک تم کر چکے ہو اللہ کو علیکم کفیلا اپنے اوپر ضامن ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم ما تفعلون جانتا ہے جو تم کرتے ہو ولا تکونو اور نہ ہو جانا کلتی مانند اس عورت کے نقدت جس نے توڑا غزلہا اپنا کاتا ہوا سوت یعنی یون من بعد قوت مضبوطی کے بعد انکاثن ٹکڑے ٹکڑے تتخذون تم بناتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو دخلا بینکم بہانہ آپس میں ان تکونا تاکہ ہو جائے امتن ہی اربع ایک گروہ وہ بڑا ہوا من امتن دوسرے گروہ سے انما یبلوکم اللہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ آزماتا ہے تم کو اللہ بھی اس سے وَلَيُبَيِّنَنَّ اور وہ ضرور کھول کر بیان کرے گا لَكُمْ تم پر يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے روز مَا كُنْتُمْ وہ کہ تھے تم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں اختلاف کرتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَكُمْ البتہ وہ بنا دیتا تم کو اُمَّتًا وَاحِدًا ایک امت ولیکن یدلو اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا اَمَّا اس کے بارے میں جو کنتم تعملون تھے تم عمل کرتے وَلَا تَتَّخِذُو اور نہ تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلم بینکم فریب دینے کا ذریعہ آپس میں فتزل قدم کہ ڈگ مگا جائے قدم بعد ثبوتها اپنے جم جانے کے بعد وتذوقوا اور چکھو تم السوء برائی بما صددتم بسبب اس کے جو روکا تم نے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ولکم عذاب عظیم اور تمہارے لیے سخت عذاب ہوگا ولا تشتروا اور نہ ہی بدلے عہد کے اللہ کے ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی انما بے شک
عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے،
ہو خیر لکم
وہ بہتر ہے تمہارے لیے،
ان کنتم تعلمون
اگر ہو تم جانتے. بس جی تلاوت سنیں گے رائتوں کے.
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء واحدا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ جاری ہے, پیچھے بھی ہم نے کچھ نعمتیں دیکھی اور پوری سورت جو ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ہمیں احساس دلا رہی ہے. انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت گھر, گھروں کا تذکرہ ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ, اور بنائے ہیں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے, تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو, یوم زعنکم سفر کے دن, و یوم اقامتکم اور اقامت یعنی قیام کے دن, و من اسوافہا اور اسی نے بنائے بھیڑوں کی صوف یعنی اون سے, و اوباریہا اور اونٹوں کی اون سے, و اشعاریہا اور بکریوں کے بالوں سے, کیا بنائے اساسم و متان مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں, الہین ایک وقت مقرر تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی جو بہت بنیادی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی, وہ بیوت ہے, اور بیوت بیت کی جمع ہے, بات یا بیت تو کہتے ہیں رات بسر کرنا. تو گھر کیا ہے؟ جہاں رات بسر کی جائے, جہاں انسان رہے. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو تمہارے سر سے بلند ہو اور تم پر سایہ کرے وہ چھت ہے, اور جو چیز تمہارے وجود کو اپنے اوپر اٹھائے وہ زمین ہے, اور جو چیز چاروں طرف سے تمہارا پردہ کر دے وہ دیواریں ہیں, اور جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ بیت ہے. یہ ہے ایک گھر کی ڈیفینیشن. ہمارے ہاں گھر ایک بہت بگ ایشو بن گیا آج کے دور میں. پہلی وجہ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ گھر بنانے کا اصل مقصد دل اور جسم کا سکون ہے, سکنن کا لفظ. اور سکون مٹی سے نہیں ملتا, سکون سیرامکس ٹائل سے نہیں ملتا, فانوسوں سے نہیں ملتا, بڑی بڑی کھڑکیوں سے نہیں ملتا, میچنگ کرٹن سے نہیں ملتا. سکون ملتا ہے جب بندے کا دل خوش ہو, جب وہ اپنے آپ کو مطمئن پائے کہ واقعی جو مجھے کرنا تھا میں نے کر لیا, جیسی چیز میں چاہ رہا تھا مجھے وہ مل گئی. تو گھر اصل میں تکلفات سے پاک ہونا چاہیے. گھر کے اندر بیوی ہے تو اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ سکون کا سبب بنے. شوہر ہے تو اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ جب میں گھر میں آؤں تو گھر والے میرے آتے ہی سکون محسوس کریں. گھر کو اتنا نہیں سجا دینا چاہیے کہ وہ گھر اور میوزیم میں کوئی فرق ہی نہ دکھے, اور نہ اتنا زیادہ اس کو سجا دیا جائے کہ لوگوں کے آنے پہ ہی پابندی لگ جائے. آپ سکون حاصل کرنے کی کون کون سی چیزیں اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ ویسے تو کچھ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں نا سکون کے لیے, وہ تو اصل میں سو جاتے ہیں نا, وہ سکون تھوڑی ملتا ہے, وہ تو ایک قسم کا اسکیپ ہے. لیکن اصل میں آپ دیکھیے کہ آپ بیٹھے میں امیجن کریں ایک دم کوئی اونچی آواز سے بولنے لگ جائے تو آپ کہتے ہیں میرا سکون درہم برہم ہو گیا. زور زور سے برتن لگے, کھٹکھٹ ہونے لگے, کوئی لڑنے لگ جائے, سکون ختم ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم گھروں کا سکون اپنی آوازوں کو نیچا رکھ کے چلاؤ. ہم سب اگر اپنے گھر کو سامنے تصور میں لائیں, کیونکہ عموماً تو ہم اپنے گھر میں خود ہی ہوتے ہیں نا, دوسرے آتے ہیں اس وقت تک تو وہ گھر سے زیادہ ہوٹل لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ واہ کیسے یہ تو اتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی بندہ اکیلا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو تو اس وقت کیا واقعی گھر سکون کا سبب بنتا ہے؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ پیش کیا، تو ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے ہر عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے گھر کو پرسکون بنائے. سب سے پہلے اس کو صاف ستھرا رکھے، کیونکہ گندے گھر میں کبھی سکون نہیں ملتا. پھر آرگنائزڈ گھر ہو. ڈس آرگنائزڈ جگہ پہ بیٹھ کے کم از کم میں تو خوش نہیں رہتی، اور یقیناً آپ بھی نہیں رہتے ہوں گے. ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. بعض دفعہ آپ بیٹھتے ہیں تو ایک ایسا خاص ماحول ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے باتیں نکلنے لگتی ہیں. آپ گھر جاتے ہیں گہرے سکون کی سانس لیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں ہر چیز صاف ستھری ہے. پھر اسی طرح گھر کو خوشبودار ہونا چاہیے. بدبو اور مسالوں کی بوئیں اور پرانے کپڑوں کی بدبو آ رہی ہے اور کہیں کچھ کہیں کچھ، ایسے گھر پر سکون نہیں ہوتے. پھر گھر میں رہنے والوں کی آوازوں سے سکون ہونا چاہیے. اتنی آواز سے بات کیا کرے سامنے والا بندہ سن لے. بعض دفعہ ہم جب خاص طور پہ فون پہ بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے سارے ہی بہرے ہیں، اور اچھے بھلے وہ جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں سات سمندر پار بات کر رہا ہوں اس کی تو چھوڑیں، جو ساتھ بیٹھے ہیں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. اور کچھ لوگ لٹرلی ٹیلی فون پہ اونچی بولتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ بات میری آئی نہیں رہی، حالانکہ ادھر والوں نے بھی ریسیور ذرا دوری کیا ہوتا ہے کہ بھئی ذرا آہستہ بولے، اب ان کو کیسے روکے. تو انسان کے اندر تحمل ہونا چاہیے. گھر کو بہت زیادہ کمفرٹیبل آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کمفرٹ بھی نہ ہو کہ وہ پھر ہماری روح کے سکون یعنی نماز اور عبادت سے ہمیں دور کر دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آج کے حالات کی بات کر سکتی ہوں کہ جیسے آج کل باہر بہت لو ٹیمپریچر ہے نا، مائنس میں چلتا ہے. اب آپ گھر کو اگر ایک دم بہت زیادہ گرم کر لیتے ہیں، آپ کا گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہے گا. آپ سوچ لیں کہ وہ مرد جو ہمیشہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان سردی کے دنوں میں مسجد میں نہیں جا کے پڑھ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ گھر بڑا کمفرٹیبل ہو گئے. جو لوگ علم کے لیے نکلتے ہیں، قرآن کے لیے نکلتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، اور آج کل مشکل لگ رہا ہے، آپ گھر جا کے آج تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کر دیں. بس کول رکھیں، تھوڑا سا کپڑے پہن کے بھی اپنے آپ کو گرم کریں. پھر کہتے ہیں کپڑے پہنے ہی نہیں جاتے، باہر جاتے ہیں کوٹ پہن لیتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو لان پہن لیتے ہیں. کیوں لان پہنتے ہیں؟ آپ موٹے کپڑے گھر میں نارمل پہنے، لیکن اتنا بس ایک، میں نے یہ نہیں اب کہا کہ آپ کو ایک ٹیمپریچر ہی بتا دیں کہ وہی سیٹ کر دیں. ہر ایک کی اپنی حساب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم جب اپنے جسم کو بہت کمفرٹیبل کر لیتے ہیں تو ہم کام نہیں کرتے. میں آئی تھی تو میں سویٹر پہننا تھا، لیکن میں نے فیل کیا پڑھانے سے پہلے کہ میں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی، میں نے اتار دیا اور اب میں بالکل ریلیکس ہوں. باہر جاتے ہوئے بھی جو پہننا ہوگا وہ پہن لیں گے. بہت زیادہ خود کو پوچھنا نہیں چاہیے. ہم جب ہر وقت اپنی فکر کرتے ہیں، اب یہاں سے ہوا آ رہی ہے، اب یہ سوراخ بند ہے، اب فلور کی ہیٹ خراب ہو گئی، اب دیواروں کی خراب ہو گئی، اب چھت کی ہو گئی، تو یقین کریں کہ ہم پھر اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں. سکنن سکون ہو. تمہیں اپنے آخرت کے گھر کی بھی یاد دلائے تمہارا گھر. ہاں تم دیکھو صاف ستھرا گھر ہے، اچھے طریقے سے تم نے رکھا ہے، صاف کھانا پکے اچھے طریقے سے ہو، اچھا لگے گا. کوئی ویسٹرنائز قسم کا گھر ضروری نہیں ہے کہ اٹیلین کچن ہو اور امیرکنائز قسم کے آپ کے کیبنٹس ہوں تو پھر ہی گھر خوبصورت ہوتا ہے. صاف ستھرا سیدھا سادہ گھر بھی بندے کو سکون دیتا ہے، اور بعض دفعہ بہت کمپلیکیٹڈ گھر بھی سکون نہیں دیتے. مجھے کسی نے ای میل میں بھیجا، ایسے ہی لوگ بھیجتے رہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں نا، کہ دا موسٹ بیوٹیفل ہاؤس ان دس ورلڈ اس کا ٹائٹل ملا. اب میں آپ کو نہیں بتاتی، پھر آپ بھی کہیں گے کہاں ہے، ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی جا کے دیکھیں. تصویریں بھیجی ہوئی تھی، مجھے تو کوئی خوبصورت نہیں لگا، شاید ہماری متی ماری گئی ہے پڑھ پڑھ کے اور پڑھا کے. میں نے کہا اچھا یہ موسٹ بیوٹیفل ہے، اچھا ٹھیک ہے. پھر کوئی موسٹ بیوٹیفل یہ، کوئی موسٹ بیوٹیفل اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہے. اس دیوار کے اوپر آپ چاندی بن جاتی. ایک اور کسی کے گھر کی خبر آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں ویسے لوگ گھروں کی مجھے کیوں بھیجتے ہیں زیادہ، اوروں کو بھی بھیجتے ہی ہوں گے، لیکن کوئی فٹ بال یا کوئی پلیئر ہے کوئی، تو وہ اپنا گھر بیچ رہا ہے، نے وہ اپنا گھر جو ہے لگایا ہوا ہے کہ کوئی دیکھے. تو وہ لوگ اس کی پوری ایک جیسے وہ ایک سلائڈ شو چلتا ہے نا، وہ ای میلز میں بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں یہ گھر ہے. اور وہ ایک اور اس کی بیوی، میں سوچتی تھی یہ گھر نہیں، یہ تو ہوٹل لگ رہا ہے، ہوٹل تو ہوتا تو پھر تو مانا جاتا، ختم ہو جاتی بات. ایک اور بڑی پیاری بات اس بات سے یاد آ گئی، ایک ای میل میں کسی نے بھیجی تھی. ایک شخص تھا تو اس کا گارڈن تھا جیسے ہوتی اپنا فارم ٹائپ کہہ لیجیے، تو وہی چیز ہے نا جو پاس ہوتی تو اس کی قدر نہیں ہوتی، تو اس کو لگا کہ یہ کوئی اتنا اچھا نہیں, میں اس کو بیچ دیتا ہوں. اب بیچنے کے لیے اس نے کیا کرنا تھا کہ ایک بڑا خوبصورت ایڈورٹائزمنٹ بنانا تھا اشتہار, کہ جس کے بیس پہ وہ اس کو پبلسائز کر سکے, اس کا اشتہار دے. اس کا ایک دوست تھا, وہ شاعر تھا, بہت اچھی باتیں لکھتا تھا. اس نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو تم مجھے میرے اس باغ کی خوبصورتی پہ کچھ جملے لکھ دو تاکہ میں اس کو ایڈورٹائز کروں, یہ جلدی سے بک جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے وہ جو جملے لکھے نا, تو وہ جملے تھے بھی بڑے خوبصورت. اس نے کہیں سورج کی باتیں کی, کہیں کرنوں کی باتیں کی, درختوں کی کی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے اپنے دوست کو ملا, کہنے لگا کہ کیا تمہارا وہ باغ بک گیا؟ تو کہنے لگا نہیں, میں نے ارادہ بدل دیا. کہا کیوں تم نے بدل دیا؟ کہنے تمہاری وہ پوئم پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ میرا باغ اتنا خوبصورت ہے, تو میں نے اس کے بعد کہا کہ مجھے نہیں بیچنا. اور حقیقت بھی یہی ہے, آپ پیار والی نظر اپنے ڈالیں آپ ہوں, اور آپ ایک حسرت بڑی نظر ڈال لیں کسی مٹی کے گھر پہ, کہتے ہیں ہائے کہاں ہے, کدھر ہے, کون ہے. اپنے گھر کو پسند کریں, اللہ نے اس میں سکون دیا ہے. کوشش کریں کہ انہی گھروں سے ہمیں آگے کے گھر مل جائیں, یہ ٹوکن بن جائیں گھر ہمارے آخرت کے گھر کے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ, جلود جلد کی جمع ہے, جلد کہتے ہیں سکن کو. یہ آپ کی ساری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیدر کی چیزوں کی اب یہاں بات آنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانوروں کے چمڑوں سے, انعام کے چمڑوں سے گھر بنائے, بیوتن گھر. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ خیمے. آج بھی بنتے ہیں, آج کل تو سنتھیٹک زیادہ بنتے ہیں نا. پہلے دور میں خانہ بدوش لوگ جو ہوتے تھے, یہ جانوروں کی کھالوں کو چیر چار کے باندھ کے اس کے گھر بنا لیتے تھے. اور کیسے ہوتے تھے یہ گھر ان کے؟ تستخفونہا, تم ان کو ہلکا جانتے ہو. خاف آفا اس کا روٹ ہوگا. اب دیکھیے کہ ہلکا پھلکا جانتے ہو, کتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ایک دن ادھر اٹھے لگا لیتے تھے. مکہ والوں کا بھی یہی کچھ حال تھا. عام طور پہ بھی دیکھا گیا کہ جن کے گھر بڑے ہلکے ہوتے ہیں ان کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے. میں جب یہ آیت تیاری کر رہی تھی تو میری نظریں اس آیت پہ رک گئیں, اس لفظ پہ رک گئیں. پھر میرے دل میں آیا کہ آپ کا امتحان لیتی ہوں, اپنا بھی لینا چاہیے, کہ کیا ہم اپنے گھر کو ہلکا پھلکا پاتے؟ ہم کہیں بھی موو کرنا چاہیں کسی وجہ سے بھی, دین یا دنیا کے لیے, سب سے بڑی رکاوٹ ہماری کیا ہوتی ہے؟ گھر. کس کو آسان ہوگا؟ تستحفونہا, ہلکا پھلکا چار سے چیزیں ادھر نہیں ادھر جا کے پھر مل جائیں گی, کیا کرنی ادھر ہی دے دو. اور بل فرض کوئی موو کرنا چاہتا ہے تو میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے دیکھا, اکثر لوگ جاتے آتے رہتے ہیں, کبھی جاب کی وجہ سے کبھی کچھ, موو ہوئے تو ہر وقت گیارہ سیلس لگی ہوئی ہیں, گھر سیل پہ ہیں, چیزیں سیل پہ ہیں. پورا تقریباً کہتے ہیں کہ سات آٹھ مہینے پہلے لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور ایک سال لگ جاتا ہے گھر کو خالی کرتے ہوئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, برتن, وہی چیزیں جس کو آپ نے شوکیسوں میں سجائی ہوتی ہیں اور لوگ ہاں ہو کر رہے ہوتے ہیں, کل وہی لوگ ایک ایک دو دو ڈالر کی بیچ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی ہے تو ہم سے لے لو. اپنے گھروں کو ہلکا کریں اگر بھاگنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ جن کو تیز بھاگنا ہوتا ہے نا, وہ بہت بھاری کپڑے پہن کے بھی نہیں بھاگ سکتے. کبھی پلیئرز کے کپڑے دیکھا کریں, کبھی کھلاڑیوں کو دیکھا کریں, کتنا تیز بھاگتے ہیں. ہم نے اس دنیا میں تھوڑی چل کے رہنا ہے کہ ادھر ہی بیٹھے رہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے رہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ گھر گندا رکھیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اپنے گھروں سے کیئرلیس ہوں. ضرورت کی ہر چیز رکھیں, لیکن ہر وہ چیز جو آپ کا ایکسٹرا ٹائم لے رہی ہے نکال دیں, ہر وہ چیز جو آپ کا ایکسٹرا منی لے رہی ہے نکال دیں, ہر وہ چیز جو آپ کی ایفرٹ لے رہی ہے, آپ کی سوچ لے رہی ہے, ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. میں فیل کرتی ہوں چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے بندے کو جو پڑھنے اور پڑھانے کا مزہ آتا ہے وہ بڑے کمرے میں بیٹھ کے نہیں آتا. وجہ کہ ہماری سوچ ڈائیورٹ ہوتی ہے. آپ ازما کے دیکھیں, جب آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ پارے کے, آپ کسی بالکل اپنے گھر کے ایسے کمرے میں بیٹھے جہاں کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو. اگر آپ کے کوئی کلوزٹ ہے تو اس کو چوز کریں, اپنا چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل بنائے, اس سامنے دیوار پہ کچھ نہ ہونا چاہیے, سمپل صاف ستھری چیزیں. اگر ایک کمپیوٹر ہے, ایک بک رکھی ہے, کچھ رکھا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جذب زیادہ ہوگا. جیسے اگر میں اپنے آپ کو یہاں ہی بیٹھے, ایون ہم یہاں ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں, لیکن میرے سامنے بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں, تو میں اگر کچھ یہاں یاد کروں گی مجھے مزہ نہیں آئے گا. لیکن یہاں سے اٹھ کے اگر میں آفس میں چلی جاتی ہوں اور اندر میں دروازہ بند کر کے بیٹھتی ہوں تو مجھے ایسے لگے گا کہ میرا ذہن فوکس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلکے پھلکے گھر جو ہوتے ہیں وہ انسان کو ایزی لگتے ہیں. یوم زعنیکم, سفر کے بھی دن, یعنی سر پہ اٹھایا گھر چل پڑے, جہاں دل چاہا وہاں چھت اپنی لگائی اور ایک کیل کھوٹو کا اور گھر بن گیا. وہ یوم اقامتکم, اور اقامت کے دن بھی. ہمارا حال کیا, دونوں میں مشکل ہے. گھر اپنے تو بھرے سو بھرے ہیں, کبھی سفر پہ جا کے تو دیکھیں جو ٹوکریاں ہماری کھانے کی نکلتی ہیں اندر سے, پکنک پہ کیا چلے جائیں جب تک ہم چار چھ کھانے اور ڈسپوزیبل پلیٹیں اور نہ جانے کیا کچھ لے کے نکلتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم پاکستانی چاند پہ جائیں گے تو ساتھ کھانا ضرور سب سے زیادہ لے کے جائیں گے, ان کو ایکسٹرا سروس دینی پڑے گی. ہم صرف چند گھنٹے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہماری پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ کھانے میں کیا ملے گا, وہاں جاتے کیا ہوگا. ایک دفعہ ایک فلائٹ میں میں تھی تو ابھی جہاز زمین پہ تھا تو بےچارا کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی تھا, اچھا ہی تھا, تو یا تو پہلی دفعہ آیا ہوگا یا کسی سے شرط لگا کے آیا ہوگا کہ آج میں دیکھنا کتنی دفعہ ایئر ہوسٹریس کو بلاتا ہوں اور کچھ. تو سب نیچے بیٹھے ہیں تو اس نے بیل کی, ایئر ہوسٹریس جی, کہتا ہے چائے لاؤ. اس نے بھی آگے سے بڑا اچھا جواب دیا, کہتی جہاز کے دروازے تو بند ہونے دیں. تو بعض دفعہ ہمارے سفر بھی آسانی کے نہیں رہتے نا, اس لیے انسان کو لائٹ رکھیے, اپنے آپ کو لائٹ مائنڈیڈ. دیکھیں لائٹ مائنڈیڈ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا, اس کو سفر کا بھی نہیں اثر آتا, وہ سفر میں بھی ریلیکس ہے, اٹھتے ہی آ کے کام بھی کرنا شروع ہو جائے گا. اور جو بوجھل ہوتے سارا راستہ کھاتے رہتے ہیں, آ کے پھر سوتے رہتے ہیں دو دو دن. ہلکے پھلکے رہیں. آج کی اس آیت کے اندر آپ کو جو میسج مل رہا ہے نا وہ لائٹ. اب ویٹ تو لائٹ آپ کا ہوگا اپنے اللہ کے حکم سے ہی ہوگا, کچھ کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ کا خود اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہلکی پھلکی زندگی بسر کریں. بہت تھوڑے دن رہنا ہے ہم نے ادھر, یہ صرف ایک ٹیمپریری ہمارا ایک ریزیڈینس ہے, ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اقامت میں ہوتے ہو جب سفر میں ہو دونوں حالتوں میں تم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا پاتے ہو. ومن اسوافہا, اسواف چاہیے صوف کی جمع, سواد وفا. صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی اون کو, یہ جو پیور وول ہوتی ہے نا, وولن چیز جس کو آپ بولتے ہیں اپنی زبان میں, یہ وہی لفظ ہے کہ تم بھیڑوں کی جو اوپر اون موٹی موٹی ہوتی ہے اس سے کچھ چیزیں لیتے ہو. اور اوبارہا وبر سے ہے, اور اوبار کہتے ہیں اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی چیزیں. ہمارے کلچر میں تو یہ اتنی عام نہیں ہے اس لیے ہمیں جانتے نہیں, لیکن پیور لیدر کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ کون سی کھال کس چیز کی بنی ہوئی ہے, کہاں سے بنی ہوئی ہے. اور تیسری چیز ہے اشعارہا, یہ بکری کے بالوں کی چیزوں کو کہتے ہیں. اساسن, اساس ویسے عموماً کہتے ہیں گھر کے سامان کو, بیسک جیسے ہم کہتے ہیں نا, اس کا تو اثاثہ یہ ہے. تو اثاثے میں کوئی آپ کے بزنس کی چیزیں نہیں آتی, یا آپ کی گاڑی وغیرہ دوسری چیزیں نہیں آتی, عام استعمال کی چیزیں, کرسی میز ڈونگے یہ والی چیزیں. وہ متان الہین, یہ لفظ الہین پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بس ایک خاص وقت تک تم یہاں کام کرو گے, ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے, اس لیے اس کو ہلکا رکھو اور ان کو اللہ کی نعمت سمجھو. اب اس میں اللہ نے کوئی نہیں کہا, آپ کہیں گے دیکھا گھر کی بات تو قرآن میں آئی. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک بندہ اللہ کی رضا سے ہلکا پھلکا گھر ہی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ہلکا پھلکا گھر اس کو خوشی دے دے گا, اور اگر ایک انسان اپنے کندھوں پہ ایک بھاری بوجھ ڈال دیتا ہے ایسے گھر کا کہ جس کا صرف وہ خریدنا ہی نہیں برداشت کر سکتا, بعد میں اس کو سنبھالنا کہاں کرے گا, تو کیا کرنا ہے ایسے کو. الہین چند دن کی تو بات ہے. ایک مجھے کال یاد آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی اما تھی, تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے دیکھو کتنی جلدی مر گئے, ایک میرا بیٹا جو ہے وہ 100 سال کا ہو کے مر گیا, دوسرا بس 200 سال کا ہو کے مر گیا, کیونکہ اس دور میں لمبی عمریں تھیں, اما کو پھر بھی یہ تھوڑی لگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اما تم شکر کرو کہ تمہارے بچوں کی اتنی لمبی عمریں ہوئی, ہمارے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جن کی شان تو بہت بلند ہوگی لیکن ان کی عمریں بڑی تھوڑی ہوں گی. اور اشارہ تھا امت محمدیہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مائی نے کہا کہ اچھا پھر تو وہ مٹی کے گھروں میں رہیں گے, 50-60 سال کی عمر ہے, پھر انہوں نے گھر بنا کے کیا کرنا ہے, وہ تو آگے کی تیاریوں میں ہوں گے. الہین سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کبھی کوئی دنیا سے جائے اور جب اس کی چیزیں بے قیمت ہو کے بٹتی ہیں نا, اس وقت تصور میں اپنی چیزوں کو لائیں, اپنے کپڑوں کو لائیں کہ میرے کپڑے کون لے گا. ہر کپڑا بناتے رکھتے ہوئے سوچا کرے کہ میرے بعد یہ کون لے گا, کیا سوچیں گے لوگ میرے مرتے کی, اتنا اس نے جھاڑ جھنکار جمع کیا ہوا تھا, اتنا کوئی تھا. پھر لوگ لیتے ہوئے خوش نہیں ہوتے, چپکے چپکے کہہ رہے تھے کیا تھا, دنیا میں کبھی استعمال تو کیا نہیں, اتنی دفعہ آئے تھے گھر میں ان کے, کبھی ان برتنوں میں کھلایا تو ہے نہیں. پھر مائیں روتی ہائے برت نہیں سکی, اس لیے کچھ برت لیں, استعمال کر لے تاکہ بعد میں کوئی روئے نہ. جن کو ملنا وہی کہتے ہیں سب سارا صدقہ ہی کر دو, ہمیں دنیا میں نہیں ملا, زندگی میں نہیں ان کی ملا, اب کیا ہم نے کرنا اس کو لے کر. تو دنیا کی زندگی کو الہین رکھیں گے, انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی. پھر ایک اور نعمت کی طرف اشارہ, واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا, اور اللہ ہی نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا کیا, اور اسی نے بنائی ہیں تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، وسرابیل تقیکم باسکم، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تم کو لڑائی کے وقت. کیوں بنائے یہ سارے لباس؟ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم سرے اطاعت خم کر دو. اب دیکھیے کہ ایک ایک آیت کے اندر ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک پیکج ہے نا. پیچھے گھروں کے متعلق چیزیں تھیں، اس کے اندر اللہ کی ذات نے کپڑے لباس کی مختلف کیفیات کا تذکرہ کیا. پہلی بات تو اس میں بتا دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ان کے سائے بھی بنائے ہیں. سایہ بنا کر انسان کو کس چیز کا احساس دیا؟ کہ جس طرح تمہارا سایہ زمین پہ آتا ہے، اس طرح تمہیں بھی اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہ سوچو کہ تم بہت بڑے ہو گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا اور اب تم کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، بلکہ محسوس کیا کرو. اور پھر اس کے بعد وجعل لکم من الجبال اکنانن، پہاڑوں میں اس نے اکنان بنائے. اکنان جو ہے نا یہ کنن سے ہے، کاف نون نون اس کا روٹ ہے. اردو میں بولتے نا کان، یہ کان نہیں جو ہمارا کان والا ہے، کانوں میں سے نمک نکلتا ہے، نمک کی کانیں کھیوڑا میں جو ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اس کو کہتے ہیں. اور چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اشارہ ہے اس میں مائنڈس کی طرف کہ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھ دیا، کیا کچھ وہاں تمہیں دکھتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ پہاڑوں کے اندر اس نے چھپائے ہوئے، غاروں کو بھی کہا گیا. ایک بڑی خوبصورت ای میل کسی نے بھیجی کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے غار تھے پہاڑوں کے اندر، اس طرح سے بنے ہوئے. موقع ملا کبھی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے اللہ کی قدرت دکھتی ہے. کوئی دنیا میں بھی باہر اتنے خوبصورت ہولز نہیں کر سکتا جو دنیا میں مختلف پہاڑوں کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پناہ گاہیں، یہ سب چیزیں کیوں بنائی؟ انسان تمہارے لیے. کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتی ہے، کہیں سے کچھ نکلتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہمارا بھی تو یہی معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سادیا اور کل یہاں چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے آن لائن پہ، تو اس میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھایا کہ انڈیا میں ایک کان تھی جس میں کوئلہ ہوتا تھا، تو بہت عرصے سے وہاں کوئی کچھ نہیں ہوا. تو لوگوں نے سمجھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے تقریباً 80 فٹ کے قریب ایک اور گڑا کھود لیا. ان کا خیال تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، ادھر ہوگا. حالانکہ اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، جن کو نہیں پتا تھا، اور یہ سوچتے تھے کہ اگر کبھی وہ کان پھٹ بھی گئی کوئلے کی وجہ سے تو ہم محفوظ ہیں. لیکن ایک دن اچانک ایک دھماکہ ہوا اور 60 فٹ چوڑا شگاف جو پڑا، اور وہ پہلی کان بھی گئی، اور اس کان میں جو لوگ کام کر رہے تھے 300 کتنے مزدور اور انجینئر، وہ سارے مارے گئے. تو اس کا تھیم جو دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ اس وقت آج ہماری اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں بھی ایک نہ نظر آنے والی پتلی سی دیوار ہے، اور ایک دھماکے سے وہ ٹوٹے گی، اور وہ دھماکہ ہماری موت کا ہوگا. آج ہم اس دنیا کی چھوٹی سی کان میں بیٹھے ہوئے، اور جب ہماری موت آئے گی تو بس اس دیوار کے پیچھے، جیسے میں یہاں بیٹھی نا تو اس پردے کے پیچھے باہر روڈ ہے، اسی طرح میری موت ایک ایسی نہ نظر آنے والی دیوار ہے. جو ہی وہ دیوار گرے گی مجھے ادھر کی چیزیں دکھنی شروع ہو جائیں گی. اصل بات یہ کہ نظریں آگے لگانے کی ضرورت ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اسی میں کھو جاتے ہو، اور آخرت کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی تم نے کمی تیاری کی. کب اجال لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے بنائے تمہارے لیے ایسے لباس. سرابیل جو یہ سربال کی جمع ہے، کرتے کو کہتے ہیں، کپڑوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کیسے خوبصورت کپڑے دیے، کرتے دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں؟ یہ کون سے کپڑے ہوتے ہیں جو انسان کو گرمی سے بچائیں؟ ہم نے تو دیکھا کہ گرمیوں میں بس ہی کپڑے اتار دو. اب دیکھیے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ کپڑے سردی سے بچاتے ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں موٹے کپڑے پہنو، اور جب گرمی آتی ہے تو خود اپنے بچوں کی ٹانگیں ننگی کر دیتے ہیں، بازو بھی ننگے کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کے وہ خود ہی کر لیتے ہیں ننگے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت گہرا اصول بتا دیا کہ سردیوں میں تو کپڑے پہنو گے، گرمیوں میں بھی تمہیں کپڑے فائدہ دیں گے. بہت دیر تک یہ نظریہ رہا کہ گرمیوں کے اندر اپنی سکن کو ایکسپوز کر دو تو گرمی کم لگے گی. اس وقت سائنس نے اس چیز کو ڈسکور کیا کہ سردی میں جس طرح کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی میں بھی سکن کے اوپر کپڑے ہونے چاہیے اسپیشل اس طرح کے. اب وہ لباس تیار کر رہے ہیں، بلکہ اگر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے ورنہ آپ کو پوری اس کی کہانی سناؤں کہ کس طریقے سے اس وقت ویسٹ اس چیز پہ پریشان ہے کہ ان کی عورتوں میں اور ان کے مردوں میں سکن کا کینسر بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہماری اسکن ڈائریکٹلی ایکسپوز ہوتی ہے سورج کی رشوؤں سے جس سے اسکن کے اندر پگمنٹس بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسکن کینسر ہوتا ہے. اب انہوں نے اس قسم کے لباس بنانے سے ننگا رہنے کو دل تو بہت چاہتا ہے نا کیونکہ جسم دکھانا جو ہے, اب ٹرانسپیرنٹ کپڑے بنا رہے ہیں کہ جو گرمیوں میں پہن لیں یا ایون اب آپ دیکھیے گا کہ سردیوں میں بھی پہنیں گے. میں تو بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں, عقل بھی ماری ہوئی لگتی ہے, ایسے چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی تکلیف ہی ہوتی ہے کہ آپ -20 میں نکلے ہوئے ٹانگے آپ کی پھر ننگی ہیں, سر پہ آپ ٹوپی پہن لیں, نیچے شوز پہن لیں اور آدھی ٹانگے آپ کی ننگی ہیں. شوق ہے نا پہننے کا, تو آپ اس قسم کے کپڑے بنا رہے ہیں کہ دیکھنے میں لگے کچھ نہیں پہننا ہوا لیکن ایک شیلڈ ہوگی. پہلے دور میں آپ نے سنا ہوگا, دور کے آج بھی ایسے ہی ہے, سن بلاکس کریمیں اور یوز کرتے ہیں یہ لوگ بہت ساری نا, اسکن کینسر نہیں ہوگا اور آپ کی اسکن خراب نہیں ہوگی, لیکن آج اس کو بھی فیل کر دیا, کہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ انہوں نے جو چیز ریسرچ میں ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو فیس ہے اس کے اوپر جب سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسکن کی بیماریاں آتی ہیں. اور اب وہ اس قسم کے کچھ کیپس بنا رہے ہیں, یعنی آپ امیجن کریں اگر اس ساری چیز کو جو میں اس سے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ سر کے اوپر ایک ایسے کیپس ہی پہنا کے اور پھر اس کے آگے کچھ ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا لٹکائیں گے اور لوگ اس کو پہنیں گے, دیکھیے گا. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس کا نام نقاب رکھ لیا تو لوگ آج بھی نہیں پہننا چاہتے. میں پڑھ رہی تھی, سن رہی تھی, ہنس رہی تھی, میں نے کہا کہ اتنی مصیبت کیا, مان جاؤ مسلمان ہونا ہے, تعصب کی دیواریں ہیں نا, تعصب نہیں ماننے دیتا, اندر سے دل مانے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مسلم کے اندر, مسلم ملکوں میں, مسلم خواتین میں کینسر اسکن کا اتنا عام نہیں ہے, اور جو لوگ آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ اپنی اسکنس کو ایکسپوز کرتے ہیں آپ ان کے دیکھیں اسکن پہ ان پہ نشان بھی بہت ہوں گے اور کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہے تقیکم الحرہ, مرو گے نہیں گرمی سے, کپڑے پہن لوگے تو کچھ نہیں ہوگا. اور میں سوچتی ہوں کہ بلکہ جتنا ایک انسان اپنے آپ کو اسلامک اٹائر میں لوگوں کے سامنے رکھے, ایون گرمی میں, مثلاً اگر آپ نکاب کرتے ہیں یا اگر آپ ابایا پہنتے ہیں تو گرمی کے وقت میں اپنے آپ کو زیادہ کول فیل کریں, دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو یہ نہ کہ ہائے گرمی, اگلے کو گرمی لگے گی آپ کو دیکھ کر, لیکن آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں گرمی سے بچانے والے لباس دیے, وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, اور وہ لباس جو تمہیں لڑائی میں بچاتے ہیں, یہ کون سے زرہ ہیں, آہنی لباس جو پہلے دور میں بھی مختلف طرح سے پہنائے جاتے تھے. آپ نے کبھی بھی کوئی اگر ایسا تاریخی ڈرامہ دیکھا ہو تو چینز ہی لٹک رہی ہوتی ہیں جو پہنی جاتی شیل کی طرح, کہ اگر کوئی تلوار لگائے یا کچھ ہود بولتے ہیں جو سر کے اوپر پہنتے ہیں, اس طرح قمیض کے اوپر پہنی جاتی ہیں زیرے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ آخنی لوہے کے بنے ہوئے لباس جو تم پہنتے ہو, یہ کیا ساری نعمتیں نہیں. ایسے لگ رہے کہ سورت نحل میں اللہ تعالیٰ اتنی باریک چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس کو واقعی ایک بندہ سوچتا بھی نہیں. کتنی دفعہ ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ واقعی جو زرہ ہے وہ بھی کوئی ایک انسان کے لیے نعمت ہے اور لباس بھی نعمت ہے. کہا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون, اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ, تم سبمٹ کر دو, تم جھک جاؤ, اللہ اپنی بارشوں کا میہ تم پر برسا رہا ہے, ہر چھوٹی بڑی خواہش کا تمہارے وہ خیال رکھ رہا ہے, تمہاری ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتا ہے تاکہ تم جھک جاؤ, تم اکڑ چھوڑ دو, تم اللہ کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو. احسان شناسی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی بات مان لو, اور اگر نہیں تو پھر تم سوچو کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا. یہی اصل میں اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ جہاں بھی جائے, گرمی ہو, سردی ہو, دھوپ میں ہو, سائے میں ہو, پہاڑ کی اوٹ میں ہو, ہر لمحے اس کو یہ بات یاد رہے کہ میں نے اللہ کے آگے مسلم بننا ہے. ورنہ اگر پانی برسے تو تم کہاں جاؤ گے, برف کے طوفان آنے لگے تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. اللہ نے ان کے لیے بھی گھر بنا دیے غاروں کی صورت میں جن کے پاس گھر نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو. اس لیے ایک انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دے گا, اور باقی رہ گئی بات نہیں تو نہ صحیح. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, پھر بھی اتنے روشن دلائل سننے کے باوجود وہ منہ پھیر لیں تو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا تھا کون سا بلاغ المبین, بات کو کھول کھول کے پہنچا دینا, یعنی ان کے بس شعور کو بیدار کر دو اور اس کے بعد چلتے جاؤ گے. یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کو پتا نہیں ہے کچھ, سب پتا ہے. یعرفون نعمت اللہ, یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. وہ کون سی تھی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے پارے میں بھی ہم نے کل پڑھا یہی بات کہ لعلکم تہتدون, اللہ تم پہ تو اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نعمت، اسلام کی نعمت، دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اصول بتانے کی نعمت۔ لیکن لوگوں کو نعمتیں نعمتیں کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ لہذا نعمت کو پہچاننے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ ثم ينكرونها، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں ہم سے اتنی پابندیاں نہیں برداشت ہوتی، مسلمان ہو جائیں گے یہ ہوگا وہ ہو جائے گا، لہذا انکار کرتے ہیں۔ واکثرهم الكافرون، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے احسانات کی خبر نہیں، بلکہ وجہ کیا ہے کہ ماننا نہیں چاہتے، تو نہ مانے، کل قیامت کا دن سامنے رکھ لیں، ایک دم اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لے جاتے ہیں انسان کو، کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور تب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آج نہ مانے، جانتے بوجھتے اللہ کی نعمتوں کا انکار، رسول کا انکار، اسلام سے خلاف زندگی، قیامت کے دن کیا ہوگا جب انبیاء کرام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے اپنا پیغام دے دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہم کیا کرتے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہر چیز کہی، لیکن یہ لوگ مان کے نہ دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے، اس کے بعد کوئی مانے کوئی نہ مانے اس کی مرضی، وہ خوشی سے نہ مانے، کل قیامت کے دن لا یستعتبون، اس لفظ کے دو تین مختلف معنی ہیں۔ اگر آپ اس کا روٹ دیکھیں تو عین تا با روٹ ہے اس کا، ایک تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس روز بڑی کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لیں، لیکن اس کوشش کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ عین تا با جو ہوتا ہے نا، اتبن اتبن، اس کا معنی ہوتا ہے ناراضگی۔ جب کوئی شخص کسی پر ناراض ہو تو کہتے ہیں اتب علیہ یعتب، اور جب کوئی شخص اپنی ناراضگی کا اظہار کرے تو کہتے ہیں آتبہو، یعنی اس میں اصل میں اعتاب کا لفظ پایا جاتا ہے ناراضگی کا، کہ کوئی بندہ اس دن اپنے آپ کو خوش نہیں پائے گا، وہ اس ناراضگی سے نکلنا چاہیں گے، تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ٹھکرا دی جائے گی، کیونکہ دنیا میں موقع مل چکا تھا اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دار الجزا میں جا کے یہ کہنا کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے، بالکل اس طالب علم کی طرح جو پڑھائی کے وقت پڑھے نہ اور رزلٹ والے دن جا کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ پلیز آج مجھے ایک دفعہ پھر ٹیسٹ دینے کا موقع دے دیا جائے۔ اسی طرح یستعتبون کا ایک معنی جو کیا گیا وہ کیا کیا گیا، توبہ قبول نہیں کی جائے گی ان کی، کوشش تو وہ کریں گے کہ ہم توبہ کریں لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے کسی کا اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے گناہوں پہ معافی کا قلم پھروانے کا، وہاں جا کے ہوگا کیا؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا عذاب آخرت کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ان کو مزید مہلت دی جائے گی۔ ہلکا نہ کیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو وقفہ نہیں آئے گا، اس میں مسلسل ہوگا عذاب، کنٹینیوس عذاب ہوگا، اور دوسرا کیا ہے کہ ڈھیل نہ دی جائے گی ان کو کوئی بھی، ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور توبہ کا موقع نہ دیا جائے گا۔ ساری زندگی موقع اتنے ملے انہوں نے ضائع کر دیے، اور ایسے وقت پہ پھر اللہ پکڑے گا ان کا، ٹیمپریچر کم نہیں کیا جائے گا، ایک دم ان جہنم میں ڈال کے بس بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پھر ان کو یاد آئیں گے اپنے وہ کرنی والے، وہ بزرگ جن کو یہ یاد کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، تو بول اٹھیں گے اے رب یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کی پوجا ہم تجھے چھوڑ کر کرتے تھے، یعنی تیری بجائے ہم جن کو پوچھتے تھے وہ یہ ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ شریک ان کو جواب دیں گے کہ بے شک تم جھوٹ بول رہے ہو۔ امیجن کریں، یہی چیز بالکل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا میں ساری زندگی جو لوگ دوسروں کے در پہ جھکتے رہے، ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. دیکھیے کہ دنیا میں ہر مشرک کسی کو بھی اگر پوچھ رہے نا تو پوجے جانے والے بزرگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ کہا ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمیں پوجنا, ان کا تو حال وہی ہوگا جو ان کے مریدوں کا ہوگا. لیکن ایک دوسری قسم کے بزرگ بھی ہوتے ہیں جو خود نہیں کہتے, اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہے, وہ داتا حجویری کے نام کے ہوں, وہ عبد القادر جیلانی کے نام سے ہوں, وہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے ہوں, اللہ کو پتہ ہے ان کے کیا مقام ہے. لیکن اگر وہ نیک بزرگ ہیں اور بعد میں لوگوں نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو پوجا تو وہ کل آ کے یہ بات کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا ان کو لکاسبون, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کب کہہ کے کہتے ہمیں پوجیں. اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. دیکھیے اگر فرشتوں کو لوگ پوجتے تھے, فرشتے تو ویسے ان چیزوں سے بے نیاز ہیں, لکڑی پتھر کے بت تھے وہ تو بول ہی نہیں سکتے. پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں تھا لیکن لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو وہاں جا کے وہ یہ گواہیاں پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں کہہ کے گئے تھے, یہ تو انہوں نے خود ہی ہماری نیکیوں کو دلیل بنا کر پوچھنا شروع کر دیا, لہٰذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, وہ پیش کریں گے بارگاہ الہی میں اس دن اپنی عاجزی. وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور فراموش ہو جائیں گے ان سے وہ جو بہتان باندھا کرتے تھے. یعنی ایسے بزرگ جو تھے جو نیک تھے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں نہ پکڑیے, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم نے کچھ نہیں کہا تھا, ہم تو مجبور تھے, ہم تو مر گئے تھے, اب کوئی ہمیں بعد میں پوچھنے لگ گیا تو ہم نے کب ان کو کہا تھا. سورہ یونس کی آیت 29 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے کہ وہ کہیں گے کہ ان کننا عبادتکم لغافلین, ہمیں نہیں پتا تم ہماری قبروں پہ آ کے پھول چڑھاتے تھے, عطر کی بارش کرتے تھے, منتیں مانتے تھے, ہم کب تمہیں کہہ کے گئے. پھر سورۃ الاحقاف کی آیت 5 اینڈ 6, سورۃ مریم آیت 81 سے 82, اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25, اور سورۃ کہف کی آیت 52 میں بھی یہی مضمون آتا ہے. بار بار آپ کو قرآن پاک میں یہ بات سمجھ آتی ہے, پھر بھی دیکھیے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں. چلے ایک تو عامت الناس ہے نا, وہ تو جانوروں کی طرح جدھر کسی نے پیچھے لگایا لگ جاتا ہے بندہ, وہ تو بالکل عقل استعمال نہیں کر پاتے, وہ تو بےچارے مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے خود تو پڑھا نہیں, بہت ساروں کو تو آتا بھی نہیں پڑھنا لکھنا, وہ تو اپنے دین والوں سے پوچھیں. لیکن سوچئے کہ وہ دیندار جو قرآن پڑھنے کا یا دین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے, ان کا کیا حال ہوگا, وہ تو جانتے بوجھتے جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا الذین کفروا, ایسے لوگوں نے کفر کیا ہے, نہ شکری کی, مسلمان تھے اور اسلام نہیں سیکھا, قرآن نہیں پڑھا, دین نہیں سیکھا تو بھی کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ, اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. روکتے ہیں ایسے مشرک لوگ اللہ کی راہوں سے, بہت روکتے ہیں لوگ, تو خود ہی رک جاتے ہیں ان کا سہارا لے کے, کیونکہ ان کے بتائی ہوئی باتوں میں بڑی زندگی آسان ہوتی ہے. جو چاہو کرو, آ کے ایک نیاز کا لڈو کھا جاؤ, آ جاؤ اور ایک تم پیسے دے جاؤ اور تم یہ چڑھاوا چڑھا جاؤ اور جو مرضی کرو, کس کو یہ دین نہیں چاہیے. آپ کیوں یہاں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں, آپ کے ادھر آنے جانے میں جتنا وقت لگے, جتنا آپ کو بیٹھ کے محنت کرنی پڑے, ٹیسٹ دینی پڑے, اس کے بدلے میں آپ سے کوئی کہے کہ ہر روز کے کوئی 50 کرون کہیں ڈال دیں کریں, تو میرا حال ہے آپ خوشی سے ڈال دیں کہ چلو بھائی چھوڑو, اتنا کرایہ لگا کے بیٹھ کے جا کے کرنا ہے, تو جب 50 کرون دے کے جان چھوٹ رہی ہے ہم کیوں اتنی جان پہ لیں. آپ دیکھیے کہ انسان پیسہ لگا لیتا ہے, جان لگانی بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم کہتے چھوڑو کسی اور سے کام کرا لو, اب خود کہاں ہاتھ رگڑتے رہیں گے. بالکل اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو دین سے روکتے تھے, زدناہم عذاباً, اللہ ان کے عذاب کو بڑھا دے گا, ہم نے بڑھا دیا ان کا عذاب, فوق العذابی, ان کے پہلے عذاب کے اوپر, ایک تو اپنی گمراہی کا عذاب, دوسرا دوسروں کو روکنے کا عذاب, ان کے گناہوں کا عذاب, اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پلیوٹ کرنے کا, دین کو گندا کرنے کا عذاب. کیوں؟ بما کانوا یفسدون, کیونکہ وہ فساد کرنے والے تھے. ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کو ایسی لوریاں دیتے آئے دین کے نام پہ, کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے حجت ہوگی کیا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے, اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ ان سب پر. کس کو؟ فَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا, اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب تفصیلی بیانات والی، کھول کر باتوں کو بیان کرتی ہے ہر چیز کو، وہ ہدن و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت بھی ہے، فبشرا، اور خوشخبریاں ہیں، کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. کل قیامت کے دن جب قومیں نہیں مانیں گی تو اللہ تعالیٰ دوسرے انبیاء کرام کو لائے گا، ہر نبی کی قوم نبی کو جھٹلا دے گی، پھر نبی کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. پیچھے بھی ہم شفاعت کی روایت تفصیل سے پڑھ چکے کہ قیامت کے دن پھر امت مسلمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کے سچا ہونے کی گواہی دیں گے، اور اس دن امت مسلمہ گواہی دے گی. یہی ہے امت وسط، اسی پہ ہم نے اپنی کل ایک کلاس میں بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کتنا بڑا منہج دیا کہ یہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں کڑی بن گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب دے گی. تو ایسی امت کو اللہ تعالیٰ ایک خاص میسج دیتا ہے، ایک خاص احساس دیتا ہے کہ تم شہادت حق کا کام کرو گے، زندگی بھر شہادت حق کا کام کرو، اللہ موت بھی شہادت کی دے دے گا. اور زندگی تم نے اپنے نفس کی غلامی میں کی تو موت کیسی ہوگی، یہ ہر ایک سوچ سکتا ہے. کل حال کیا ہوگا اس وقت جب لوگ وہاں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی امت گواہی دے رہی ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی رویا کرتے تھے پوری پوری رات، اب سورت نساء کی آیت پڑھ کے رو رہے تھے کہ اللہ کیا بنے گا جب تو مجھے گواہ بنائے گا. وہ جی نہ بھی کب شہید نہ لاہ، ان کے اوپر گواہ آپ کو لایا جائے گا، امتوں پر، نبیوں پر، پچھلے لوگوں پر، کہ بتاؤ یہ کیا کرتے آئے، کیا حضرت نوح نے پیغام دیا تھا، کیا حضرت صالح نے دیا تھا. قومیں تو صاف مکر جائیں گی، کہیں گی کوئی نوح نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جو دنیا میں نہیں مانتے وہ وہاں جا کے کہاں مانیں گے. کہا آیا تھا، ہم نے بیان کیا. ونزلنا علیک الکتاب، ہم نے کتاب کھولی تھی. نزل ینزل تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. آج قرآن کو ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، اور تبیانن کا لفظ بھی بیان سے ہی ہے، با یا نون، اور تا لگ گئی تو اور اس میں خوبصورتی آ گئی کہ ہر چھوٹی بڑی ڈیٹیل اس میں دے دی جس کی انسانوں کو ضرورت تھی زندگی میں گزارنے کے لیے، اعمال کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کیسے. اب اس میں کوئی دنیا کے علوم نہ بھی ہوں لیکن دنیا کی کامیابی سے لے کے آخرت کی کامیابی کی بات ہے. اسی لیے فرمایا وہ خدا ہوں وہ رحمہ و بشرا، چار خوبیاں اس میں قرآن پاک کی. اور آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیاری کتاب کے ساتھ جوڑے ہوئے. اس کتاب کے اندر جب بندے کا دل لگ جاتا ہے نا تو اس کو ہدایت بھی ملتی ہے. کب؟ جب اس کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. رحمت بھی ملتی ہے، بلکہ میں ایک ایک الگ بول دیتی ہوں. تبیان لکل شین، قرآن کے اندر باریک چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل ہے. یہ کیا ہے؟ جب آپ اس کی تفصیل سنتے ہیں. ہدن کتاب کب بنتی ہے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، گائیڈنس کے معنوں میں. رحمت کب ملتی ہے؟ جب اس کو صحیح پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. اور بشرا کب بنتی ہے؟ جب اس پہ عمل کرتے ہیں. للمسلمین، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور اس سے اگلی ایک ہی آیت اس پوری بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ کتاب دین کی ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے. اس لیے اس کے ساتھ بندے کا تعلق بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، رسمی اور روایتی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک پہلے ہم تلاوت سنیں گے.
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تفلحون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 90 سورة نحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر معاملے میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں سے منع کرتا ہے وہ کیا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْشِ اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے برے کاموں سے اور سرکشی سے يَئِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو بہت ہی خوبصورت آیت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریا کو کھوزے میں بند کیا گیا پورے دین کا خلاصہ ہے اس ایک آیت میں اور اس کو جامع ترین آیات میں سے کہتے ہیں جوامع الآیات میں سے اس کو شامل کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کو ایک کام دیا گیا تھا سورۃ آل عمران میں کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اسی طرح ولتکم منکم امت یدون الی الخیر اور شر سے روکنے والی بات تو یہ آیت اصل میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی تفسیر ہے وہاں ایک جملے میں کہا گیا اور یہاں اس کی تفصیل بتا دی اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ کئی لوگوں کے دل میں ایمان اس ایک آیت کو پڑھنے کے ذریعے سے آیا مثلا ایک صحابی تھے اقسم بن سیفی وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت کی بنیاد پہ ایمان لایا کسی دور کے قبیلے میں تھے اپنی قوم کے سردار تھے ان کو خبر ملی کہ ایک شخص نے مکہ میں رہتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلے تو انہوں نے سوچا کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ ان کی دعوت کیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ آخر سردار ہیں لیڈر ہیں تو بغیر بتائے بغیر پوچھے نہ جائیں کسی اور کو بھیجیے پہلے وہ اس نبی کی تعلیمات کو دیکھے پھر اگر آپ کو اچھی لگی تو پھر آپ چلے جائیے چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے دو بڑے سمجھدار انسانوں کو منتخب کیا اور انہیں کہا کہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو یہ دو شخص گئے اور اقسم بن سیفی نے کہا کہ دو سوالوں کا جواب لے کر آنا من انت و ما انت کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دونوں سوال پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں دیٹس اٹ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ نحل کی آیت تلاوت فرما دی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان سے لے کے آخر تک دونوں قاصد واپس گئے اقسم نے پوچھا کہ بتائیے کیا ہوا انہوں نے کہا پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا اور دوسرے میں یہ کہا اور آخر میں آیت پڑھ دی، قرآن پاک کی آیت بتا دی. جو ہی یہ بات انہوں نے سنی تو اقسم کہنے لگے کہ میں نے تو یہ چیک کرنے کو بھیجا تھا کہ ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ کس نسب سے، کس خاندان کے ہیں، باپ دادا کے نام کی بات کریں گے. اگر یہ کوئی عام انسان ہوتے تو اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام پہ بہت بڑی بات کرتے، لیکن انہوں نے نہ تو اپنے نام پہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بات کی نہ باپ دادا کا بتایا، لیکن جو بات انہوں نے بتائی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور برے اخلاق سے روکتے ہیں. لہذا تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اور تم دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، پیچھے نہ رہو. اللہ اکبر. یہ ایک سچے لیڈر کا کردار ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیتا ہے. اسی طرح عثمان بن مزون کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام تو قبول کر ہی لیا تھا شرما شرمی سے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھائی مروتن قبول کر لیا تھا کہ اب سب کہہ رہے ہیں تو چلو میں بھی کر لوں، لیکن ابھی تک میرے دل میں اسلام نے وہ جگہ نہیں پکڑی تھی جو ہونی چاہیے تھی. کہ اتنے میں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس بیٹھا تھا کہ وحی کے اثرات شروع ہوئے اور آپ کے چہرے پہ عجیب حالات جب ختم ہوئے تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہو گیا اور جم گیا، اور پھر میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایون قرآن پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. ہمارا اسلام قبول کرنا تو اصل میں قرآن قبول کرنا ہے نا. ہم جب اپنی زندگی میں قرآن کو لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد شعوری اسلام تو ہماری زندگی میں تبھی آتا ہے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو ہم تو بس ایک رواج کے مسلمان ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی قرآن کی کوئی ایک آیت آپ کو بھی مسلمان کرتی ہوگی. پورا قرآن پڑھنے آتے ہیں لیکن پورے قرآن میں سے کوئی ایک بات دل کو جم جاتی ہے تو یہ آیت حقیقت میں انہی آیات میں سے. ایک موقع پہ ولید بن مغیرہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، جو اپنی قوم کا سردار تھا. واپس جا کے اپنی قوم کو کہنے لگا کہ واللہ خدا کی قسم اس میں ایک مٹھاس ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے. اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلتے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے. ما ہوا بقول بشر، اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں. تو جو آیت اتنی خوبصورت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر حقیقت میں ہماری بھی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. اور اس آیت کو اگر مسلمان مرد ہر ہفتے جمعے کی نماز مسجد میں ادا کرنے والے ہیں تو وہ تو خوب پہچانتے ہوں گے، کیونکہ یہ خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس آیت کو خطبہ جمعہ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ امت جو ہر ہفتے میں ایک بار اتنی خوبصورت تعلیمات لے کے آتی ہے، وہاں ہی زیادہ قطع رحمی، وہیں زیادہ ظلم و بربریت ہے. اور اسی طرح احسان سے ہاتھ رکھے ہوئے تو ہم مختصراً دیکھیں گے ایک ایک چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا. سب سے پہلے فرمایا ان اللہ یامرو. غور کیجئے گا، آیت ایک تو انا سے شروع ہو رہی ہے، شدت کے لیے ہوتا ہے. دوسری بات لفظ اللہ سے شروع ہو رہی ہے، اور تیسری بات یامرو حکم کا لفظ آ گیا. قرآن پاک میں بہت سارے احکامات ہیں، اسی طرح یہ بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم کے لفظ استعمال کر کے اپنی طرف نسبت دے کر اس آیت کو اور زیادہ اہم کر دیا. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل. یہ پہلی چیز ہے تین چیزوں میں سے. ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى. اور تین چیزوں سے رکنے کا حکم ہے، جس کے اندر فحش، منکر اور بغی ہے. اور حکم کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز عدل ہے. ہم دیکھیں گے کہ عدل کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ لفظ بہت ہی مختصر سا کر دیا گیا اور عدالت تک اس کو پیش کر دیا گیا. کبھی اس کو برابری اور انصاف کے نام پہ رکھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو عدل ایک وسیع المعنی لفظ ہے. اس کا لفظی معنی عین دال لام برابری کا ہوتا ہے. لہذا عدل کو ہم مختلف لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا عدل ہوتا ہے بندے اور رب کے بیچ کا عدل. ہم سورۃ الاعراف کے شروع میں ایک آیت کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں بربہم یعدلون، وہاں ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی کہ وہ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ترجمہ یاد کرنے والوں کو کہ یہاں تو لفظ عدل کی بات ہے لیکن یہاں شرک کا معنی کیوں رکھا گیا، تو وہاں پر مراد کیا تھا؟ بتایا تھا آپ کو وہاں بھی کہ برابر کرتے ہیں، رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ تو عدل کا پہلا درجہ جس میں بندہ رب کے ساتھ عدل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے برابر کسی اور کو نہ سمجھے، اپنے نفس کو رب کے تابع کر دے، اپنے خواہش کا غلام ہونے کی بجائے اللہ کی مرضی کو جانے، اللہ کے حکموں کو مانے۔ یعنی بندے اور رب کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ عدل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم دین کی کوئی بات مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل نہیں کر رہے، اگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنایا ہوا ہے تو بھی ہم عدل نہیں کر رہے، اور ایک ایسی چیز ہم اپنی زندگی میں کھو رہے ہیں کہ جس نے ہماری زندگی کی اصل خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ پھر دوسرا عدل ہوتا ہے بندے کا اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا۔ اس میں کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جس میں اس کے جسم اور اس کی روح کی ہلاکت ہو، اور ایسی کسی خواہش کو پورا نہ کرے جس کا انجام برا ہو۔ قناعت سے کام لے، صبر کرے، نفس پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے۔ اسی لیے خودکشی بھی حرام ہے۔ ولا تلکوا بأيديكم إلى التهلكة کا لفظ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ نہ کرنا، یہ خود کو ہلاک کرنا ہے۔ تو انسان اپنے اوپر ظلم کرے، اپنے آپ پر زیادتی کرے، سیلف ٹارچر کرے، یہ ساری چیزیں عدل کے خلاف ہے۔ اور جو انسان خود کو مشین بنا کر بھاگتے ہی رہتے ہیں سارا دن، وہ پھر عدل نہیں کر رہے اپنے اوپر، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو سونے کے وقت پہ بھی جاگ رہے ہیں اور جاگنے کے وقت پہ سوتے رہتے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ برابری نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ نہیں چل رہے۔ جو حرام چیزوں کو کھا پی رہے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو انسان کا سراسر معاملہ عدل کا ہونا چاہیے اپنے معاملے میں۔ پانچ وقت نماز نہ پڑھنا خود کے ساتھ ظلم کرنا ہے، روزے نہ رکھنا خود سے ظلم کرنا ہے، شریعت پہ عمل نہ کرنا خود پہ ظلم کرنا ہے۔ تو خود پہ عدل کیا ہے؟ کہ اپنے اوپر شریعت کو لاگو کر لو، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے دیا اس کو لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تم کو پکارے، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ جہاد کی کال کو قبول نہ کرنا خود پر ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح پھر عدل کا تیسرا درجہ ہوتا ہے انسان کا اپنے اور دوسری مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا۔ اب اس میں بھی آپ پہلے درجے پہ دیکھیں گے تو انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ عدل ہے، یہاں پھر معنی بنتا ہے کہ دوسروں کے حق دو، خیر خواہ بنو، ہمدردی کا معاملہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے کال اور فیل سے ظاہراً یا باطناً کسی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اگر تم کسی کو کہتے ہو کہ آئی لو یو تو حقیقت میں تمہارے دل میں اس کے لیے محبت موجے مارنی چاہیے، محبت کا سمندر بہ رہا ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو منافقت جو ہے نا اصل میں وہ عدل کی کمی کا نام ہے۔ اس کے اندر جب انسان بات کرتا ہے تو واقعی اپنے آپ کو باہر سے زیادہ اندر سے ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی کا ایک درجہ کیا ہوتا ہے کہ چوتھا درجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں معاملہ سلجھانا ہو تو پھر انصاف کے ساتھ کام کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ عدل کے جو دائرہ کار ہے وہ سب سے وسیع ہے۔ عام عدل تو ہم نے دیکھ لیا لوگوں کے ساتھ، دوسرا عدل کیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے، دو جھگڑ رہے ہیں کس کا ساتھ دیں گے؟ جو حق والا ہے۔ ظلم کرنے والے کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کے اندر حکمرانوں کا عدل آئے گا کہ جب وہ عدالت میں آئیں تو پھر سب کے لیے برابری ہو، حکمران کے اوپر ہو یا عام انسان پہ قانون لگے، دونوں پہ برابر ہو۔ یہ نہیں کہ حکمران قانون توڑیں تو چھوڑ دیے جائیں، عام انسان قانون شکنی کریں تو پکڑ لیے جائیں۔ پھر احکامات میں بھی عدل ہوگا، سب پہ اسلام کے احکامات ایک جیسے ہیں، عورت ہے یا مرد ہے، پانچ نمازیں اس کی ہیں تو پانچ اس کی بھی ہے۔ پھر اسی طرح حقوق اور فرائض کے بیچ میں عدل ہوگا، ہر جگہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ مجھے برابر رکھا جائے، میرے سے میرا حق دلوا دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر جگہ عدل برابری کے معنوں میں نہیں آتا، بعض دفعہ اکویلٹی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ظلم نہ کیا جائے. بس آپ دیکھیے کہ لوگ آج کے دور میں عدل اور انصاف کے نام پہ عورت اور مرد کی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر کرو. حالانکہ آپ امیجن کریں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک کلو کوئلہ ہو, اب دوسرے پلڑے میں آپ ایک کلو ہیرا ڈال دیں گے تو کیا عدل ہوا؟ کیا دونوں کی قیمت ایک ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو لہٰذا ہر جگہ عدل انصاف نہیں ہوتا. اگر آپ لفظ انصاف کو کھولیں تو اس کا روٹ کیا نکلے گا؟ نصف, آدھا آدھا. ایک چیز ہے آدھی توڑ کے آپ کو دے دی, آدھی آپ کو دے دی. یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں. مثلاً آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پانچ پانچ کلو کے دو گھی کے ڈبے ہیں, اس کے ساتھ ایک دوسرا لڑکا بھی جا رہا ہے. انصاف کیا کہتا ہے کہ ایک ڈبا ایک کو پکڑا دو, دوسرا ڈبا دوسرے کو دے دو, نصف نصف وزن بانٹ دو. اور ایک شخص باپ ہے اور ایک بیٹا ہے, ایک جوان ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. آپ نے نصف نصف تو کر دیا لیکن آپ نے عدل نہیں کیا. آپ کو کیا چاہیے تھا کہ جوان باپ دونوں ہی پکڑ لے اور چھوٹا بچہ اکیلا چلے؟ تو لہٰذا ہر جگہ انصاف عدل نہیں ہوتا. آج جتنا جھانسا دیا جا رہا ہے نا حقوق اور فرائض کے نام پہ, اس میں یہی کھیل چل رہا ہے. ہر جگہ حق جیسے نہیں ہوگا. اولاد اور والدین کے حقوق پر ایک جیسے نہیں ہوں گے, ان کی لائبلٹیز الگ ہیں, ماں باپ کے اور ہیں, بچے کے اور ہوں گے. ایک شخص لیڈر ہے کسی جگہ کا, حکمران ہے, دوسرے عام لوگ ہیں, دونوں کے حقوق فرائض برابر نہیں ہوں گے. کیونکہ جہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, پکڑ زیادہ ہوتی ہے, وہاں مراعات بھی زیادہ ملتی ہیں. اگر کسی یونیورسٹی کے پرنسپل کو انہوں نے گاڑی دی ہے تو وہاں کے چپڑاسی کو گاڑی نہیں دیں گے نا. تو یہ ایک بہت بگ سینریو میں دیکھنے والی چیز ہے کہ ہر جگہ حالات اور اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ایک بالکل پہلی سیڑھی ہے. پہلے درجے میں عدل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے احسان. کسی سوسائٹی میں آپ صرف عدل قائم کر کے سکون نہیں لا سکتے. جمع تفریق تھوڑی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی زندگی میں رشتوں کے معاملات میں آپ دیکھیے تو آپ صرف عدل سے کام نہیں کر سکتے. مثال ہے کہ اگر ایک عورت ہے اور اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ لاؤ ذرا میرے سر میں تیل ڈال دو, تو شوہر کی اس بات پہ بیوی جائے اور نکاح نامہ اٹھا کے لے آئے, کہے کہ کہاں لکھا ہے نکاح نامے میں کہ میں آپ کے سر میں تیل بھی ڈالوں گی, اور باقی نہیں لکھا ہوا. اب آپ کیا کریں گے؟ عدل تو ملا نہیں. یہاں کیا کرو؟ ول احسان, حق سے زیادہ دو. اور انسانی معاملات میں احسان کرنا پڑتا ہے. اس کے بھی مختلف درجے ہیں, جیسے عدل کے درجے. لفظی معنی اس کا ہوتا ہے حسن, ہا سین نون, اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنا. اس کو اگر پہلے مرحلے پہ دیکھیں تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے خلق اور عادات میں خوبصورتی پیدا کرنا, اپنی ذات کو خوبصورت کرنا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ, کریکٹر بلڈنگ. ایک انسان اپنے چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے کو اس طریقے سے خوبصورت کرے کہ اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر حسن کا کیا کام, اس پہ ہم کئی دفعہ پیچھے بات کر چکے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنی ذات کے اوپر اسلام کو لے کے آتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بنتا ہے. ہمارے ہاں دیندار ہونا جو ہے وہ خواص باختہ ہونے کا نام بنتا جاتا ہے, اور بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں اور خوبصورتی کے نام پہ حسن کے لیے ظاہر کی چیزیں باہر لگانا پسند کرتے ہیں, کچھ کاسمیٹکس. اب دیکھیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے چل چلاؤ اور ایک ہوتا ہے حسن والا کام. احسان کے اندر انسان کا ظاہری حسن بھی آتا ہے, اس کے اخلاق کا حسن آتا ہے. انسان اپنی پرسنالٹی کو کتنا اچھا کر لے, قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے احسن کما احسن اللہ الیک, اس طرح خوبصورت کام کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا, جیسے اس نے اچھا معاملہ کیا. انسان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہر معاملات میں اس کا احسان دکھنا چاہیے. اس کو دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ واقعی یہ ایک بڑا خوبصورت شخص ہے, اور پھر اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو بڑھاتا جائے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور کر دیے جاتے ہیں بعض دفعہ کہ جتنا کوئی انسان دین کے قریب آئے گا اتنا زیادہ چڑچڑا ہو جائے گا, بد مزاج ہو جائے گا, ماتھے سے تیوری تو بالکل اس کے جانی نہیں چاہیے, اور اب تو ہر وقت وہ جھنجھلایا رہے گا کیونکہ اس کو امتحان دینے, اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کو روز سردی میں اٹھ کے جانا پڑ رہا ہے, اور اس کو گھر میں آ کے کام بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اگر ایسا کسی کو دین ملے نا تو اس دین کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اسلام ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر اتنے پر اطمینان, خوبصورت, مطمئن, اسمائلی, ویل آرگنائز لوگ لگیں کہ لوگوں کو فلائر نہ پکڑانا پڑے, لوگ ہمیں دیکھ کے خود بخود ہمارے دین کی طرف آنے لگے. اور یہی حسن تھا اللہ کے نبی میں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین طریقے سے رہنے والا کوئی نہیں تھا. برش کرتے، کنگھی کرتے، صاف کپڑے پہنتے، جمعے کے جمعے آپ نیا لباس پہنتے، کوئی باہر سے آ جاتا بڑا شخص تو اس کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کرتے، بیویوں کی دل جوئی کرتے. سادہ زندگی بسر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان پریشان دکھے. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے. اب دیکھیے کہ ہمارے ذہن میں ایک عجیب قسم کا فوبیا بھی بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بڑا مصروف ہے، وہ کہاں ہنسے گا، اس کو تو مرنے کا ٹائم نہیں، وہ ہنسے گا کہاں، وہ تو ایسے آج کل تو ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو یاد کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کام کس کو تھے. ہمارا تو ایک گھر ہے جو ہم سے سنبھل جائے تو بڑے ہم سرخرو سمجھیں اپنے آپ کو. اللہ کے نبی کے تو ایک وقت میں 9 گھر بھی تھے. اور ایک مرد جو ایک ایسی لیڈرشپ کی کوالٹیز کے اوپر ہو، اس کو 9 بیویوں کو ساتھ رکھنا اور ان کی ذمہ داریاں، کوئی ایک گھر میں نہیں رہتی تھی، 9 گھر تھے. اور اللہ کے نبی ہر دن اپنی ہر بیوی کے گھر جاتے تھے، جدھر رہنا ہوتا تھا ادھر آخر میں جاتے تھے، اور اس سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ ایک چکر لگاتے تھے، ان کی ضروریات پوچھتے تھے. شادی کوئی صرف کھیل کا نام نہیں ہے، شادی میں ذمہ داریاں. اگر ایک گھر کی ٹوٹی لیک کر رہی ہے تو دوسرے کا پنکھا نہیں چل رہا ہوگا تو تیسرے گھر کے اندر بجلی کی تار ٹوٹ چکی ہوگی، مسائل کا نام ہے. ہم جو گھروں میں رہتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا ہی رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہیں باہر کے ڈیلیگیشنز ہیں، کہیں آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے. آج کسی کو صرف 5 وقت نماز پڑھانی پڑ جائے وہ کہتا ہے لو جی میں اور کیا کروں، لو ابھی ایک نماز پڑھی، اب دوسری پڑھی، اب تیسری پڑھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بھی خوش رکھوں، یہ بھی کروں. نہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسمائلی ہوتے تھے، ریلیکس، ہیپی. ہمارا حال کیا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ، دیکھنے میں بڑے مصروف لگتے ہیں کرتے کچھ نہیں. اس بات کے تذکرے میں جتنا وقت ہم لگا دیتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ وقت ہم اگر اس وقت میں کام کو یوز کرنے میں کر لے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حسن آئے گا. تو دعا کریں کہ اس قرآن کا حسن ہمارے اوپر دکھے، ہمارے کام کرنے میں، ہمارے بولنے میں، ہماری خوشی دکھے لوگوں کو چہروں سے. روتے دھوتے مسلمان نہ تو انسانوں کو اچھے لگتے ہیں نہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں. اور جو قرآن پڑھ کے خوش نہ ہو، جس کو قرآن کی نعمت اتنی پیاری جو ملے اس کے باوجود اگر وہ شکوہی کرتا دکھے، اس کے باوجود ہر وقت اس کی زندگی جو ہے وہ ایک مرسی لائف والی زندگی ہو، تو پھر اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے احسان کا سب سے پہلا حق بندے کے اپنے اوپر ہے، خود پہ احسان کرو، پہلے اپنے اوپر احسان کرو. اس جسم کو آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ، اس کو آگ میں جلتا دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوگی. اس خوبصورتی کو جس نے اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کو دوسروں کو دکھا دکھا کے اس کو آگ کا ذریعہ نہ بناؤ. اس کو تیار کرو، اپنے اس جسم کو جہنم سے بچانے کی تیاری کرو. اور جس کی تیاری شروع ہو جائے وہ تو اندر ہی اندر مسکرا رہا ہوتا ہے. اس کی بلا سے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی بلا سے لوگ اس سے خوش ہیں کہ نہیں، اس کو تو یہ بڑا خوشی ہے کہ دیکھنا میں بچ گیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ قبر اچھی ہو جائے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ میدان محشر میں میرے ساتھ معاملہ ہوگا. انہ کان بھی خفیہ، اس کے تو دل سے یہ واضح آتی ہیں نہیں میرے ساتھ اللہ بڑا اچھا معاملہ کرے گا. اس کے اندر ایک اطمینان، ایک کنٹینٹمنٹ آتی ہے. وہ تو فخر نہیں کرتا لیکن وہ خود پہ رش کر رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی تو دوسروں کے لیے ہوتی کہ پتہ نہیں اس کو کیا خزانہ مل گیا، پتہ نہیں یہ کس بات پہ خوش رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی طبیعت میں اتنی خوشگواری کیوں آ گئی ہے. ایسا انسان جو ہوتا ہے نا وہ احسان کے درجے پہ خود کو لیتا ہے، اور ایسے لوگ ہی دوسروں کو مائل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ ہماری دعوت پہ آتے نہیں، ہمیں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ دین کی طرف کدھر چلے گئے. آج کتنا معروف جملہ ہے کہ لوگ ایک دین پہ عمل کرنے والے کو ایکسٹریمسٹ کہنے لگتے ہیں. اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہم دین کو اتنا اچھوت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم ایسے تھے اور ایک اوپر سے دین پہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان پہلے ہی ایک مناسب قسم کا اور اوپر سے اور ہی اپنے آپ کو وہ بے ڈھنگا کر لے تو کیسا لگے گا. ایسا اسلام لوگوں کو کبھی بھی قبول نہیں ہوتا. اپنے سے کمٹمنٹ کروں میں بھی اور آپ بھی کہ ہمیں اپنے اوپر ترس نہیں کھانا. جو ترس کھائے بڑے راستے اور کھلے ہیں، کیونکہ ایک ترس کھانے والا دوسرے کو اپنے اوپر ترس دلا دیتا ہے. اللہ کی جو نعمت ملی، پیچھے ہم نے سورہ ہجر میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو آیتیں دی، سب من المسانی، اسی سورہ نحل میں پڑھی ہے کہ ولا تمدن عینیک کا علامہ متوانا بھی، مت اپنی نظریں ادھر کرو لمبی جن کو ہم نے دنیا کی چیزیں دی، کیونکہ ہم نے آپ کو سب من المسانی دے دی. آپ کو تو ابھی اپنا ڈپازٹ دکھ نہیں رہا, آپ کو ابھی بینک کی سلپ آئی نہیں, اسٹیٹمنٹ آئی نہیں کہ آپ کے ڈپازٹ میں روز کتنی نیکیاں جا رہی ہیں. آپ کو اللہ نے اس وقت میں کتنے گناہوں سے بچا لیا ہے. ایک ایک نقطہ, ایک ایک لفظ آپ کے لیے اجر کا سبب بن رہا ہے. لہذا والاحسان, اپنی ذات پہ احسان کرو, محسن بن جاؤ. پھر دوسرے درجے پہ احسان ہوتا ہے بندے کا دوسروں کے معاملے میں, اور وہ کون سا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی زیادتیوں کے جواب میں بھلائی کرے, معافی دے, ظلم کے جواب میں اگلے کے اوپر رحم کر دے. پھر انسان اس کے اندر لوگوں کے ساتھ حق سے بڑھ کر کرے, اعلیٰ ظرفی اختیار کرے, انصاف کرے, لیکن ساتھ ساتھ مروت بھی ہو, قانون کے دائرے سے آگے ہمدردی بھی ہو. صرف برابری کی بنیاد پہ شوہر بیوی کے حقوق نہ لے ایک دوسرے سے. صرف یہی نہ ہو کہ بتائیں کیا نکاح کی شرائط تھی. نہیں, تول تول کے رشتے نہیں نپتے. وہ گھر کبھی نہیں بنتے جہاں صرف بیوی ہر وقت یس اور نو میں جواب لیتی ہو, اور جہاں مرد پوچھے کہ کیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہیں, اور جہاں مولویوں سے پوچھا جائے بتائیں جی بیوی ادھر کہہ رہی ہے شوہر وہ کہہ رہا ہے, کون حق پہ ہے, کوئی نہیں ہے. انسانی معاملات میں یاد رکھیے, فتوے سے زیادہ تقوی جیتا ہے, اور تقوی احسان کو جنم دیتا ہے. جس بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے نا, وہ اللہ کے ساتھ بھی محسن بن جاتا ہے, جس کو آپ حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا. حضرت جبرائیل نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کان نکھت رہا ہو, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے اللہ کے ساتھ احسان, عبادات کا احسان. اتنی خوبصورت عبادت ہو کہ وہ نماز تمہیں ہلا کے رکھ دے. کوئی ملازم اکیلے میں گھر صاف کرے, اور وہی ملازم جو اپنی مالکن ہے اس کے سامنے گھر صاف کرے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے عموماً. ہاں, تقوی ہو یا ذمہ داری کے احساس ہو تو اور بات ہے. اسی طرح جس بندے کو ہر لمحے یہ احساس ہونا کہ رب کی نگاہیں میرے اوپر لگی ہوئی ہیں, وہ اپنے ہر معاملے کو خوبصورت کرے گا. اللہ کی اس کائنات کے اندر اتنا حسن دکھتا ہے, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دین کا کام بے ڈھنگے طریقے سے کرے گا؟ وہ تو اور اپنے آپ کو سجائے گا. دیکھیے کہ ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ بڑی حسین ہے, تو کیا یہ دنیا حسین نہیں ہے؟ اللہ نے تو یہاں بھی کوئی بلیک اینڈ وائٹ دنیا نہیں بنا کے دے دی بے ڈھنگی قسم کی. پھل کو دیکھ لیں, کھانے کو دیکھے, پینے کو دیکھے. جب اللہ نے ہم پہ احسان کیا, کسی کی بات مجھے بڑی پیاری لگی, اس نے کہا کہ اللہ میری دعائیں نہیں, اللہ تو میری خواہشیں سنتا ہے, اللہ تو میری خواہشات بھی پوری کر دیتا ہے. دعا تو وہ جو زبان پہ آئی, اور کتنی چیزیں جو دلوں میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں وہ دیا, ماں آتا کم, تم کو وہ دیا جو تم نے مانگا, اور تم کو وہ بھی دیا جو تم نے مجھ سے نہیں مانگا. کیا اللہ نے ہم پہ احسان نہیں کیا؟ اتنا مکمل, اتنا خوبصورت جسم دیا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے ہمارے لیے؟ بہت بڑا احسان ہے. اس لیے ایک انسان اللہ کی عبادت میں کبھی کسی غیر کو نہ آنے دے, کسی دوسرے کو بیچ میں نہ لائے, کوئی شرک, کوئی ریاکاری, کوئی دکھاوا نہ آئے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ اچھا مجھے اس انسان کی خوشی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. جس کو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, اور جس کو نہیں کرنا اس کو اللہ کے لیے نہیں کرنا. اس کے بعد پھر حسن آتا ہے, پھر نماز سجتی ہے, پھر روزے خوبصورت ہوتے ہیں, پھر حج حقیقت میں حج ہوتا ہے. پھر اس طریقے سے ایک انسان واقعی انتظار کرتا ہے کہ کب میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اور وہاں جا کے میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ پانا ہے. اب دیکھیے کہ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے گا کہ آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں. عموماً لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں لین دین میں صرف جان چھڑانے کے لیے, جہاں کوئی شادی بیاہ چلتے ہیں, رشتے داریاں ہوتی ہیں. کسی کو خراب چیز گفٹ میں دی ہو تو دوبارہ شکل ہی نہیں دکھاتے, اور بعض لوگ صرف اس لیے بھی کسی کو خراب دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کون سا پھر ملنا ہے. ایک وہ تحفہ ہوتا ہے جو آپ نے بڑے پیار سے بنایا, خود بنایا, سیا پرویا, جو بھی کوئی کر سکتا ہے, یا بہت قیمتی چیز خریدی, بڑے اچھے طریقے سے پیک کی, پھر آپ وہ کسی کو بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہونی ہو, یا آپ کی اس سے فون پہ بات ہو جائے, تو آپ لاشعوری طور پہ منتظر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ کا تحفہ کیسا لگا. بالکل احسان کے درجے پہ نیکیاں کرنے والا بندہ موت سے ڈرتا نہیں ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے. اس کو نماز کا سن کے موت نہیں آتی, اس کو نماز موت کی طرف بوجھل نہیں لگتی, وہ تو انتظار کرتا ہے اللہ. جب آپ دیکھیے کہ ایک اور اینگل سے اس کو سمجھیے کہ آپ ناروے میں رہتی ہیں, اگر آپ میں سے کوئی واقعی اتنا فارغ ہے کہ دن میں 5 دفعہ پاکستان فون پہ بات کرے اپنی بہن سے, ماں سے, بیٹی سے, کسی سے بھی, کیا باتیں ہوں گی 5 دفعہ؟ شام کو آپ پوچھ لیں آج پاکستان کا موسم کیا, اس کو پتا ہوگا. وہاں کیا کہیں بم پھٹا, اس کو پتا ہوگا. کہاں پہ کوئی گولی چلی اس کو پتا ہوگا, کیا فیشن چل رہا ہے, بے تکی باتیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ باتیں کرے کیا, فری چیٹنگ ہوگی, مفت کارڈ ہوگے, کرنی ہے باتیں, ان لمیٹڈ ٹاک کرے. اب پانچ دفعہ بات کریں اور رات کو آپ کو اے ٹو زی پاکستان کی خبر ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دن میں پانچ بار اللہ سے بات کرے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پانچ دفعہ سترہ دفعہ کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پھر اس کو اللہ کی مرضی نہ بتاؤ, پھر اس کو اللہ کی ناپسند نہ بتاؤ, پھر اس کو جنت کا موسم نہ بتاؤ, پھر اس کو خوبصورت طریقے سے کام نہ کرنا. تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بتا دیتے نہیں, کوئی بتائے تو کر لیں گے, یہ اندر سے اٹھتے ہیں, بیج محبت کے بیج اندر سے اٹھتے ہیں, باہر سے لپیٹنے والی چیز نہیں ہے, لیپا پوتی کا نام نہیں ہے احسان, احسان اندر سے نکلتا ہے. جتنا جو بندہ خالص ہوتا جاتا ہے نا اللہ کے لیے, اللہ اس کو راستے دکھاتا ہے. دھڑم دھڑم دروازے کھولنا, دھڑم دھڑم کھڑکیاں کھولنا, یہ نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں. یہ کتاب ہمیں اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ ہم کسی پہ بات کرتے ہوئے تو چھوڑے, ہم کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے بھی محسن بن جاتے ہیں. اور اگر کتابوں کو پھاڑا جائے, اس پہ لکھا جائے, ان کی جلدیں اکھیڑی جائیں, کیا یہ احسان ہوگا؟ ڈیسکوں پہ لائنیں لگائی جائیں, دیواروں پہ لائنیں لگائی جائیں, کارپیٹ پہ چائے گرائی جائے, کیا یہ احسان ہوگا؟ نہیں ہوگا. احسان کرنے والا بندہ اپنی ذات سے ایک بے ضرر انسان بن جاتا ہے. ایسا بندہ پھر حقیقت میں لوگوں کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے. آخر کیوں لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ ایک ہی گوشت, ایک ہی پوست, ایک ہی رنگ ڈھنگ, شکل بھی کبھی اچھی نہیں ہوتی, بڑا پیارے لگتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ وہ محسن ہوتے ہیں, لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں, نہ کسی کی تکلیف سہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس میں احسان کیسے ہوتا ہے. مثلا وضو کیا, پورے جسم کا صحیح وضو کیا جائے, یہ نہیں کوئی گیلا کوئی سوکھا ہوا, جہاں وضو کر کے آئے وہیں چھپ چھپ پانی کے اگر ہم نشان ڈال کے آ جائیں, ہم تو جہاں سے گزر کے آئے وہاں پہ بھی احسان کے نشان چھوڑ کے آئے کہ ہم محسن بن رہے ہیں, ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم اپنی جگہ سے اٹھے تو اس جگہ کو صاف کر کے نکلے, حج میں جائیں تو احسان کیا ہے کہ وہاں پورا وقت عبادت میں لگے, یہ نہیں کہ شاپنگ کرتے اور کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت لگا کے آ جاؤ. روزہ رکھو تو احسان کیا ہے کہ غیبت اور چگلی اور جھوٹ سے اپنے روزے کو گندا نہ کرو. کھانا کھانے پہ احسان کیا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, چپڑ چپڑ کی آوازیں نہ آئیں, دوسروں کا حصہ بھی نہ کھا لو, وقت پہ کھاؤ, حلال طریقے سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. آپ اس کے تم دس صفحے لکھوا لیں, اس ایک لفظ کے اوپر آپ لکھوا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے, اللہ تمہیں خوبصورت انسان دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں ایٹیکیٹڈ انسان دیکھنا چاہتا ہے, کمی بیشی سے پاک, عدل کے ساتھ چلتے چلتے اوپر جا کے تمہیں احسان کے درجے پہ پہنچو. خوشیوں میں عدل کرو, احسان رکھو, نمازیں نہ چھوڑو, غمیوں میں تمہارا حال ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ سے بھی دور, بندوں سے بھی دور. اصل دیکھیے کہ زندگی جو ہے نا, یہ بیلنس کا نام ہے, مینٹین رکھو اپنے آپ کو, وہی کامیاب ہوگا. محبت کے اظہار میں بھی تم عدل اور احسان رکھو, اور نفرت کے اظہار میں بھی. آپ دیکھیے پیچھے ہم نے شہد کی مکھی کی کہانیاں سنی, کتنا اس کی زندگی میں احسان ملتا ہے اور عدل ملتا ہے. لوگ اس کو ستاتے ہیں, کو کاٹتی ہے, اور جو کچھ نہیں کہتے ان کے لیے شہد بنا کے لے کے آتی ہے. کوئی بندہ دین کا کام کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ محسن نہ ہوگا. آپ اپنے گھر کی سیٹنگ دیکھیں, بیڈ کہاں ہوتا چاہیے بیڈ روم میں, برتن ہونے چاہیے کچن میں, اپوزٹ کر لیں, کچن کے برتن سارے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں, پلو سارے باہر لاؤنج میں آ کے پڑے ہیں, کیا گھر خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. احسان کیا ہم کرتے ہیں کہ گھر کی چیزیں ادھر ادھر رکھتے ہیں. جو لوگ صبح اٹھ کے جھاڑ پہنچ کر کے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, وہ عموماً کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ادھر رکھ دو, اس کو, گھر صاف ہو گیا. بس یہی ہے محسن ہونا. جس محسن نے اپنے رب کے حکموں کو بالکل ٹھیک جگہ پہ رکھا, بعض اتنے بڑھ کے رحمانیت کے نام پہ کھانا بھی چھوڑ دو پینا بھی چھوڑ دو, ہنسنے والے کا تو تقوی گر جائے گا منہ سے, اور رونے والا جو ہے وہی اصل میں نہیں. زندگی کو, دین کو وہاں لو جہاں سے ہونا چاہیے. پوری کتاب اللہ نے ہمارے سامنے کھولی دی ہے, اپنی زندگی کو اس کتاب کا تابع کرو, نہ لوگوں کی نظروں میں بہت متقی بنو اور اکیلے میں تم جو مرضی چاہو کرو, اور نہ اپوزٹ, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ محسن بن جائیں گے. اور ایسے ہی محسنین جو ہوتے تھے وہ گزر جاتے تھے تو لوگوں کو اچھے لگتے تھے. آج کے مسلمان کو کیوں ٹیررسٹ کا نام دیا جا رہا ہے؟ آج کیوں مسلمان کو ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹک کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم محسن نہیں بنے, ہمارے اخلاق اچھے نہیں رہے, ہم جلتے کڑتے ہوئے ملتے ہیں, ہم ان کو دیکھ کے اسمائل نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں نان مسلم ملتے ہیں بہت اسمائل کرتے ہیں, اور مسلمان نہیں 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 یہ کافر ہے, ان کو دیکھ کے اسمائل کرتے ہو, کل انہوں نے آگ میں جانا ہے تم ان کو دیکھ کے اسمائل دیتے ہو. نہیں, احسن کما احسن اللہ الیک. خوبصورتی پورا ایک, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ڈیکوریشن پیس کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے نا لوگوں کے, میرے ذہن میں ایک خوبصورت مومن کا یہی تصور آتا ہے کہ جو پہلے عدل پہ آیا, پھر احسان پہ آیا, اور اس کے بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, خراب بدداروں کا حق دو, رشتہ داروں کا حق دو. کوئی اس آیت میں نماز کی بات نہیں ہے, روزے کی بات نہیں ہے, حج کی بات نہیں ہے, صرف ایتھکس سکھائے جا رہے ہیں, اخلاقیات. کیوں؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی نماز روزہ تو چمکے گا, وہ تو اتنی صاف ستھری نماز پڑھے گا کہ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہائے یہ کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے. سر سے اتارنے والی نماز نہیں کہ جھٹ جھٹ سے پکڑ کے نیچے پھینک کے مسلح سے اور چلے گئے. تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ایتا کا لفظ جہاں آیا, یہ وہی لفظ ہے جو اوت الزکات میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے. ایتا اصل میں اردو والے عطا کے معنوں میں ہوتی ہے, عین طوا والا جو معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دینا, اور قربا قرابت سے ہے, رشتہ داری. ذل قربا کیا ہوتے ہیں؟ رشتے والے. رشتے دار مختلف قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ذی رحم, رحم کے رشتے, ماں کی طرف سے رشتے دار جو ہوتے ہیں, ذوی الارحام کہتے ہیں ان کو وراثت کے ٹاپک میں, ماموں, خالہ, نانی, یعنی ماں کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں. اسی طرح اصبا ہوتے ہیں, تھوڑے دور کے رشتے دار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح باپ کی طرف سے رشتے دار ہوتے ہیں. پھر ایک ہوتے سحر, سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں, جیسے بھابھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں چچی, جس میں کہیں نہ کہیں کسی سے بھی سسرال کا تعلق آ جاتا ہے, ساس ہو گئی, نند ہو گئی, بہو ہو گئی, یہ سارے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سب کے ساتھ بہترین معاملہ کرو. اب دیکھیے کہ صلہ رحمی کو اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے کہ دین کے بنیادی تین ارکان کے اندر اس کو کھڑا کر دیا. یا اس کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, وہ محسن ہو ہی نہیں سکتی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ محسنہ نہیں ہے, جو اپنی بہو کے ساتھ محسنہ نہیں ہے, جو اپنی نند کے ساتھ, اپنی دیورانی کے ساتھ, اپنی ساس کے ساتھ محسنہ نہیں. اسلام ہمیں اتنا خوبصورت دین سکھاتا ہے. میں کہتی ہوں ہم کیا کیا پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کہ یہ کامیاب ہو جائیں, ان کے اچھے رشتے ہو جائیں. اگر سچا اسلام آپ بچوں کو سکھا دیں, ان کو ہر روپ میں خوبصورت بننا آ جائے گا. کمی بیشی ہوتی ہے, انسانی زندگی ہے, کہیں حسد ہوگا, کہیں تکبر ہوگا, کہیں تکلیف ہوگی, کبھی اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کو اپنا بنانا پڑے گا, کبھی غیروں میں سے اٹھ کے ایک لڑکی اپنوں میں آ جاتی ہے. وہی بندہ جیتے گا جو محسنہ ہوگا. اگر ہم صرف بچیوں کو محسنہ بننا سکھا دیں تو ان کے 80% خاندانی مسائل ختم ہو جائیں, گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں, طلاق کی ریشو کم ہو جائے, اگر محسنہ بنا دیا جائے. دینے والے بنو, سہنے والے بنو, برداشت کرنے والے بنو. کوئی تم نئے دنیا میں نہیں آگے, نیک سارے ہی نیک ہیں. کوئی تم ہی زیادہ نمازیں پڑھنے والے نہیں, دوسرے بھی ہیں. ہماری ٹون بدلتی ہے جب ہم تھوڑا سا دین پڑھ لیتے ہیں نا, تو ہماری ٹون بدل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو ایسے, وہ تو کافر, وہ تو منافق, وہ تو ایسے, ہم تو قرآن والے. آپ کبھی یہ ٹون نہ بنائیں. آپ دیکھیے کہ تھوڑا علم ہوتا ہے نا سختی پیدا کرتا ہے, زیادہ علم آ جاتا ہے نا تو نرمی پیدا ہوتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ کبھی ٹھنڈے توے پہ آپ روٹی ڈال دیں, پلٹ دیں اس کو ساتھ ہی, اکڑ کیسی سخت ہو جائے گی. ٹھنڈے توے پہ جس طرح آٹے کو ڈال دے تو روٹی سخت ہو جاتی ہے نا, ٹھنڈے دل کے اوپر علم کا بوجھ پڑ جائے تو بندہ اور سخت ہو جاتا ہے. اور گرم توے کے اوپر روٹی ڈالتی ہے اور آپ فوراً پلٹ دیں. میں جب روٹی پکانے کھڑی ہوتی ہوں, میرے ساتھ جو میں نے کہتی ہوں, پہلی دفعہ روٹی فوراً پلٹا کریں, جو سب سے مشکل ہوتی ہے, لوگ روکتے ہیں. حالانکہ آپ کو یہ ایک ٹپ دے رہی ہوں, پہلی دفعہ روٹی پلٹیں گے نا, جو روٹی کا پانی ہوتا ہے نا آٹے کا, وہ پلٹنے سے اس روٹی میں جا کے سوکھے گا تو روٹی نرم ہوگی. اور جو لوگ پہلی دفعہ روٹی نہیں پلٹتے, وہ اوپر سے بھی پکتی ہے نا, وہ سخت ہو جاتی ہے, اس کا سارا پانی اوپر اڑ جاتا ہے. یہ ایک سائنس کا اصول ہے چھوٹا سا. اس طرح جب ہمارے دل گرم ہوئے ہوتے ہیں نا, ہمارے دلوں کے اندر پوری تڑپ ہے اب اس بات کی, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نرمی آئے گی. وہ علم ہی نہیں ہے جو آپ کو دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو ایک مقام, آپ دو سیڑھیاں اوپر کھڑے ہیں اور دوسرے سب آپ کو نیچے لگیں، یہ بھی ایک قسم کا کبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں رشتہ داروں کی بات کیوں لا رہے ہیں عدل اور احسان کے ساتھ، کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس لیے کہ جب خاص طور پہ اب ہم قرآن سیکھنے والے ہیں، کل اللہ نے کہیں چاہا لڑکیاں ان کی شادیاں ہو جائیں گی اور آپ ماشاءاللہ خاندانوں میں سے اٹھ کے آ رہی ہیں، کبھی ایسی بات نہ سننے کو ملے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ بدتمیز ہو گئیں، آپ نے جا کے شوہروں کو کہہ دیا تم تو کافر ہو، تم تو نماز نہیں پڑھتے، اور تمہارے تو کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے کیونکہ تم سورج چڑھے تک اٹھتے نہیں ہو۔ کبھی نہ کہیں، ایسا دین آپ کو کبھی محسنہ نہیں بنائے گا اور ایسی تبلیغ سے کبھی خیر نہیں آئی۔ جنہوں نے جذبات میں یہ باتیں لوگوں کو سکھائیں آج خود پلٹ رہے ہیں۔ ہم نے جوش والا دین لوگوں کو دیا، ہوش والا نہیں دیا۔ اپنے اوپر لے کے دین کو کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ آپ ون سائڈیڈ تائز القربا کر کے تو دیکھیں، پتھر سے پتھر دل نرم ہو جائے گا۔ پتھر پہ پانی ڈالیں گے انشاءاللہ نرم ہوگا۔ پہلے اپنا آپ منوائیں، پہلے اپنی جگہ بنائیں، پھر آپ کی بات کی جگہ بنے گی۔ سوکھی سخت جگہ پہ آپ انگلی ڈالیں گے آپ کی انگلی ٹوٹ جائے گی۔ پہلے نرم کریں، اپنے اخلاق سے تحفے دیں، اسمائل کے تحفے دیں، چیزوں کے تحفے دیں، وقت کے تحفے دیں، جذبات کے تحفے دیں، پھر دیکھیں لوگ آپ کا اسلام گلے سے لگائیں گے۔ وہ کہیں گے واقعی ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا، ہمیں ایسا ہی مر چاہیے تھا، یہی ہوتا ہے سچا دیندار۔ اور جب اوپر کی کوٹنگ والا اسلام ہوتا ہے دور سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں اس کو دیکھ کے، قریب ہاتھ لگایا تو وہ ایک ایسے جیسے اوپر ایک چوک بار کے اوپر کور ہوتا ہے نا چاکلیٹ کا، منہ میں ڈالو تو سارا گرنے لگتا ہے، اندر سے پھر کچھ اور نکل آتا ہے۔ یہ کوٹنگ والا اسلام لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ اندر والا کب آئے گا؟ جب آپ خود کو کھولیں گے۔ پہلے اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کبھی گھر والوں کو آپ کتابیں پڑھا کے اسلام نہیں دے سکتے۔ بیوی کبھی استاد نہیں بن سکتی، چاہے وہ سارا کچھ شوہر کو سکھائے گی، لیکن شوہر کبھی یہ نہیں برداشت کرتا کہ بیوی استادنی ہو۔ سیکھے گا سب کچھ اس سے، چپکے چپکے سیکھے گا، لیکن وہ تقریر نہیں سنے گا۔ گھر والے تقریروں سے نہیں مسلمان ہوں گے، وہ ہمارے عمل سے ہوں گے، ہماری ون سائڈڈ محبت سے ہوں گے۔ لمیٹیشنز میں رہے، اپنے دین پہ زور کرے، کسی کو نہ چھیڑے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ کتنے ہی لوگ کہتے ہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں شوہر بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر آتے ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان پہ کسی نے جادو کر دیا، اس کو کسی نے پٹی بڑھا دی ہے، ساس نے میرے خلاف ہی کچھ کہہ دیا ہوگا۔ کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ آپ اپنی محبت کا جادو چلائیں، عدل کا جادو چلائیں، احسان کا چلائیں، ایتاء ذی القربا کا چلائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا اس ایک آیت کے اندر، جس کا بھی پورا حق بھی نہیں ہے۔ تم نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ شوہر بھی بیویوں کے ساتھ اس طرح کی ٹون رکھتے ہیں کہ اب تمہیں سب کچھ تو دے دیا ہے، اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کھانا بھی گھر میں ہے، دودھ بھی ہے، سبزی بھی، اب میری کیا بات ہے؟ اس طرح بیویاں بھی بعض وقت کھانا تو پکا کے رکھا ہوا تھا، کھا لیتے آپ، اور اب میرے کیا؟ اور بعض دفعہ زیادہ ہی غصہ ہو تو بات بھی مجھ سے ذرا اور سختی کی نکل جاتی ہے۔ انسان چیزوں سے نہیں، پہلے جذبے دینے پڑتے ہیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ مجھے آپ کی کیئر ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کو محسوس کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے اس قسم کی چیز نہیں بنا لیتی کہ اگلا آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، کہ اس بندے کو لگے کہ نہیں مجھے جو ملنا ہے آپ سے ہی ملنا ہے، پھر آپ اس کو دین بھی دیں گے، انشاءاللہ لے گا، اور جس کو اللہ نے دینا ہے اس کو اللہ دے دیتا ہے۔ اور جو دوسروں پہ احسان کرتا ہے نا، اس کی اپنی زندگی میں اطمینان آتا ہے، خوشی آتی ہے۔ ظلم کرنے والے کبھی سوتے نہیں ہیں۔ اور سچے مومن کا حال کیا ہے؟ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کو تو کوئی غم فکر ہی نہیں ہوتا، وہ مشکلات میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں کہ پہلی تین باتوں کا خلاصے کیا۔ اس کی ڈیٹیل سننی ہے تو آپ پھر دورہ قرآن 2010 کو سن لیں، اس میں ہم نے اخلاقیات پہ بہت بات کی تھی، ہر ٹاپک پہ تقریباً ڈفرینٹ بارے میں بات ہوئی تھی۔ لیکن ہم یہاں صرف ایک قرآن کی آیت تک رہتے ہوئے اگر دیکھیں تو اب اگلی تین چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا گیا۔ ہاں سے نہیں، انل منکر بھی اسی سے ہے۔ کس نے روکا بھائی؟ اللہ روک رہا ہے۔ یا مورکم تھا تو یہاں ینہا ہے۔ اس سے پہلے محسوس کریں آپ اس بات کو کہ اللہ ہے، اس کو ہماری کیئر ہے، وہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے، آرڈرز بھی دیتا ہے، روکتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ کوئی نہیں روکتا بچے کو غلط کام کرتا دیکھ کے، کہتے ہم کیوں برے بنے۔ ماں آتی ہے فوراً روکے گی، بچہ گندا پھر رہا ہے لوگ یہ کہیں گے گندا پھر رہا ہے، کوئی نہیں اٹھ کے اس کا منہ دھوتا کپڑے بدلتا، ماں آتی ہے تو بدلتی ہے. اسی طرح اللہ کی ذات ہمیں خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے. ہم اپنی چیزوں کو گندا خراب دیکھے دکھ ہوتا ہے، اللہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا حالانکہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. جب وہ بندوں کو دیکھتا ہوگا ٹوٹے پھوٹے بیکار قسم کے حال ہولیے اور بیکار قسم کی زندگیاں بسر کرتے ہوئے، یہ تو اللہ صبور ہے، وہ تو جمیل ہے، وہ تو خود خوبصورت ہے، وہ تو خود حسین ہے. تو وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ تم بھی خوبصورت ہو جاؤ، ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو جو تمہیں داغدار کر دے. پہلا دھبا جو زندگیوں سے نکالنا ہے وہ کیا ہے؟ فخشا، فحش سے. فحش کا لفظ پیچھے ہم بہت دفعہ دیکھ چکے، بے حیائی کے لیے آتا ہے، حیا کی کمی. قبیح کاموں کو کہتے ہیں. کل قبیح من القول والفعل، ہر وہ بات اور قول جو قبیح ہو اسے فحش کہتے ہیں ڈکشنری میں، جس سے اخلاق بگڑ جائے، جس سے سوچ بدل جائے، جس سے انسان کی طبیعت پہ بوجھ آنے لگے، وہ سب چیزیں خرابی کی ہیں. ہر وہ چیز جو بندے کو حیا کی ختم ہونے کی دلیل بنا دے. آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں کو سر راہ غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو اصل کمی کس چیز کی ہے؟ حیا کی کمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فائز لم تستحی فاستنما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کرے، کوئی رکاوٹ نہیں. پھر آپ سڑکوں پہ گندے کام کریں، آپ بسوں میں کریں، آپ سیڑھیوں میں کریں، آپ انسانوں کی جگہ جانور بن کے اپنی زندگی بسر کریں، who cares. اور آج کی سوسائٹیز آپ کو اس کا منہ بولتا ثبوت دکھیں گی. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے روکتا ہے. دوسروں کے سامنے روکو. اس کے اندر ہر فحش کلام، گندے ناول، ڈائجسٹ، پھر فحش چیزیں، بے حیائی پھیلانے والی فلمیں، ڈرامے، آرٹیکلز، ہر وہ فیشن، ہر وہ واک، ہر وہ چیز جو انسان کے اندر فحاشی لا دے، جس میں انسان کے اپنے نفس کو بھار ملے، یہ ساری چیزیں فحش میں آتی ہیں. اس کی زیادہ ڈیٹیل صورت نور میں ہم دیکھیں گے، جہاں خاص طور پہ زنا کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. اگلی چیز ہے ول منکر، نکیرہ سے. منکر کا لفظ دیکھیے ذرا، اس لفظ کو دیکھے اور آج کے انسان کی عقل کو دیکھے کہ اس نے منکر کو کیسے معروف بنا دیا. لفظ منکر جو نا نون کا افرا سے، نکیرہ، انوکھی چیزیں، ان یوزل چیزیں، انہونی، ناپسندیدہ، وہ چیز جس کا عقل بھی انکار کرے، فطرت بھی انکار کرے اور شریعت بھی انکار کرے، وہ منکر ہوتی ہیں. آج گناہ کو اتنا فیملیرائز کر کے دکھا دیا، ایسا لگتا ہے یہ تو عام بات ہے، اس کے ڈرنک از نو پرابلم. حالانکہ ڈرنکنگ منکر ہے، عقل نہیں مانتی، شریعت نہیں مانتی، دل نہیں مانتا، فطرت نہیں مانتی. آپ پلا رہے، آپ کہتے کوک پینی ہے، کتنا معروف ہے آج کے دور میں کوک پینا. حالانکہ اگر آپ اس کے انگریڈینٹس کو پڑھ لیں، آپ کی فطرت اس کا انکار کرے، آپ کی شریعت اگر اس کو پسند کرے کہ تم اپنے اگر کیا گندگی ڈال رہے ہو، لیکن لوگ پانی سے زیادہ کوک پیتے ہیں. مثال دے رہی ہوں صرف آپ کو کہ کیسے منکر معروف اور معروف منکر بن گیا. معروف کیا ہوتا ہے؟ عرفا سے پہچان لیا، یوں لپکتی انسان کی فطرت. دودھ، بچہ پیدا ہوتے دودھ پیے گا، آپ لگائیں چھوٹے سے ایک دو ماہ کے بچے کے منہ کے پاس کوک کا سپ یا کوئی اور ایسی اسٹرانگ چیز لگائیں، وہ ہونٹ سکیڑ لے گا، دودھ دیں گے تو پی لے گا. یہ ہے منکر اور معروف کا فرق. آج انسانیت نے بالکل اس پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کی. عورتوں کا گھروں میں رہنا ایک معروف بات تھی، آج اس کو منکر بنا دیا. ہائے ہائے، گھر میں رہیں گی عورتیں. عورت کا باہر نکلنا ایک منکر بات تھی، کرنا فی بیوتی کن، آج کی ان سوسائٹیز نے اس کو معروف کر کے دکھا دیا. آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے مینڈک کی طرح آج کی انسانیت ہے، ٹانگے الٹی، پاؤں اوپر اور سر نیچے کیے ہوئے، اور پھر کہتے سانس اکڑ رہا ہے، پھر کہتے ڈپریشن بہت ہے، پھر کہتے پریشان بہت ہے، پھر کہتے بچے بات نہیں سنتی. ہم اللہ کی نہیں سنتے، ہماری بات کون سنے گا؟ اللہ زندگی گزارنے کے اتنے پیارے طریقے تمہیں دیتا ہے کہ لوگوں ایسی باتوں کو چھوڑو. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورت نور میں کہ جو لوگ ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے تو اپنا مشن بنایا ہوا کہ ایمان والوں میں فحاشی کی اشاعت کرے. وہ اپنی اولادوں سے زیادہ مسلمانوں کی اولادوں پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو فحش کے عادی کر دیں، ان کو گندے کر دیں، ان کو ماں باپ کے آگے بولنے والا بنا دیں، ان کو ماں باپ دشمن دکھنے لگے. ہم دکھاتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نہیں بچے بہت کامیاب ہو رہے ہیں اور اب کافی ڈالر جمع ہو گیا اور ایک گھر اور بن گیا، اب دوسرا پلاٹ لینے والے ہیں، کیا کریں گے ان کاموں کا؟ منکر نکیرا، یہ دنیا منکر ہے اگر آپ دیکھیں تو. ہماری فطرت ہم سے آخرت طلب کرتی ہے، جنت طلب کرتی ہے، لیکن ہم بیکار چیزوں میں جا کے ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کے بعد اپنے آپ کو دور کرنے لگتے ہیں. پھر فرمایا ول بغی، اور سرکشیوں سے بچ جاؤ، بغاوت سے بچ جاؤ، اللہ کے آگے زیادہ سر نہ ہلایا کرو، نو نہ کرا کرو، ہر بات میں کیوں کب کیسے کوئسچننگ سٹائل نہیں ہونا چاہیے تمہارا، سرکش نہ بنو، مان جاؤ جو اللہ نے زندگی گزارنے کے طریقے دیے وہی ٹھیک تھے، اللہ تمہارا دشمن تھوڑی ہے. یہ دیکھیے جو کش ہے نا، یہ کش کیسے ہوتا ہے؟ پیچھے کھینچنا. کبھی آپ نے اردو میں جملہ سنا ہوگا فلاں سگریٹ کے کش لگاتا ہے، کیسے کرتے ہیں سگریٹ کے کش میں؟ میرا خیال ہے کہ سانس شاید پہلے دھواں اندر لے کے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہے نا. تو سرکشی کیا ہوتی ہے؟ سر کھینچنا. اور سر کیسے کھینچتا ہے؟ نو آئی کین ڈو دس، میرے سے نہیں ہوتا، اٹس امپاسبل. آج کے دور میں تو بالکل مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سرکشیوں کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم باز آ جاؤ، شاید کہ نصیحت قبول کر لو، شاید تمہاری زندگی میں نصیحت کی بات آ جائے. آپ دیکھیے کہ یہ تھے وہ چھ اصول جس پہ عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب نبی تھے، اور ان چھ کاموں پہ عمل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب خلیفہ تھے. اور اسی طرح تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کب کہاں تک آپ دیکھیں گے، جب تک مسلمان ان چیزوں پہ عمل کر رہے تھے وہ بالکل کامیاب تھے. آج کا انسان کیوں ناکام ہو گیا؟ اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ جو لفظ منکر ہے نا، اس کی ایک چھوٹی مشکل سی تعریف ہے، وہ بھی نوٹ کرنا چاہیں تو کر لے، کہ قوت غضب، بندے کے اندر غصے کی، غضب کی جو کیفیت ہے نا، قوت غضب کے مشتعل ہونے کے وقت جو کام کیا جائے اس کو منکر کہتے ہیں. آگے یعنی جب اندر جذبات کا ہیجان ہو نا، جس کو آج کے دور میں آپ سٹیمولائز ہونا کہہ سکتے ہیں، جذباتی. آج جتنی گندگی پھیل رہی ہے وہ جذبات کے نام پہ پھیل رہی ہے، یہ ساری منکر ہے. اور جو بغی ہوتی ہے، یہ دوسروں پر جبر اور تشدد کرنا، ان پر اپنی بالا دستی قائم کرنے کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کے ذریعے بتاتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اللہ نے تمہیں کیا دیا. قیصر کا ایک قاصد تھا، مطلب اپنے ملک کا بادشاہ قیصر، اس نے ایک قاصد کو بھیجا، مدینہ میں آیا اور حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی بے خبری سے سو رہے ہیں، آدھا دھڑ دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں، دقت آ رہی ہوئی. کہنے لگا اے عمر، تم اس لیے سکون سے سو رہے ہو کہ تم نے انصاف کیا، اور دنیا کے بادشاہوں نے ظلم کیا اس لیے ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ تلاوت سنیں گے اس آیت کی.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کیسے لگی آج کی تفسیر؟ بہت خوبصورت آیا تھی، بہت ہی پیاری، ماشاءاللہ. جی کیسا لگا، کیا سیکھا آج؟ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ہے، اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے، ویسے بھی اللہ کا کلام تو ہے اتنا خوبصورت. جی کیا سیکھا بھی ان شاء اللہ ہم نے، صرف تھوڑا سا ٹائم دوں گی میں ریکیپ کا، کیونکہ بھی ہمارا رہتا ہے سی پارٹ ہے، تو وہ ان شاء اللہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کیا سکھایا ہے. صحیح، بہت ہی خوبصورت آیا، تھوڑا سا بتائیں گے، شیئر کریں کیا کیا سیکھا. تقوی، حقوق العباد، صحیح بات ہے، اور پیور دین کا خلاصہ 90، صحیح بات ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربی وینهى عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اور وہ روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. جی ان ڈیپتھ ڈیٹیل آف واٹ اللہ وانٹ فرام اس. صحیح بات ہے محسن بننا ہے. ابھی بننا نہیں، اب تو ہم بن چکے ہیں کہ نہیں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ ہم نے یہ ماشاءاللہ پیچھے سے بھی پتہ کہ ریپیٹ ہوئی ہوئی آیات کافی دفعہ آئی ہیں مختلف طریقے سے. تو جی محسن بننا ہے، کیسے ہر معاملے میں محسن بننا ہے ہمیں خوب بتایا استایا جاتی ہے. صحیح بات ہے، شرم اور حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو چاہے جو چاہے کرو. صحیح بات ہے، کوشش کریں ساتھ 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 جب بھی بار بار ملتی ہے جو چیز، اس کو ہم نے نہیں مس کرنا. ہر صورت میں، ہر حال میں ہم نے ان چیزوں کو لیتے جانا ہے، لیتے جانا ہے، لیتے جانا ہے. کیونکہ انسان ہے نا، خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. جتنی مرضی کوشش کوئی شیطان بہتا دیتا ہے، خود بھٹک جاتے ہیں، اس کی دی ہوئی چیزیں باقی رہیں گی. جی بالکل، 90 آیت میں سارے مسلم کے حقوق کو کھول کھول کر بتا دیا گیا. صحیح بات ہے، ان ٹرو سینس دیز آل احکامات جہاد فی نفس. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بہت خوبصورت آیات. اور جیسے ہم نے کل مطلب شہد کی مکھی کا پڑھا، بہت خوبصورت تھا. کس طریقے سے دیکھیں ایک چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی جان ہے، تو کس طرح وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے. اس کو اپنا مقصد پتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئی تھی. شہد بناتی ہے تو واقعی شہد بناتی ہے بہت خوبصورت طریقے سے نا. جی قرابت داروں سے احسان کرنا ہے، اپنے آپ پہ بھی احسان کرنا ہے، اور ہمیشہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو ہم نے درگزر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی جیسے یہاں پہ عہد کا بھی ذکر آیا، جو آپ کو دی جاتی ہے اس کو کوشش کرنے کی. کہ جو ہم سیکھتے ہیں نا اس قرآن سے، جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نعمت کیا ہے، قرآن کو تجوید اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کے احکامات، اس کی تفسیر. کے بعض لوگ دیکھیں بہت اچھا قرآن پڑھ، لیکن اس کی ٹرانسلیشن ہمیں نہیں آتی تھی نا. تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے اور اتنے اچھے استاد دیے ہیں جو ہمیں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ ابھی چلو یہ دو میں آپ کے پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ مسلم سوسائٹی کو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے، آل نبیز ہیو پلیڈ دیئر رول آن دا ڈے آف ججمنٹ. پیپل ول سے نو بڈی ٹولڈ اس وی شوڈ بی امنگ دا گواز. بالکل صحیح بات ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بدلنا ہے، ٹیک ہم دوسروں کے لیے، تاکہ ہم دوسروں کے نمونہ بن سکیں. جی انشاءاللہ وومن از ناٹ میڈ پرپز بائی اسکن ڈیڈ. صحیح بات ہے، جو بھی ہم سیکھیں برائی سے روکے، اپنے آپ کو دوسروں کو بلائیں. کیونکہ دوسروں کو بلانے کے لیے ہم سب سے پہلے اللہ سے محبت ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب ان کے دلوں میں محبت آ رہی تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. صحیح جی انشاءاللہ. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے تفسیر، کیونکہ ابھی ہمارا رہتا ہے سی پارٹ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اپنی میک ان اسلامک انوائرمنٹ ان دا سوسائٹی. جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے خود سے اسٹارٹ کرنا ہے. کسی کو بتانے کے لیے جب آپ پریکٹیکلی خود اس چیز میں آئیں گے تو دوسرے خود بہت سیکھیں گے. ساتھ ساتھ بار بار محاسبہ کرتے رہنا اپنا. ٹھیک ہے؟ اللہ محاسی بنا حساب یسیر، استغفار کثر سے کرنا. جیسے دو دن پہلے ٹیوزڈے کو استاذہ جی نے بتایا تھا، سبحان اللہ بےحد الحمد للہ لا الہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے. ویسے بھی ہر نماز کے بعد جو ہم کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے؟ شاید اللہ 15 منٹس کی بریک، اس کے بعد دوبارہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة أمة
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحمات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. بر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی عقبی میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب بریک سے واپس آ گئے؟ اچھا، صحیح، سب ریڈی ہے؟ اسلام سٹارٹ کریں جو ہماری تصویر رہ گئی ہے۔ ابھی بھی سب نے نہیں ٹائپ کیا، لبیک ضرور ٹائپ کیا کریں، کیونکہ کس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کلاس میں ہیں۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری رہ گئی ہے تفسیر، دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 91 سے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جبکہ تم نے اس سے عہد کر لیا ہے، اور وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ تعالی کو اپنے اوپر گواہ، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں 6 باتوں کا حکم دیا گیا، جس میں سے 3 کرنے کی تھی، 3 سے رکنا تھا۔ یہاں اب اسی کے اندر کچھ مزید باتوں کو بڑھایا گیا۔ اسی آیت کے اندر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسلام قبول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد باندھا، اور وہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا گرا لگانے کے بے مثل ہوتا ہے۔ اور لفظ عہد کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے خود اپنے اوپر کچھ لازم کر لینا۔ اس میں وعدہ بھی آ جاتا ہے، قسم بھی آ جاتی ہے، نظر و انعام بھی آ جاتا ہے، یعنی بعض دفعہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں، نظر و نیاز کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس آیت کو ہم دو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ مکی صورتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس طرح تو نہیں آتا، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سائیڈ ایشو کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، اور یہود اس وقت موجود تو تھے چاہے وہ مدینہ میں تھے، تو ان کی کچھ کیفیات کا تذکرہ اس میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو عہد کیا تھا تورات میں، تم نے اس کو پورا کرنے کی بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بجائے تم نے ان کی مخالفت اگر کی، تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے بن جاؤ گے۔ یہاں اشارہ ہے اس بات میں کہ جب بھی کوئی اللہ کی چنی ہوئی قوم، جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ خود ہی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں نبھاتے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر ان کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اس طرح اس کو اگر امت مسلمہ کے حلاق الا اللہ کہتا ہے، تو اس کے بعد اصل میں اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہو۔ توقید کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، واو قاف، دودھ نکالتے وقت باندھتے ہیں، کبھی کبھی اس کے ڈر ہوتا ہے نا بھاگنے کا، تو اس وقت جس رسی سے اس کو باندھتے ہیں وہ وکات کہلاتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ رسی سے بندھنے کا تصور آ رہا ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا تن کو دو، یہ نقدہ سے ہے، بل کھولنا، چٹیا کھولنا، مراد جہاں عہد توڑنا، ان ٹائی کرتے نا انڈو، جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں واقعی کمٹمنٹ نام کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جب کسی بھی قوم سے عہد ٹوٹنے لگتے کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں، تو ساری باتیں جو ہیں ہمیں ہی اپنے لیے اسپیشل بیہیویئر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قانون ہوں لیکن سب کے لیے، میرے سوا میری ذات پہ کوئی قانون نہ ہو۔ دیکھیے تو یہ قسم کی بڑائی کی کیفیت ہوتی ہے، تکبر کی بات ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میں وقت پہ کیوں آؤں، میں تو سب سے آخر میں جاؤں گا کیونکہ میں محفل کی رونق ہوں۔ شادی کارڈ پہ آپ 8 بجے لکھا دیں، اور لکھانے والے اور جن کے گھر پہنچتے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ 10 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے اصل میں، جو ہم نے 8 بجے کا سمجھا۔ اور اگر کوئی وقت کی پابندی کرنے والا وقت پہ پہنچ ہی جاتا ہے تو اس کو صرف وہاں بہرے ہی ملیں گے یا کوئی سیٹنگ کرنے والے ملیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وعدے کر کے، عہد کر کے جب تم انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہو تو اس کو نہ الگ کرو۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، مکہ کے کچھ قبائل تھے، ان کی عادت کیا تھی کہ ایک قبیلے سے دوستی کا معاہدہ کر لیتے۔ اب ہوتا کیا کہ جب اس سے دوستی کا معاہدہ کیا ہوتا، اگر ان کو موقع مل جاتا یا پھر دوسرا کوئی قبیلہ اس سے زیادہ دولت والا، مال والا، قوت والا دکھتا، تو پہلے قبیلے سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے اور دوسرے قبیلے کے ساتھ دوستی کرنے لگتے۔ اب دوسرا قبیلہ چاہے وہ اسلام کا دشمن ہی ہو، وہ ان کے اپنے خلاف ہو، لیکن دنیاوی فائدے لینے کے لیے اس کے ساتھ وہ مصلحت کی بنیاد پہ ایسا کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم نے کر دیا اللہ کو اپنے اوپر گواہ، کیونکہ اللہ کا نام لے کر ایسے قسمیں کھائی جاتی تھی اور ان چیزوں کو رکھتے تھے۔ تو گویا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسانی معاملات میں بھی جب ایک دفعہ وعدہ ہو جاتا ہے پھر اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کو پریکٹیکلی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو اس کی بہترین مثال جو آج کے دور میں ہمیں دکھ سکتی ہے وہ کیا ہے کہ کسی ایک جگہ رشتہ کیا، اچھا بھلا چلا گیا، سب ٹھیک ہے، امید دلا دی، بعد میں اس سے بھی اچھی کو لڑکی نظر آ گئی تو کہا اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹی کی بات پکی کر دی، بعد میں اس سے اچھا رشتہ سامنے آ گیا جو خاص طور پہ دولت میں اچھا تھا، تو پھر اس طرف چل پڑنا۔ اس طرح تو دیکھیے کہ شادی کے بعد بھی انسان ہمیشہ ہی دوسرے در کھلے رکھے، تو ہر عورت کو پہلے سے اچھا شوہر مل ہی سکتا ہے نا، تو کبھی بھی کسی سوسائٹی کا کام نہیں چل سکتا۔ ہماری سوسائٹی میں یہ کام بات ہے، اب کسی کو ملازم رکھے، ایک دن نہ آئے کچھ فکر ہوئی، 2 دن نہ آیا تشویش ہوئی، 3 دن نہ آیا سمجھ لیں اس نے کسی دوسری جگہ جاب کر لی ہے، بتانا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ گھروں میں ماسیوں سے لے کے آفیسز میں کام کرنے والوں کو دیکھیں، ویسٹ میں آ کے تو چونکہ ہم بہت ساری پینلٹیز کی رسی میں بندھے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ لیز توڑیں گے تو ہم ادھر پکڑے جائیں گے ادھر پکڑے جائیں گے، ورنہ شاید ہم یہاں کے بھی یہی کریں۔ کسی انسان کی اصل قیمت جو ہے نا وہ اس کی کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کو کوئی بھی بات کہتے ہیں تو اصل میں ہم اس کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کام میں آپ کی جو بات کہہ رہے ہیں اس کو پوری نبھا کے رہیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں اپنی زندگی میں کہ کمٹمنٹ اتنی بڑی خوبی ہے. ہم لوگ جب بھی کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں, جیسے کورسز نئے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نئے سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی کلاس کوآرڈینیٹر, گروپ لیڈر اور اسی طرح کورس انچارج کی. یقین کریں کہ ایک لمبی لسٹ موجود ہوتی ہے ہر وقت سامنے لوگوں کے, جس میں والنٹیئر فارم فل کرنے والے یا پہلے سے فارغ ہوئے ہوئے اسٹوڈینٹس جو ہیں, لیکن جس چیز کو بیس بنایا جاتا ہے وہ ان کی کمٹمنٹ ہے. ریسنٹلی بھی ہم نے اپنے ایسے کورسز آن لائن پہ شروع کیے ہیں, تو کئی اس سے بیسٹ چوائسیز لوگ مجھے بتا رہے تھے, لیکن میں نے کہا کہ جن کا نام میں آپ کو لے رہی ہوں, مجھے ان کے بارے میں ایک بات پتا ہے کہ ان میں کمٹمنٹ بہت ہے, کیونکہ وہ بالکل میرے پاس وہیں رہتی تھی اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دور سے وہ آتی تھی کلاس میں, اور جو دور سے آتا تھا وہ سب سے پہلے آتا ہے, اور وہ وقت پہ بھی آتی, آندھی ہو طوفان ہو وہ آتی تھی, پہلے بارے سے چلی آن سائٹ سے آن لائن سے کھوتے ہوتے کورس کے اینڈ تک پہنچ گئی, چاہے وہ کورس تین ساڑھے تین سال تک ہمارا چلا, اور الحمدللہ وہ بڑی اچھی طرح سے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. ہر بندے کو اچھا بولنا نہیں آتا, سیکھ لیتا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر بندہ اچھا سن نہیں سکتا, سیکھ لے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت کچھ کمپیوٹر نہ آتا, سیکھ لے گا, لیکن کمٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اس کی اپنی طبیعت کے اندر مائل کرتی ہے, اور اصل دیکھا جائے تو اسی کا نام استقامت ہے. انسانوں کے ساتھ جب دوسرے انسان ٹرسٹ وردی نہیں رہتے کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کوئی سونے جیسی چیز دے لیکن یہ یقین نہ ہو کہ آپ دوبارہ لینے جائیں گے تو وہ مل جائے گی تو آپ نہیں لیں گے. آپ کوئی بھی چیز جو لیتے ہیں نا وہ ہمیشہ ٹرسٹ کی بیس پہ لیتے ہیں. آج اگر ہم جب ویسٹرن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہی چیز ان کی کامیابی کی دلیل ہے, اور ہم اسی سے اپوزٹ ہو کے مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں, نہیں ہوں گے. آج ہم مسلمانوں میں جو بہت ساری اور چیزیں ہیں پیچھے رہنے کی, اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اپنی بات کا باس نہیں, ہم کمیٹڈ نہیں, ہم دوسروں کی نظروں میں کیا بڑے بنے, ہمیں اپنی نظر میں بھی عزت کی کوئی پاس نہیں ہوتا. کیونکہ ہم جب دوسرے کی سطحت ٹوٹ توڑتے ہیں نا تو اس سے پہلے اپنے سے توڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, کسی کو امید دلائی ہو, کسی کو یقین دلایا ہو, کسی کے ساتھ قسم کھائی ہو, کسی کو لکھ کے دیا ہو, میں تو دیکھتی ہوں لوگ لکھی ہوئی بات کی بھی قدر نہیں کرتے, حالانکہ نکاح بھی ایک لکھی ہوئی چیز ہی ہوتی ہے. منگنی میں تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی, لیکن نکاح میں تو لکھت پڑھت ہوتی ہے. اب تو یہ ٹرینڈ بھی اتنا عام ہوتا جا رہا ہے ویسٹ میں, یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ تھوڑا سے یہاں حالات مجھے مختلف لگتے ہیں. میں نے امریکہ میں کئی ایسی فیملیز دیکھی ہیں, بڑے دھوم دھڑکے سے شادی ہوتی ہے اور دو تین چار ماہ کے بعد دیکھیں تو کہانی پلٹی بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ لڑکی دکھی ہو, ماں باپ زیادہ دکھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ فوراً لڑکیوں کو پلٹانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں, اور اسی طرح بعض دفعہ گھر آئی بیویاں جو ہوتی ہیں لڑکوں کی, وہ ان کے اندر نقص نکل رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کا نہیں بنتا وہ کسی کا نہیں بنے گا. منافق کون ہے؟ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. کیا خیال ہے منافق ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ نہیں کرتا. اس کا بھی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں اس کو اپنا فائدہ ملتا ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے, یا جہاں کوئی مشکل اس کے اوپر آتی ہے اس کام کے نبھانے میں اس وقت چھوڑ دے. بس اگر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو میرڈ خواتین ہیں, کیا ہمیشہ شادی کے بعد حالات اچھے ہی رہتے ہیں؟ کیا ہمیشہ صرف آپ کو تعریفیں ملتی ہیں؟ کیا ہمیشہ ہی آپ کو فائدہ ملتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عورت کی زندگی میں تو زیادہ کام کرنا ہے, زیادہ کیئر کرنا ہے, اس کی نسبت کم کرانا, لیکن حالات کے مطابق انسان رہتا ہے نا. تو اگر کوئی بندہ ہمیشہ اپنی ذات کو سامنے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسا بندہ کبھی بھی وعدے نہیں نبھا سکتا, اور جو بندہ وعدے کو پورا کرے اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑے, وقت جال تم اللہ علیکم کفیلا, گویا کہ اس نے اللہ کی اپنے اوپر گواہی کو ثابت کر دیا. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, جو تمہارے عمل ہیں, جو کام کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے نا تو وہ اس بات کے لیے تیار رہے ذہنی طور پر کہ کل کوئی میرے ساتھ بھی کرے گا. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے وعدہ کیا نبھا نہیں سکے, قسم کھائی توڑنی پڑی, تو اس کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور اس کو نبھا نہیں سکتا تو پھر اس قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ دے. اور وہ پیچھے ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں ساتویں پارے کے پہلے رکوع میں. صحیح مسلم میں بھی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت تھی, یہ بڑی پیاری عادت تھی بلکہ, کہ آپ کوئی کام کرنے کی نیت کرتے, کوئی قسم کھا لیتے کہ میں یہ کام کروں گا, اور اس کے بعد آپ دیکھتے کہ اس سے زیادہ بہتر کام ہونے کی امید ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کمٹمنٹ ہے ہماری کسی کے ساتھ, اب آپ نے کمٹمنٹ کر لی تھی, اب آپ کو آج لگ رہا ہے کہ نہیں اس سے بھی ایک بیسٹ چانس ہمارے پاس ہے, بیٹر ہے, تو کیا کریں؟ ایسے وقت میں بہت سارے کوشچن مارک ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کی کمٹمنٹ کر لے، قسم کھا لے بلکہ وہاں لفظ ہے جو، اور اس کے بعد دیکھے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی خیر دوسری چیز میں، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں، تو وہ بہتری والے کام کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، حالات بدلتے ہیں، زندگی بدلتی ہے، تو مراد کہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، لیکن اگر کہیں آپ کو اپنے دین کا فائدہ ہے۔ بعض لوگ تو بیکار قسم کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں نا، یعنی کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو آج کے بعد کبھی کسی کے بیچ میں صلح نہیں کراؤں گی۔ مثال دیتی ہوں، کہیں صلح کرائی، حالات خراب ہو گئے، یا کسی کا میں رشتہ نہیں کراؤں گی۔ عموماً لوگ اس قسم کی بیکار قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اب بعد میں دیکھا کہ ایک ایسا چانس بن رہا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو کسی کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے تو قسم کھائی بھی تھی کہ آپ کسی کے رشتے کے اندر بنیں گی نہیں تھرڈ پارٹی، کیونکہ اس میں بڑی باتیں بنتی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، آپ اگلا جو کسی کا چانس بن رہا ہے رشتہ کروانا چاہیں کرا دیں اور اپنی پہلی بات کا کفارہ دے دیں۔ پھر آگے اس کے بعد ایک کردار بتایا گیا جس کو آپ واقعی امیجن کریں تو آپ کے ذہن میں اس بات کی جس کے اوپر یہاں تو رہی ہے اس کی حقیقت کھول دی گئی۔ فرمایا ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی مانت، نقدت جس نے توڑ ڈالا، غزلہ اپنا سوت۔ غزل کا جو لفظ ہے نا، غین زا لام سے غزلہ، کاتے ہوئے دھاگے کو کہتے ہیں۔ جو لوگ کپاس کو اس کی اصل حالت میں دیکھ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ پہلے تو زمین سے جب کپاس اگتی ہے تو وہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح ہوتی ہے، پھر اس کو کسی چرخے کے اندر ڈال کے تو گزارتے ہیں اور اس کے بیج الگ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں سے رسیاں بنتی ہیں، دھاگے جس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ یہ کیفیت ذہن میں رکھیے گا، پہلے بکھرے ہوئے دھاگے تھے، ریشے تھے، چرخے میں اس کو اسے گزارا تو دھاگا بنایا، اور دھاگا پھر کپڑا بنے گا۔ اب اس سے آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر دی، اور وہ کیا ہے کہ کوئی عورت ہے ایک، اور وہ پہلے سارا دن بیٹھ کر اپنا سوت جو ہے وہ بنتی ہے، دھاگے دھاگے بنا لیتی ہے، لیکن پھر نقدت غزلہا من بعد قوت انکاسا، کاتنے کے بعد اسے دوبارہ پارا پارا کر دیتی ہے۔ بس تو کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی بھی، ریتا بن امر بن امر نام تھا اس کا، دیوانی تھی، تھوڑی سی چرخا کاتی، اور جب سارا دن محنت کے بعد دھاگے بن جاتے تو رات کو کینچی لیتی اور سارے چھوٹے چھوٹے پھر ٹکڑے کاٹ دیتی، گویا کہ اس نے اپنے ہی لگائے ہوئے باغ کو اجاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتخذون ایمانکم دخلم بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، ٹرسٹ ان کا توڑتے ہو، امید دلا کے تم پلٹتے ہو پیچھے، تم دوسرے کو دخل کرنے والا بنتے ہو۔ دخل کا مراد کیا؟ بہانہ، وہ ملاوٹ جو فساد کے لیے ہو اس کو دخلن کہتے ہیں۔ کیا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ ان تکون امتن ہی اربا من امتن، تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے۔ یہی ہے وہ اشارہ جو پیچھے بات کی کہ جس جماعت سے تم نے معاہدہ کیا، کیا اس کو کسی دنیاوی فائدے اور نفع کے لیے توڑ رہے ہو، تاکہ مضبوط طاقت وال جو دوسری جماعت جہاں سے تمہیں دنیا کا زیادہ اور فائدہ مل سکتا تھا تم وہ کرنے لگ جاؤ؟ کر لو، کوئی بڑی بات نہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، صرف آزماتا ہے تم کو اللہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہ اصل میں بظاہر جو تمہیں دنیاوی فائدہ لگ رہا ہے کہ یہاں توڑ کے رشتہ دوسری جگہ کرا تو بہت فائدہ ہو جائے گا، یہ صرف تمہاری آزمائش ہے۔ اور بعض دفعہ لٹرلی فائدہ دنیا میں مل بھی جاتا ہے، چھوٹے گھر سے نکال کے بڑے گھر میں لڑکی کا رشتہ کر دیا، واقعی دولت کی ریل پیل دکھی، کچھ فائدہ ہو بھی گیا، لیکن یہ دولت آزمائش تھی۔ ولا یبینن لکم یوم القیامتی، اور البتہ ضرور وہ واضح کرے گا اس کو قیامت کے دن تمہارے لیے، ما کنتم فیہ تختلفون، وہ چیز جس میں کہ تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات شروع ہوئی تھی 91 سے، یہاں پہ ایک قسم کی اس کی اصل صورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، جب کوئی رسی بٹی بھی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ بالکل تھوڑی سی جگہ میں آتی ہے نا، مثلا اگر آپ کے پاس کوئی بھی دھاگے کی 10-15 لڑیوں کی ملی ہوئی ایک رسی ہو، ایون ایک پتلا سا دھاگا جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، کسی وقت بیٹھ کے آپ اس کے دونوں سروں کو انوائنڈ کریں، یعنی اپوزٹ وے پہ کریں، تو کھلیں گے نا تو اس کے اندر سے 1 کے اندر سے 5-6-7 دھاریاں نکلیں گی۔ اب دیکھنے میں وہ کھل جاتا ہے. میں اس کو ایسے سوچ رہی ہوں جیسے آپ چکن کو بوائل کرتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اس کے ریشے نکالتے ہیں. کبھی سوپ بناتے ہوئے آپ نے ایسا کیا ہوگا. اب ظاہر چکن تھوڑا سا تھا, ایک بوٹی تھی, لیکن جب آپ نے اس کے دھاگے دھاگے نکالے تو وہ اتنا بڑا ہو گیا. اب یہی بات امیجن کریں کہ جب ایک رسی بٹی ہوتی ہے تو وہ بڑی تھوڑی سی لگتی ہے, شاید ایک رسی ہے, لیکن اس ایک رسی کے ساتھ آپ بھینس کو بھی باندھ سکتے ہیں. وہ اگر اور موٹی کر لیں تو اس سے موٹی موٹی چیزیں, بڑی بڑی بھاری چیزوں کو آپ باندھ سکتے ہیں. لیکن جب وہ رسیاں بکھری وہ تو بہت ساری گئیں, ظاہر تو بہت پھول گئیں, لیکن اس کے ساتھ آپ ایک مکھی کا پر نہیں باندھ سکتے. گرا لگائیں گے وہ رسی ٹوٹ جائے گی. یہ ہے انسان کی قیمت جب وہ کمیٹڈ ہوتا ہے, جب لوگ مل کے رہتے ہیں, جب لوگوں کے اندر اتحاد اور اطمینان ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو اپنی جگہ پہ باندھ دیتے ہیں. لیکن جب امت ریشوں کی طرح بکھر جاتی ہے تو پھر اس امت کا اپنا ہی بچاؤ مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں پھونک مارے آپ تو جو چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں نا وہ جلدی اڑ جاتے ہیں, اور مضبوط رسی یا دھاگے ہیں وہ نہیں اڑتے. مضبوط رسیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر جم جاتی ہیں. اسی طرح جب کسی قوم میں اپنی ہی کہی ہوئی بات, قوم سے مراد آپ انسان بھی لے سکتے ہیں, اور انسان کے ساتھ پھر آپ اس کو اوپر تک بڑے بڑے گروہوں پارٹیز میں لے جائیں. ہمارے ہاں یہ لفظ اتنا معروف ہے, کہنے کو دل نہیں چاہتا لیکن سیاست کی زبان میں لوگ بولتے ہیں فلاں تو لوٹا ہے, جدھر گھما گھوم گیا. چڑھتے سورج کے پجاری کی باتیں آپ نے سنی ہوگی. بس لوگ ہمیشہ فائدے کے کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جدھر فائدہ دیکھا ادھر چل پڑے. بعض دفعہ انسانی معاملات میں لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو ڈپلومیسی کہتے ہیں, حالانکہ اسلام نے ایسی کسی ڈپلومیسی کو جنم نہیں دیا. اسلام کہتا ہے کسی کے بنے ہو تو خوشی میں اس کے تھے تو دکھ میں بھی اس کے ہی رہو, سکھ میں اس کے ساتھ تھے تو دکھ میں بھی اس کے ساتھ رہو, جہاں سے فائدے حاصل کیے تھے وہاں سے نقصان بھی لو. جب لوگ صرف فائدوں کے حریص ہونے لگتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے کے عین وقت پہ چھوڑنے لگتے ہیں. ہم نے پیچھے شیطان کی بات پڑھی تھی سورت ابراہیم میں کہ قیامت کے دن وہ بھاگ جائے گا کہ میں نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا. بالکل اسی طرح دنیا میں یہ شیطانی رویے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان عین ضرورت کے وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑ جائے, اور یہ سوچ کے کہ میری جان بچ جائے دوسروں کی تو خیر ہے. اور اس سے ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو انسان امید کچھ اور دلاتا ہے لیکن اصل میں اندر کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات کتنی معروف ہے, اگر آپ نے کبھی بھی کسی کو بزنس کرتے دیکھا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ سیمپل ہمیں کچھ اور دکھاتے ہیں, اور جب چیز آتی ہے تو وہ بالکل کچھ اور ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ آپ سرخ مرچیں منگوائیں تو اس کے اندر کہیں گے کہ اینٹیں پیس کے ڈال دی جاتی ہیں, کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج, پتی میں چنوں کے چھلکے ڈال دینا, یہ کیا ہے, یہ دخلم بینکم, دخل یعنی دوسروں کو فساد میں ڈالتے ہو. تمہارے ملکوں پہ کون ٹرسٹ کرے. افسوس کی بات ہے کہ جس امت کو اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کمٹمنٹ سکھا رہا ہے آج وہی قوم پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے. لوگ لفظ پاکستان آتے ہوئے کہتے ہیں یہاں نہیں ہوگا. میں کئی ایسی چیزیں سن چکی ہوں کہ بعض چیزیں تجارت کی سارے ملکوں میں ان کی امریکنز کی پالیسیز ہیں لیکن پاکستان پہ وہ نہیں لگتی, بس نہیں کرتے وہاں پہ. کئی لاز ایسے ہیں کہ وہ صرف ہمارے ملکوں کی وجہ سے ختم ہے. کئی کالنگ کارڈز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارے ملکوں میں کام کریں گے لیکن پاکستان میں نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسے ایسے طریقے نکالے کہ فری کال کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جہاں سے کوئی آپ نے بیک ڈور نکالنا ہوتا ہے وہاں ہماری امت چل پڑتی ہے. خود ہم خود کبھی کسی کو کوئی کام سے ٹالنا تو کیا کہنے لگتے ہیں, انشاءاللہ. اب اللہ نے جو ہمیں لفظ سکھایا تھا کہ انشاءاللہ کہو اپنے کاموں پہ, آج ہم لوگوں نے اس کو کیا کہا. آج خود کہتے ہیں, دنیا داروں کی بات نہیں ہے, دین داروں کے رنگ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انشاءاللہ کہنے کے والے کا بات ہے کہ اس نے کوئی نہیں کرنا, اور مذاق بنتا ہے. انشاءاللہ کی بجائے انشاء تعالیٰ کہ ٹال دیا ہم نے. کوئی کہتا ہے تو کوئی مان نہیں سکتا. آپ بتائیے کہ جس امت کی بات اس کی بندوں کے ساتھ صحیح نہیں چلے گی اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا. کیا جو لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایسی ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے والی ہو. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل شیء لم یصح فہو داخل, ہر وہ چیز جو صحیح نہیں ہے وہ داخل ہے. آپ کہیں کچھ دکھائیں, کچھ آپ زبان کو ٹویسٹ کریں, انداز کریں, کسی کو اپنی مجبوری بتا دیں. کتنے جھوٹ بولتے ہیں, ہائے بڑے مجبور تھے, وہ راستے میں ٹریفک بڑی تھی, یہ نہیں پتا کہ نکلے ہی دیر سے تھے. ٹریفک میں تو آپ ایک منٹ رکے, لیٹ آپ 20 منٹ آئے ہیں. ہم اس طرح ٹوسٹ کرتے ہیں باتوں کو. اگلا کہتا ہے ہاں مجبوری ہوں گی, بہت بیمار تھے. ہم بیمار تو آپ اتنے ہی تھے نا کہ آپ بس تھوڑی سی آپ کو تکلیف تھی, یہ تھوڑی تھا کہ آپ گھر سے نکل ہی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے بیماری کے دوران ہی آپ ڈاکٹر پہ گئے ہوں, پھر وہیں سے آپ شاپنگ پہ چلے گئے ہوں, یا آپ بیماری کے باوجود سارا گھر صاف کرتے رہے ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ جہاں ایک بات آتی ہے اللہ کے دین کے ساتھ یا اللہ کے معاملات میں, تو عموماً ہماری دخل اندازی ساری کی ساری ٹوٹتی ہے. اور بعض دفعہ تو پھر انداز کیا ہونے لگتے ہیں احسان جتلانے والے, تمہارا احسان مانو, ہم کر تو رہے ہیں نا کام, دوسرے تو کر نہیں رہے. شروع میں جب بھی کسی کام کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے ہم سب والنٹیئرلی کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی بھی کام والنٹیئرلی کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دل کی خوشی سے کرنا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے لیے ایک احسان کی چیز بن جاتی ہے کہ کیا میں آپ احسان نہیں کر رہی کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, کیا ہم احسان نہیں کر رہے اگر ہم پڑھنے آ رہے ہیں, باقی تو آتے بھی نہیں ہیں. یعنی یہ ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو ریشوں کی طرح اڑا کے رکھ لیتا ہے. اس لیے اگر حقیقت میں زندگی میں کہیں جڑنا چاہتے ہیں, کہیں جمنا چاہتے ہیں, کمٹمنٹ نبھائیں. اور کمٹمنٹ اپنی جان پہ لے کے کھیلنی پڑے تو کھیلنی چاہیے. اتنی قدر ایسے بندوں کی آگے آیتیں آ رہی ہیں, اللہ نے ایسے لوگوں کی کسی وقت کی منہ کی نکلی ہوئی باتوں کو کہا کوئی بات نہیں, یہ کہہ بھی دیں کہ میں اللہ پر نہیں مان لاتا لیکن مجھے پتا ان کا دل کتنا مضبوط ہے. اور یہ ہے سچا ایمان. بظاہر دیکھنے میں ایک نفاق والا جملہ لگ سکتا ہے, کفر کا لگ رہا ہے, لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور اس طریقے سے ایسی کیفیات ہے. پھر ایک ہلکا سا اینگل اس میں, یہ جو عورت کے سوت بنانے کے کاٹنے کی جو مثال ہے, اس کو پڑھتے ہوئے تو مجھے بالکل ہمیشہ ایسی احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور بعد میں اپنی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کہ حلوہ پکا کر اوپر راکھ ڈال دینا. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ یعنی کچھ لوگ کتنی ہی نیکیاں کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی کمی کی وجہ سے یا اس کے اندر غلط رنگ لانے کی وجہ سے وہ اپنی اس ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو بس خیر سے اس دنیا سے لے جائے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر وہ بات بتا دی جو واقعی کوئی دوسرا ہمیں بتانے والا نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا اربا, امتن یا اربا من امتن, اب اس کا روٹ غلط نہ لکھیے گا, یہ ربوا والا ہی روٹ ہے, را با و, اربا افعل کا وزن ہے, بہت سب سے چڑی ہوئی, زیادہ بڑا ہوا. رابا یا رابا و جو سود کے معاملے میں تھا, ربا وہی روٹ ہے اس میں, یعنی مال یا گنتی میں زیادہ ہونا. پھر یہاں ایک اور تھوڑا سا اس میں خوبصورت سا ایک اینگل دکھ رہا ہے کہ سوت کاٹنا کیا ہوتا ہے, بکھرے ہوئے ریشوں کو جوڑنا, بیکار چیزوں کو کارآمد بنانا. اسی طرح انسانی تعلقات میں بھی بگاڑ جہاں آ جائے, جہاں رشتے بکھرے ہوئے دکھیں, تو ان کو توڑو نہیں, جوڑو, رسی کی طرح بٹ لو. کاٹنا بہت آسان ہے, جوڑنا مشکل ہے. ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا, یہ تضادات کی دنیا ہے, یہ دنیا تضادات کی دنیا ہے. ایک ماں چار بچوں کو جنم لیے بعد میں اپنے بچوں کی عادتوں سے تنگ آئی ہوتی ہے, حالانکہ چاروں اس کے پیٹ سے نکلے ہیں, لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. بیوی شوہر دو مختلف ماحول سے آتے ہیں, تضاد ہوگا, طبیعت میں تضاد ہوگا, عادت میں تضاد ہوگا, تقوی کے درجوں میں تضاد ہوگا, لیکن جوڑو توڑو نہیں, یہ فطرت کا اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں. پھر آپ دیکھیے کہ سوت کاٹنے کو بھی آپ سوچیں کہ کوئی ایک بندہ چرخے کے اندر جب بیلتا ہے اپنی روئی کو تو پھر اس کے اندر سے اثر نکلتا ہے نا, پھر بکھرے ریشے ٹوٹے ہوئے جڑتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جو بکھری ہوئی امت کو جوڑنے کا کام دیتے ہیں, اور جس امت کو ایسے لیڈرز مل جاتے ہیں نا, وہ خوش قسمت امت ہوتی ہے. ایک اچھا لیڈر بکھری ہوئی امت کو جوڑے گا, نہ کہ تھوڑی بہت جڑی ہوئی کو بھی توڑ کے رکھ دے گا. کسی درجے پہ بھی وہ کسی ملک کا حکمران ہو سکتا ہے, وہ کسی دینی جماعت کا رہنما ہو سکتا ہے, کسی معاشرے میں خاندان کا کوئی بڑا سمجھدار انسان ہو سکتا ہے. تو زندگی میں کامیابی کیا ہے کہ انسان بکھرنے کی بجائے جڑنے کی بات کرے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو درست کر لو, رسی میں سے نکلو, بیلنے میں جاؤ گے تبھی تو کچھ رس نکلے گا, نہ خوشگواریوں کو خوشگواریوں میں بدلو. پھر آپ دیکھیے کہ بکھرے ہوئے ریشے کسی کام کے نہیں ہوتے, لیکن جب سارے ایک جگہ ترتیب سے پھرو دیے جاتے ہیں, میں تو کبھی کپڑے کو دیکھتی ہوں, کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نا, موٹے کپڑے ہوتے ہیں تو کانٹے بھی بالکل صاف دکھ رہے ہوتے ہیں. ایون جو کپڑے ہم سب نے پہنے ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے, یعنی اتنے سبق ہیں صرف اس ایک مثال میں. کچھ کپڑے کو یوں لمبائی کے رخ پہ ڈالا, آپ امیجن کریں آپ پانچ گز کا ٹکڑا لے کے ہی کپڑے کے لیے, کچھ رسیاں جب اگر کاٹیں گی نا وہ پوری پانچ گز کی نکلیں گی, لیکن کچھ جو ہے وہ صرف سوا میٹر کی ہوں گی جو اس کی ویڈتھ کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کی ترتیب ہے. کچھ لمبی جا رہی ہیں, اوپر جا رہی ہیں, کچھ چوڑائی میں جا رہی ہیں. اگر کچھ اپنے آپ کو ادھر رکھنے پہ راضی نہ ہو, کبھی کپڑا نہ بنا دو. سارا کپڑا کبھی اس رخ پہ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا کچھ کپڑے ہم پہنتے تو چھر جاتے ہیں فوراً. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لمبائی والی رسی مضبوط ہے, چوڑائی والی کمزور ہے, وہ انکار کر رہی ہے جڑنے سے. انسانی زندگی میں اس طریقے سے گزارا ہو ہی نہیں سکتا. اگر شوہر کو آپ لمبی رسی سمجھیں تو بیوی کو آپ چوڑی رسی سمجھ لیں, کہیں جھکاؤ آئے گا, پھر گھر کا ایک خوبصورت ماحول بنے گا. اور جو قربانیاں نہیں دے سکتے وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جس معاشرے میں باہمی تعلقات درست نہیں ہوں گے وہاں ہمیشہ بگاڑ ہوگا, اور تعلقات کی خرابی وعدوں کو توڑنے سے پیدا ہوتی ہے. ساری بات کا اگر خلاصہ کر دوں تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مثالوں میں ہمیں دو آیتوں میں جو بتایا, پہلی بات اپنے تعلقات کو درست رکھو, اکھڑے اکھڑے نہ رہو, تمہیں کہیں نہ کہیں پھرونا پڑے گا. آپ امیجن کریں نا, وہ جو رسی یوں ویونگ بولتے ہیں اس کو, یوں ایک کے اندر نیچے گئی ہوتی ہے, دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی کوئی کپڑا کھول کے آپ کو دکھاؤں. ایک پھروئی ہوتی ہے نا, سیدھی رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ مثال دیکھیے کہ کچھ رسیاں آپ سیدھی لمبی رکھیں اور ادھر والی لے کے ادھر ان کو گم سے چپکا دیں, پہن سکیں گے؟ جو ہی پہنیں گے وہ گون ٹوٹ جائے گی. یہ کیفیت آسان نہیں ہوتی. انسانی زندگی میں یہی تو کیفیت ہے جہاں ہمارے اختلافات ہوتے ہیں, جہاں ہمارے دل ٹوٹنے لگتے ہیں, لیکن ڈلنا پڑے گا, پریس ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو کیفیت آپ کو میری انگلیوں میں دکھ رہی ہوگی اس وقت, اگر آپ اس کو اب اوپر سے پریس میں سے, پھر اینڈ پہ کپڑا پریس میں سے گزرتا تاکہ سب ریسے یک جان ہو جائیں, اپنا آپ گھلا کے پھر آپ ایک کارآمد چیز بنتے ہیں, پھر لوگوں کے اندر فائدہ ہوتا ہے. انسانی تعلقات میں انسان الگ سے رہ ہی نہیں سکتا. سارے تانے الگ کر دیجئے وہ خوش رہیں, اور سارے پیٹوں کو الگ کر دیں, کبھی فائدہ نہیں ہوگا. تانا بیٹا ساتھ ساتھ چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک اور سبق کیا دیا کہ ایسے کاموں سے بچو جس سے تعلقات میں بگاڑ آئے. بااعتماد بنو, لوگوں کے ٹرسٹ والے بنو. دیکھیے جو انپریڈکٹیبل شخص ہوتا ہے نا, اردو میں جس کو کیا کہیں گے, ناقابل بھروسہ, جس پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے نا, اس بندے کے پاس کتنی ہی خیر کیوں نہ ہو آپ کو کیا لگے. مثال دیتی ہیں آپ کو کہ کوئی آپ کو کہے کہ ایک بہت اچھے جو آپ کے اسکول میں پڑھا سکتی ہیں, انہوں نے عربی میں بھی یہ کیا ہوا ہے, انہوں نے اردو کو بھی ایسے کیا ہوا ہے, ان کی تجوید بھی اچھی, ان کی گرامر بھی, یعنی 10 سے زیادہ خوبیاں جو کسی بھی ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے, بس ان کا ایک سے چلی جائیں گی. یا دوسری بات ہے کہ بس ان کا جس دن دل چاہے گا بس اس دن آئے. ہماری جو قیمت ہے نا وہ ہمارے قابل اعتبار ہونے میں. چلیں اسی کو اسٹوڈینٹس پہ لے لیں. کوئی کہتا ہے کہ بہت ایکسٹرا جینیس قسم کے اسٹوڈینٹس مل سکتے ہیں آپ کو, ان کے اندر پوری شوق بھی ہے, وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں, قابلیت بھی بہت ہے, بس ایک مسئلہ ان کا کہ جس دن ان کا دل چاہے گا نا بس اس دن آئیں گے. تو ہو سکتا ہے ٹیچر آ کے بیٹھا اور وہ سارے 50-60-100 اسٹوڈینٹس ہیں, ان میں سے کسی کا بھی دل نہ چاہا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں طرف ہی یہی ڈکے چلیں, ایک دن ٹیچر کا دل, اگلے دن اسٹوڈینٹس کا نہیں چاہا, چلے گا. اس آیت سے میں ختم کرنا پڑتا ہوں. موڈی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, چاہے ان کے اندر کتنی خوبیاں ہوں. رلتے ہوئے دیکھا میں نے ایسے موڈی لوگوں کو کہ جو یقین کرے ہیرے کی کانیں ہوتی ہیں, لیکن صرف ایک مسئلہ کے موڈ کے غلام ہے. ہمیں صرف اللہ کا غلام بننا, اور اللہ کے دین کے لیے بلانے والا آنے والا موڈ کا غلام ہو ہی نہیں سکتا. موسم کا غلام اگر ہے تو وہ دیکھیے کبھی بھی اللہ کا غلام نہیں بنے گا. جو خوشیوں کا غلام, جو غموں کا غلام, جو اپنے بیماریوں کا غلام, جو اپنے حالات کی غلامی کا شکار ہوگا, کبھی اس درجے کا انسان نہیں بنے گا کہ جو ہر حال میں اللہ کا غلام ہو. یہ اللہ سکھاتا ہے ہمیں ان آیتوں میں کہ تم دیکھو تو صحیح کس طریقے سے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو. تمہاری زندگیاں جہنم بنے اگر صرف بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہ رہے. ایک دن نہیں ساتھ گزار سکتے, شوہر کو اگر بیوی پہ اعتماد نہ ہو ایک دن جا کے جاب نہیں کر سکتے، ہر وقت دھڑکا لگا ہوگا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ ایک انسان کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے، بیوی اپنی سارا زیور دے دیتی ہے شوہر کو، اعتماد کے نام پہ دیتی ہے، شوہر اپنے سارے مہینے کی کمائی لا کے بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اعتماد پہ ہے یہ زندگی، اعتماد سے چلتی ہے۔ یہ اگر دے دیا جائے تو پھر آپ اگلے کا سب کچھ لے لیں گے، اور جس نے یہ کر لیا وہ بے تاج بادشاہ، جس فیلڈ میں بھی جائے گا لوگ اس کو پکڑیں گے۔ ہم کسی ایسی عمارت میں بیٹھ سکتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد نہ ہو؟ بس اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ یہ چھت گر جائے گی، ابھی کتنے لوگ بیٹھیں گے، ہمیں شک پڑ جائے کہ یہ ابھی کرسی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے اس کی ٹانگ ہل رہی ہے، یہ کسی وقت گر جائے گی، نہیں بیٹھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم میں تو اتنی خوبیاں تھیں، ہماری قدر نہیں کرتے لوگ، ہم آپ اپنی قدر نہیں کرتے۔ آج اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آگے جائیں نہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود اپنے سامنے پیش کر کے نہ کہہ دیں کہ اللہ میں نے اپنے اندر سے اپنی کمزوریوں کو نکالنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے جسم کا کچھ کتنا وزن ہوتا ہوگا، ایک انسان کا 100-150 پاؤنڈ وزن ہے نا، وہ آپ ایک کرسی پہ نہیں ڈال سکتے، آپ ایک کرسی پہ اپنا 150 پاؤنڈ کا وزن نہیں رکھتے جو ٹوٹی ہوئی ہو۔ اللہ اتنا بھاری دین ڈال دے ٹوٹے ہوئے لوگوں پہ، کمزور لوگوں پہ ڈال دے جن کو ضرورت ہی نہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، اور اسپیشلی میں نے بہت قریب سے دیکھا ایسے لوگوں کو، کہ بعض ڈاکٹرز کو دوسروں سے زیادہ پے ملتی ہے، آن کال رکھتے ہیں ان کو ویکینڈز پہ، عید پہ، ایمرجنسیز میں ہمیشہ ان کو کال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ وردی ہے، یہ کبھی ریفیوز نہیں کرتے۔ امپلائیز میں سب سے بیسٹ امپلائی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ دوستوں میں ہمیں کون اچھا لگتا ہے؟ جب کہیں گے دیکھنا اس نے ابھی نکل کے آ جانا، اور ہو کوئی جتنا مرضی اچھا ہے لیکن آئے اپنے موڈ کے ساتھ، اپنی مرضی کرے تو بات نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی سبق دے کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری قسم اعتماد کی ایک اینٹ ہوتی ہے، اور اگر اینٹ کھسک گئی تو تمہاری عمارت کب رہے گی؟ اس لیے کمٹمنٹ کو نبھانا سیکھیں ہم سب، اگر نبھا رہے ہیں وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر ہم معاہدے توڑیں گے تو ہم دنیا میں نہیں پنے۔ آج مسلمان صرف اس لیے ترقی نہیں کر رہے، 98% وجہ یہ ہوگی دنیاوی فیلڈز میں کہ ہم کمیٹڈ نہیں ہیں، محنت کی عادت نہیں رہی، اور اس طریقے سے پھر صرف فائدوں کے حریص بن جاتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں پھر اسی کو تھوڑا سا آگے کھولا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 93 کو، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک امت، سارا اختلاف ختم ہو جاتا، ساری فرقے بازی تمہاری، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور تم سے پوچھ کی چھوگی اس بات کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نظر سے خود کو دیکھو تو تم اپنے آپ کو ایک بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں وعدوں کو نبھانا پڑے گا۔ اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے ہی ہے کہ امت ایک کب ہوتی ہے؟ جب اس کی وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہیں۔ لیکن امت بٹنے کب لگی؟ آج امت کے جو بٹوارے ہمیں دکھتے ہیں نا، اصل میں یہ وفاداریوں کے ٹوٹنے سے بدلتے ہیں۔ جب عقیدتوں کے محور بدلنے لگتے ہیں نا تو امت ٹوٹنے لگتی ہے۔ کل تک امت کی عقیدت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا نام سن کر کوئی بھی دوسرا آگے آتا ہوا دکھتا نہیں تھا، لیکن بعد میں جب شخصیات، گروہ، ادارے، جگہیں، ان کی نسبتیں پیاری ہوئی تو آج امت کتنے ٹکڑوں میں آ گئی کہ ایک امت ہونے کی بجائے کئی ٹکڑوں میں آ گئی۔ کوئی بات نہیں، اللہ پوچھے گا تم کو، تم دیکھو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا تھا سب کچھ اللہ کی نگاہوں میں تھا۔ لَتُسْأَلُنَّ، البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے، سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے معاہدے کا ڈر جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کو سیدھا رکھتا ہے۔ اگر ہمیں ذرا سا شک پڑ جائے نا کہ ہمارا پیپر چیک کوئی نہیں ہونا تو ہم کبھی اس کے لیے اتنی ایفرٹ نہ کریں۔ ہمارا یہ بل جو آ گیا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھنا کسی نے کہ یہ بل جا کے ہم نے جمع کرایا بینک میں کہ نہیں کرایا، تو کتنے لوگ ہیں جو کرائیں؟ لوگ ہمیشہ سختی کی زبان کو پسند کرتے ہیں، اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اللہ کے لاڈلے نہیں ہو۔ اللہ بھٹکا بھی دیتا ہے، نام کوئی اپنا مسلمان رکھ لے، مسلم رکھ لے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر اللہ کی ذات اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے وہ کمی ہوگا۔ یہ مت کوئی سوچے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا۔ یہ جو پیچھے ہم نے کمٹمنٹ کی اور قسم کی بات کی ہے نا، اس کے اندر تفسیر میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے رشوت لینا۔ یہ جو دخل ام بینکم کی بات ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے، ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ، ورنہ پھسل جائے گا لوگوں کا قدم اس پر جم جانے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب گاری کے باعث لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں دوبارہ اسی مضمون کو کھولا گیا کہ تم دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش جو کرتے ہو قسمیں کھا کے یا لفظوں کو بدل کے، تو اس سے مسلمانوں دوسرے لوگ دین کی طرف آنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا باعث نہ بناؤ، ورنہ اسلام کی طرف آنے والوں کے قدم رک جائیں گے۔ یہ خلاصہ اس آیت کا کہ جب مسلمان بے اعتبارے ہو جاتے ہیں، بد عہدیاں کرتے ہیں، تو تمہاری بد عہدیوں کو دیکھ کر، تمہاری بد اعتمادیوں کو دیکھ کر غیر تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ مت دو دھوکے، مت کچھ کرو اور دکھاؤ کچھ۔ کیسے؟ دیکھیے، جس کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ معاہدہ کیا اور اس کو قائم نہ رکھا، کیا وہ دوبارہ آپ سے معاہدہ کرے گا؟ ایک دفعہ تو کسٹمر پھنس گیا آپ کے پاس، آپ اس کی چھال اتار لیں، کھال اتار لیں، اگلی دفعہ آئے گا آپ کی دکان پہ؟ نہیں آئے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت آئے گی، سب لوگ رولز توڑیں گے، کسی کو نہیں چبھے گا۔ مسلمان صرف سرخ لائٹ سے پہلے اگر وہ اس روڈ سے کراس کرنے کی بجائے پہلے کراس کرنے لگے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی میڈیا کا کیمرہ کھینچ کے تصویر دکھا دے کہ دیکھو یہ مسلمان اور یہ ٹریفک سگنل توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ کام کرو، تمہیں زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں نا، ہمیشہ کیمرے کی نگاہیں ان پہ ہوتی ہیں، جائیں کھائیں پیئیں، چھینک بھی آتی ہے تو ان کی تصویر آ جاتی ہے، اگر وہ سڑک پہ چل رہے ہیں تو بھی آ جاتی ہے، ہوٹل میں بیٹھے تو وہ اپنی تصویر کھچا کے لگا دیتے ہیں کہ جی ہمارے ہوٹل میں فلاں صاحب نے آ کے کھانا کھایا تھا۔ اسی طرح آپ امیجن کریں کہ امت مسلمہ کون ہے، وجعلناکم امتا وسطا، اللہ نے ہمیں آنر دے دی کہ تمہیں میں نے پرومیننٹ امت بنایا، تم معتدل، تم بیلنسڈ ریلیجن۔ اب آپ اس پہ غم کرنے کی بجائے خوشی محسوس کریں کہ ہم زیادہ نظروں میں آنے والے لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں پہ ہمیشہ باتیں کی ہوتی ہیں، میں کہتی اس لیے کہ مسلمان تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ اتنے اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شخص کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ دوسروں کی نظروں میں آتا ہے، اتنی ہی اس کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی نوٹ ہوتی ہے۔ وہ کھجائے گا تو لوگ دیکھیں گے، وہ اگر پاؤں اس کا پھسل جائے گا اسٹیج پہ آتے آتے تو لوگ دیکھیں گے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کو اپنی اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اتنا زبردست نقطہ ہے نا، فتزل قدم بعد ثبوتها، کسی کے اگر قدم آ بھی رہے تھے اسلام کی طرف، مسلمانوں تمہارے عمل دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کہے گا تم نے کیا کیا۔ ادھر دخل ام بینکم میں فتزل قدم بعد ثبوتها کا جو مطلب بیان کیا گیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا تھا کہ معاہدوں کے اندر، عہدوں کے اندر کرتے ہیں، تو جب اگلی آیت کو ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں نا کہ ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، مت بیچو اللہ کے عہدوں کو تھوڑی قیمت کے عوض، تو اس کا ترجمہ پھر مفسرین نے کیا کہ یہاں رشوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ بعض قومیں دوسروں سے فائدہ لینے کے لیے ان کو کچھ پیسہ دے دیتی ہیں، کوئی ایسا کام دے دیا اور اس سے لوگوں سے کچھ فائدہ لیا، تو وہ چیز بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ اور اسلام میں رشوت کی بہت زیادہ ممانعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الرواشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں جہنمی ہوں گے۔ اور یہ اللہ سے عہد چھکنی کی بات ہے، آپ نے کسی دوسرے کا حق بھی لیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک بری بات بھی رکھی۔ رشوت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے، جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب الادا ہے، یعنی کرنا ہی کرنا ہے، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا. مثلاً کہ کام آپ کو کرنا ہی تھا لیکن آپ اگلے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ پیسے دو گے تو کروں گا. ہاں، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے پھر، کہ جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم تھا، اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا یا اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، اور ہمارے ہاں تو اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے جب ایک جملہ کسی سے بھی سنے اپنے ملکوں کے بارے میں کہ جی یہاں تو کوئی کام رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی گاڑی ٹریفک میں پھنس جائے، آپ کہیں سائن توڑ دیں کسی کا، آپ کچھ بھی کریں، لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی آج کل تو رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. بتائیں کہ ہم کیا کریں، رشوت کے بغیر ہمارے کام نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کا اسلام پھیلا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر آئے، یہ نہیں ہوگی. تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑ دیے تو کوئی بات نہیں، کتنے دن رہیں گے تمہارے پاس، یہ ایک وقت آئے گا ساری دولت سب کچھ تم سے چلا جائے گا. اس لیے کہ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ حقیقت جانتے ہو. لوگوں سے کچھ لے دے کے کر بھی لوگے تو تمہیں ملا کیا؟ قسمت تو تمہاری پھوٹ گئی، تم نے اپنے لیے تباہی کا گھڑا تو کھود ہی لیا. تو لہذا تم اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں رکھو، اللہ تمہارے کام خود ہی کروا دے گا. اگر کسی نے رشوت لے کے کوئی کام کرنا ہے تو وہ نہ کرے، نہ کرواؤ وہ کام. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ حج کا ویزا بھی نہیں لگتا جب تک رشوت نہ ہو، پاسپورٹ نہیں بنتا جب تک رشوت نہ لی جائے، ویزا نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا، وہ نہیں لگتا. تو کیا پھر واقعی ایسے سارے دور میں یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے جائز ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی قوم میں جب کسی کو خاص طور پہ اللہ کے نام پہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو جب ان کے اندر خرابیاں آنے لگتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب تو آتے ہی ہیں نا. تو یہاں پہ اصل میں سبق کا اینڈ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی آج کی اور یہ پچھلی جو ہم نے، یعنی یہ والی آیات اور ساتھ ہی آیت نمبر 90، اگر ان دونوں آیتوں کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، کسی کی نہ بات کریں. اب دیکھیں کہ ہم سب یہاں پڑھتے ہوئے کتنوں کی ظاہر ہے کہ تفسیر میں آتی ہیں مثالیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بتانی ضروری ہوتی ہیں اس لیے کہ پھر آیت کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن ہر آیت کے اوپر خود کو رکھ لیا کرو، میں ہوں کہ نہیں، میرے اندر کمٹمنٹ ہے کہ نہیں، میں با اعتبار ہوں کہ بے اعتباری ہوں، میں ٹرسٹ وردی ہوں کہ نہیں، میں لوگوں کے لیے قابل بھروسہ ہوں کہ نہیں ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمانوں میں ایسی خوبیاں آئیں گی اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں خود کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے ذاتی مفادات کی بجائے دین کے مفاد کو غالب رکھیں اور ہر حال میں اپنے دین کو آگے رکھیں. جو کمٹمنٹ ہم کریں ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو پیچھے کرتے ہوئے اس کو نبھانے کی کوشش کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی لگی تفسیر؟ اچھا مائک لیں گے آئیں گے ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی آپ خود شیئرنگ کریں کیا سیکھے ہیں کیا سمجھ آئی ہے. اور جی عائشہ خالد آپ ہینڈ ریس کریں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حج کر کے ہیں آئی ہیں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد ہو تھوڑی سی فیلنگس بتائیے گا کیا سیکھا آج تو پلیز ہینڈ ریس کریں اور ضرور بتائیں اتنی خوبصورت آیات ہیں اور سب ضرور کریں جو جو تو اس پہ جھجکیاں نہیں کیونکہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تو ماشاء اللہ ویسے تو آپ کمنٹس دیتے رہتے ہیں نا اتنی خوبصورت آیات ہیں 91 سے ہی کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلا تقریباً سارا ریوائز کر لیا تھا ابھی ریسرچ ہم نے کیا ہے. تو کیا سیکھا سورہ نحل سے ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے ان آیات سے یہ لاسٹ والی اس میں کیا سیکھا ہے آپ نے تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی میری آواز آ رہی ہے کیا بات ہے کوئی شیئر نہیں کر رہا یہ کمٹمنٹ سیکھی ہے تو مائک نہیں لیں گے؟ جی فریدہ میرش فاطمہ رئیس مصور غزالہ قریشی عائشہ دو عائشہ ہیں رضوانہ ہیں سارے ماشاء اللہ سب کے نام مجھے آتے ہیں. جی صلہ رحمی کرنی ہے صحیح الحمدللہ اور عہد کو ضرور پورا کرنا ہے اپنی قسموں کو توڑنا نہیں انشاءاللہ تعالی ہم نے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قسم کس طرح کی قسم کھاتے ہیں اس کا کیا کفارہ ہے بعض قسمیں جو ہوتی ہیں جو لا یعنی ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں ان کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو نہ کیا جائے پورا ٹھیک ہے. تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی عہد کو پورا کرو جی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا ہے صحیح بات ہے. اور اچھا یہاں پہ جو آیت نمبر 91 میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ تو پورا کرو اللہ کے عہد کو جب عہد کرو تم اور نہ تم توڑو قسموں کو اور ان کو پکا کرنے کے بعد حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن ذمہ دار بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کرتے ہو. جی نو رشوت صحیح ان آیتوں نے تم مجھے ہلا دیا صحیح بات ہے. تو مائک کے لیے کیوں نہیں کوئی آ رہا؟ کیپنگ پرومسز اینڈ کیپنگ کمٹمنٹ اینڈ ایڈوائز ٹو ڈو گڈ اینڈ اسٹاپ پیپل فرام ڈوئنگ بیڈ صحیح بات ہے. وہ بھی حکمت سے کام لینا ہے کیونکہ بعض افراد اگر آپ ڈائریکٹ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. حکمت کے ساتھ پیار سے محبت سے جب اللہ کی اس قرآن کی محبت ڈالیں گے تو پھر ان کو اگر آپ منع بھی کریں گے تو ان کو بری بات نہیں لگے گی کیونکہ سازہ انحصار آتا ہے جیسے موویز کا باقی جو ہے غلط چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اس وقت پہ جو ہے بڑی شرمندگی ہوگی جو ہم نے ضائع کیا ہوگا کیونکہ انسان ہیں خطاکار ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اچھا جو نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 92 سے کیا سیکھا ہے؟ یہ بہت ہی دیکھیں آپ یہاں سے سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف باتیں نہیں بتاتے ایگزامپلس بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایگزامپلس جو بھی بتاتے ہیں وہ ہمیشہ سچی ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہت سی باتیں ہوتے ہیں. جس طرح ایک عورت اپنا سوت کاٹتی ہے اس کو مضبوط کرتی ہے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے ٹھیک ہے نکا سا توڑنا. تو مجھے بتائیں اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے اس آیت سے؟ آیت نمبر ہے 92 میں اور پھر اپنی قسموں کو بہانہ بنا لینا آپس میں ایک گروہ فائدہ اٹھا لیتا ہے دوسرے گروہ سے. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے جی ہیٹی عمل نہ ہو صحیح بات ہے. کمٹمنٹ از ویری امپورٹینٹ. اپنے نیکیوں کو کر کے ضائع نہیں کرنا. صحیح بات ہے, یہ واقعی حقیقت ہے. بعض جب ہمیں اس کو امپورٹینس نہیں دیتے تو ہم اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, بعض ایک انسان جو ہے اتنے اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن ایک نا لا شعوری طور پر جو ہے ایسا غلط کام اسے ہو جاتا ہے جس پہ اس کے سارے اعمال ضائع جاتے ہیں. اور ایک انسان گناہگار ہے لیکن کچھ ایسا کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں. اور یہ ہمیشہ برقرار ہے. اس لیے مسلسل ہمیں محتاط رویہ رکھنا پڑے گا, اپنے قدموں کو, اپنے سوچ کو, اعمال کو, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے. بار بار یہی ذکر کروں گی, ابھی آپ نے النحل میں سورہ جانوروں کے بارے میں پڑھا, ان کا دیکھے کل گوبر گائے کا کس طرح ذکر کیا گیا تھا, بھینس کا دیکھتے وہ ہمیں کس طرح ایک دودھ دیتی ہے, گوشت اس کا دیکھنے اتنا اچھے طریقے سے قرآن نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. ان کی ہم کھالوں کو استعمال کرتے ہیں, ان کی ہر چیز ان کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. جی, وی مسٹ فالو مور اینڈ وی ہیو ٹو لیٹ اوور موڈ ٹو فالو اس. صحیح بات ہے, ہینس دا کمٹمنٹ. صحیح بات ہے, بالکل بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ کمٹمنٹ جو ہے اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. صحیح ہے نا. اور جو جی ایک مسلم کی کمٹمنٹ کیا ہے, ہر رشتے میں, پوزیشن پورشن میں, اور ان جنرل مسلم اما بنو قدر سے دیکھی جا رہی ہے ذمہ داریوں کو, بوجھ جو سر پر اس کو کیسے نبھانا ہے. جی, ہم پہ جو ذمہ داری ہم کو دیکھنا ہے. مجھے ایک ورڈ کی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو یہ باقی مسلم اما یہ سارا عدل کرنا معاملات عبادات میں. اور آیت نمبر جیسے ہے 93 میں ہے نا کہ اگر اللہ چلا چاہتا البتہ بنا دیتا تم سب کو ایک ہی بد, لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو وہ ہدایت دیتا ہے. اور البتہ تم ضرور سوال کیا جائے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہیں. جو آخری ورڈ ہوتے ہیں نا اس پہ ضرور غور کیا کرے, جو آخری آیات اس میں آتا ہے ولا تسألن, کیونکہ جس نون کے اوپر تشدید ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ضرور. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم کریں ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھو گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں باعمل بنا دے. کیونکہ ابھی جیسے آپ کا ویکینڈ آ رہا ہے ماشاء اللہ, 14 پارا بھی اینڈ تقریباً پہنچ گئے, ہم خلاصہ کر چکے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے باعث فکر مندی کی بات ہے کہ ہم ساتھ سیکھتے تو جا رہے ہیں, تو اس قرآن پہ دیکھنا ہے کہ کسی نے کوئی ہم کمی تو نہیں کر رہے. ابھی آپ کی جو اسائنمنٹس رہ گئی ہیں کچھ بھی ہے, اس ساتھ ساتھ جو آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں 4 ڈیز کی, اس میں لازمن کمپلیٹ کر لیا کریں. جی, اللہ کا بندہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہرحال میں جی ٹرائنگ ٹو کمپلیٹ انشاءاللہ تعالی. صحیح بات ہے, ماشاء اللہ مجھے خوشی ہے آپ لوگوں میں سے. اب اس لحاظ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ کی شادی ہوئی ہے, کسی کی بیبی بھی ہوا ہے, اور کچھ لوگ ابھی بھی بیچ میں کلاسز لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے. اور دعاؤں کو جیسے کہا تھا, دعاؤں کو الداس میں شامل کریں. اچھا, سورہ بقرہ کی بھی جس تازہ نکل دیتے یاد ہے آپ کو, لاسٹ جو آیات ہے وہ یاد کیوں نہیں آپ سب نے؟ سورہ البقرہ کی جو آیات ہیں, ہاں جی کی ہیں, نہیں کی تب بھی یاد کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے وہ بھی پڑھ کے سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور آیت الکرسی آپ کو پتا ہے, جیسے فرض نماز کے بعد, کیونکہ ہم نے کتاب الصلات یہ نماز کے مسائل کیا تھا. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم نماز نبی کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کی کتاب الحج کے بعد ذہن میں رکھیے گا, ہماری اسٹارٹ ہوگی گرائمر. ٹھیک ہے, بہت آسان ایزی آپ کو کروائی جائے گی. صرف وہ بھی اس لیے کہ ماشاء اللہ آپ کو ٹرانسلیشن تو ساری سمجھ, لیکن کچھ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے. ونس ٹائم ا ویک ہوا کرے گی, ہاف این آور کی کلاس ہوگی. اس کے لیے آپ کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. نہیں سمجھ آئے کہ پوچھئے گا, ان شاء اللہ ہم اس کو بہت اچھے سے کوشش کریں گے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھ سکیں, کیونکہ کافی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے, ٹرانسلیشن بھی آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہے آپ نے. ابھی جیسے آپ کی ساتھ ساتھ ابھی تو اب آپ زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اگر ہو تو ساتھ ساتھ جب آپ کو ٹائم ملا کرے نا, ایک تو آپ کی گروپنگ ہوتی ہے نا اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ, اگر آپ اپنے پیئر بنا لیں نا, جو ہے آپ جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ساتھ میں یہ کیا کرے ٹرانسلیشن ریوائز کر لیا کرے کبھی کبھار. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت بولنا اچھے طریقے سے یاد ہے, روٹ ورڈ ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرے, کیونکہ یہ قرآن جتنا زیادہ جلدی آپ کو ذہن میں آتا ہے نا, پاس اسی طرح یہاں ذہن سے نکل بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے مسلسل ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں, آپ جیسے کتاب الحج میں کل اتنی زیادہ سادہ جنہیں دعائیں بتائی ہیں, ان نے قریب کی دعائیں ہیں, کچھ پیر ابھی بھی آپ اگر نہیں اپنی روٹین میں شامل تو وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی بھولیں گی. اس کے لیے وہی کام کریں گے, ان کو ریوائز کرتا رہے کریں نا. اور دیکھیں پھر آگے دوبارہ سے پھر وہی دیکھیں, بار بار وہی باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. آیت 95 میں ہے, اور نہ تم بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض, ٹھیک ہے. بے شک اللہ کے پاس وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. جی اذکار کے لیے کیا قدستائن بک جو کل استاذہ جی نے پڑھائی ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور اتنی خوبصورت ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ, کیونکہ میں نے بھی جسد کی ہے نا ابھی ساتھ میں, ٹھیک ہے تھوڑے بولتے تھے, میں نے ساتھ ساتھ روٹین کوشش کری ہے کہ ساتھ ساتھ نا اس کو ریوائز کرتا رہا, تو جب بھی ٹائم ملتا ہے نا, کیونکہ اتنے ان کے الفاظ خوبصورت ہے ماشاءاللہ, کہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑا, دعائیں سیکھنے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارا لیکن سال سے اوپر ہو گیا نا اس قرآن کے ساتھ. اور آپ خود فیل کر رہے ہوں گے جو ٹائم ہمارا قرآن کے ساتھ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا گزرتا ہے, وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں گزرتا نا. شکرانے کے نوافل ضرور ادا کیا کریں, صدقہ کیا کریں, کسی کے ساتھ نیکی کر دیں, مسکرانا بھی عبادت ہے صدقہ ہے. جو کسی کو پانی پلا دیں, کچھ بھی چھوٹی چھوٹی نعمت جو ہے نیکیوں کو حق نہیں جاننا, کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں بہن بھائیوں جس کے ساتھ بھی آپ ہیں, اگر ان کے ساتھ آپ اچھا آپ کے عمل سے نظر آئے گا, تو وہ خود بخود آپ سے سیکھیں گے, بلکہ آپ سے سوال کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ سکھائیں. تو یہ ضرور اپنی ایک روٹین میں شامل کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ابھی سورۃ النحل جو ہے ہماری کمپلیٹ ہوگی, تو وہ بہت پھر آگے نمل آئے گی, چنتی کے بارے میں ذکر آئے گا. اتنی پیاری صورتیں ہیں اور اتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے, ہمیں ہر لحاظ سے گائیڈ کیا جاتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بنائی رکھے, اور اسی طرح ہم دوسروں کو بھی سکھانے والا بنا دے. یہ نہ سوچے کچھ کہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں, نہیں, جو آپ کو جتنا ہی آتا ہے, جو بھی آتا ہے ضرور سکھائیں. کسی کو یہ آپ نے ایک بہترین صدقہ جا رہے ہیں, کسی کو آپ اس کی طرف لے کے آتے ہیں, کسی کی فیس دے دیتے ہیں. کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے کچھ لوگ بہت مجبور ہوتے, لیکن سفید پوش ہوتے ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کرتے نا. تو کوشش کرنی ہے جس حد تک ہو سکے سب کی ہیلپ کریں, جتنی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اماؤنٹ بہت بڑی ہو, آپ کا بس ایک جذبہ ایک نیت ہونی چاہیے کہ ہم کیسے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ابھی ہم دعا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہو, لیکن مائک میں آنے سے آپ بڑھتے ہیں, اس چیز کا مجھے آپ لوگوں سے گلا ہے. تو کوشش کریں, ضرور پلیز آیا کریں جب آپ کو کہا جاتا ہے, کیونکہ فیوچر کے آپ جو ہیں ٹیچر بھی ہیں, کیونکہ جب ہمارا ایڈوانس کورس ہوگا اس میں بھی آپ نے لازمن بات کرنی ہے آپ کو, بلکہ آیات دیا جائے کریں گے کہ وہ آپ نے شیئرنگ کرنی ہے. ٹھیک, تجوید آپ کو پتا ہے ٹائم نہیں, آج آپ کی لائیو جو سیشن ہوا تھا تجوید کا, اس لیے آج تجوید نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے سسٹر کالج آئے کڈ ناٹ اسٹاپ مائی صحیح, کوئی بات نہیں. لیکن یہ آپ کو بار بار اس لیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ نے کانفیڈینس آئے, ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اینڈ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا خیر و عافیت کے ساتھ یہ ہمارے جو چار دن گزرے اور خیر و عافیت کے ساتھ. بک ڈیزائر آپ کو پتا ہے تفسیر جب لینتھی ہوگی تو پھر بک سب کچھ ہم لوگ پیچھے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ظاہر ہے آپ ٹائم آپ کو خود ہی پتہ ہے اس ٹائم میں صرف تفسیر چلی ہے اور نمبر دو سٹرائشا کے ساتھ لائیو سیشن تھا. اس سے زیادہ پھر اگر ابھی تجوید کرواتے تو ٹائم بہت زیادہ اوور ہو جاتا, تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ٹائم اوپر جائے نا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے سے ہوگی تجوید بھی ہوگی نا فکر کی نہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مسنين بها عليك عليك قابلين لها وإتممها علينا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم عطا فرما, ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما, ہمیں ظاہری اور چھپوں کے گناہوں سے بچا, ہمارے لیے ہماری سماعتوں بساتوں دلوں بیویوں اور اولاد میں برکت دے, تو ہم پر مہربان ہو جا, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. آمین. تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائے اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.